بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، اللهم فقهني في الدين، اللهم اني اسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا إلهي آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. کیسے ہیں آپ سب لوگ اور کیسا گزرا آپ لوگوں کا ایک دن کا گیپ؟ الحمدللہ میں بھی بالکل اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے خیریت سے ہوں، اور بہت خوبصورت دن کا آغاز ہم نے کیا آج. تو میں شروع کرتی ہوں اپنی فیوریٹ آیا سے. میری آج کی فیوریٹ آیا سورہ ملک کی آیا نمبر 1 اور آیا نمبر 2 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور. بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو تاکہ آزمائے تم کو کون سا تم میں سے زیادہ اچھا ہے عمل میں، اور وہ زبردست ہے بخشش کرنے والا ہے. تو ان دو آیا میں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سورہ ملک ہمارے لیے قبر میں اللہ سے جھگڑا کرتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ نے فرمایا کہ طبرانی کی روایت ہے یہ کہ بہت ہی بابرکت ہے اور اس کی صفات اور حسنات بے حساب ہیں. اللہ کی حکومت بہت ہی مضبوط اور مستحکم ہے. اس ذات اقدس کی عظمت کا بیان ہے اس میں. تمام مخلوق اللہ تعالیٰ ہی کے دائرہ اختیار میں ہے، اور عظمت اور حکمت اور عدل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر، ہر شے پر قادر ہے اور غالب ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس سے کوئی سوال، کوئی انسان، کوئی شہر سے کوئی سوال نہیں کر سکتی. سوال تو اللہ تعالیٰ اور موت اور حیات کو پیدائش سے تعبیر کیا ہے. جیسے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جمعہ ہے، کہ کافروں تم خدا سے کیوں منکر ہو سکتے ہو، جس حال میں کہ تم بے جان تھے اس نے تم کو جان بخش، وہی تم کو مارتا ہے پھر وہی تم کو زندہ کرے گا اور پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے. گویا کہ دنیا انسان کو اس لیے بھیجا کے لیے دار العمل ہے، زندگی امتحان کے لیے، زندگی جو ہے وہ ہمیں اس میں ایک مہلت دی گئی ہے کہ یہ ہمارا امتحان ہے اور جیسے ہی ہماری موت واقع ہوگی اس کا مطلب ہے کہ ہماری امتحان کی وہ مدت ختم ہو گئی جو ہمارے لیے خاص اللہ تعالیٰ نے تیار کی تھی. تو ہمارے لیے یہ عمل ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ہی اچھے اعمال کریں, اور جو ہماری نجات کا ذریعہ ہو یہ ہمیں, یہ ریمائنڈر ہمیں بار بار آنا ضروری ہوتا ہے کہ ہم تھوڑے عرصے بعد ہمارا ایمان بھی گھٹتا بڑھتا رہتا ہے, اور بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہماری زندگی میں کہ ہمیں اپنے مقصد حیات سے ہٹا دیتی ہیں اور ہم دوسری چیزوں میں لگ جاتے ہیں, اور مطلب کہ ہمارا جو مقصد ہے ہم اس کو پانے میں تھوڑے سے ہلکے ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح کرے, ہماری مدد کرے, ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو بڑھائے, اور ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی خشیت ہو, خوف ہو, اور اس سے امید بھی ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے اعمال کا محاسبہ بھی کرتے رہیں. تو اب ہم اٹینڈنس لے لیتی ہوں میں آپ لوگوں کی. آپ پلیز آپ لوگ لبیک لگا دیجیے گا, اور جن کا نام لیا وہ بھی, جن کا نام مجھ سے مس ہو جائے وہ بھی پلیز. حاجرہ آصف, عبیر یعقوب, فریحہ اقبال, نگہت اقبال, شیراز افغین, امت البصیر فرحین, سمیرہ جیوا, فیروزہ ثناء اللہ, مریم بی بی, نادیہ ناز, فاطمہ رملہ خطیب, سبین عابد, صالحہ بیگم. آج ہمارے بہت کم ساتھی موجود ہیں کلاس میں, مجھے ایسا لگ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کرے, ہمارے لیے اس کلاس میں آنا آسان کرے. تو اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیشن کی طرف, جو کہ ہمارا تجوید کا سیشن ہے سسٹر حنا کے ساتھ. تو میں مائک چھوڑتی ہوں, سسٹر حنا آپ آئیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں الحمدللہ. اچھا جی, آج ہم نے رولز کرنے ہیں, انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم. لاسٹ جو ٹاپکس ہم نے کور کیے تھے وہ الرعات کے بارے میں تھے. را کا جو چیپٹر ہے, ترقیق الرا و تفخیم الرا, کون کون سی ایسی پلیسز ہیں, کنڈیشنز ہیں جن میں ہم را کو ہیوی کر کے پڑھتے ہیں اور کن میں لائٹ کر کے پڑھتے ہیں, اور ہم نے کچھ ایسے طریقے بھی دیکھے تھے جن میں جھان پایا جاتا ہے کہ آپ انہیں تفخیم اور ترقیق دونوں کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. تو یہاں تک آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ کوئی سوال ہے اگر تو آپ کر لیجیے. الحمدللہ. اچھا, اب چونکہ ہمارا یہ جو ٹاپک ہے وہ تو کمپلیٹ ہو گیا ہے, کیونکہ ہم نے اس چیپٹر کے اندر دیکھے تھے تھری ٹائپس آف ورڈز تفخیم کے اعتبار سے, کہ حروف الاستعلاء جن میں ہمیشہ تفخیم ہوتی ہے اس میں ہم نے دو ابواب پڑھے. پھر ہم نے دیکھا کچھ ایسے لیٹرز ہوتے ہیں جن میں سم ٹائمز تفخیم اور سم ٹائمز ترقیق ہوتی ہے, جن میں ہم نے الف مد دیا, لام میں لفظ الجلالہ, را پڑھا, اور پھر ہم نے دیکھا کہ ادر دین دیز لیٹرز جو حروف ہیں ان میں ہمیشہ ترقیق پائی جاتی ہے. اب ہم انشاءاللہ تھوڑا سا اسپیشل ورڈز پڑھیں گے. کچھ قرآن پاک کے اندر کچھ ورڈز ایسے ہیں جو کہ اسپیشل ہیں, اسٹل ان اے سینس کہ آپ میں سے اکثر لوگ اس چیز سے واقف ہوں گے کہ عربک ایکسنٹس بہت سارے ہیں. ہم نے میرے خیال ایک دفعہ کلاس میں بات بھی کی تھی اس کے بارے میں. قرآن پاک کو پڑھنے کے طریقے بھی بہت سارے ہیں, آپ عشر قرآت سے واقف ہوں گے. اس میں یہ ہے کہ جو حفظ ہیں وہ کچھ خاص جگہوں کو باقی قرآ سے ڈفرینٹ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو ہم اسپیشل ورڈس پڑھے ہیں یہ اس طرح سے بھی ہیں, اور بعض ایسے ہیں جنہیں رائٹنگ سے ڈفرینٹ پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی لکھے ہوئے تو وہ ہیں مگر ان کو تھوڑا سا ایک کوئی آپ حکم اس کے اوپر اپلائی کرتے ہیں, اور رائٹنگ سے ان کی جو اوریجنل رائٹنگ ہے مصحف کے اندر ان سے تھوڑا ڈفرینٹ پڑھا جاتا ہے. یہ آپ کو تجوید رول سے بھی پتہ چلتا ہے, بعض اوقات مارجن لائن میں بھی لکھا ہوا ہوتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کو یعنی نالج سے ہی آتی ہیں, اور میرے مطابق ہر شخص کو اسپیشل ورڈ سے ضرور گو تھرو ہونا چاہیے, ورنہ بہت چانسز ہوتے ہیں کہ ان الفاظ کے اوپر تلاوت کے دوران غلطی کی جائے نا, کہ اگر آپ کو علم نہیں ہے تو پھر آپ مسٹیک کر دیں گے نا, تو اس لیے ان ورڈ سے ضرور گو تھرو ہونا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم اسپیشل ورڈز میں جو سب سے پہلے جو ٹاپک, ایک پورا ٹاپک کمپلیٹ کریں گے, وہ ہے اسکت کے بارے میں. آپ اس ٹرم سے واقف ہوں گے کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو ہم نے کہاں یہ پڑھا تھا, ہم نے پہلے یہ اسکت کے بارے میں پڑھا ہے, اس کی ڈیفینیشن بھی اور ایک جگہ کے اوپر اس کی اپلیکیشن بھی پڑھی ہے. کسی کو یاد ہے آپ میں سے؟ اور یہ بہت بگننگ کے لیسنز میں تھا, نہیں سخت, بلکہ میرے خیال ہے دو جگہ کے اوپر ہم نے اس کو پڑھا ہوا. چلے میں کرتی ہوں ریوائز, پھر آپ کو یاد آ جائے گا. ہاں جی, نون ساکنہ کے رولز میں بھی پڑھا تھا, لام ساکنہ کے رولز میں بھی پڑھا تھا, اور جو میں آپ نے ایک ٹاپک پڑھا تھا نا بک ون کے بالکل سٹارٹ میں, جو ہمارے انٹروڈکٹری لیکچرز تھے جن میں ہم پڑھے تھے ڈفرینٹ سورس کو ملانے کے طریقے, استعاذہ و بسملہ, اس میں ہم نے الانفال اور التوبہ کو ملانے کا چیزوں کو بسم اللہ. تو سخت ہے, سخت کہتے ہیں بریتھ لیس پوز, ہے جس میں آپ سانس نہیں لیتے. ٹھیک ہے, یعنی آپ رکتے ہیں مگر آپ سانس نہیں لیتے. اور اگر ہم تجوید میں اس کو دیکھیں کہ سخت کیا ہوتا ہے, تو یہ ہے ایکچولی آواز کا توڑ دینا. پر سب سے پہلے آپ کیا, یہ آواز چھوٹا وقفہ ہوتا اور یہ ہوتا ہے. تیسری اس کے اندر کیا چیز کرتے ہیں کہ آپ نے سانس نہیں لینا, اور فورتھ جو اس کے اندر ایک اور ریسٹرکشن ہے وہ یہ کہ یوزلی ود دا انٹینشن ٹو گو بیک ٹو دا ریڈنگ. ٹھیک ہے, یعنی آپ وقف میں سخت نہیں کر سکتے, لائک یو آر اسٹاپنگ, آپ یہ نہیں کہہ سکتے اچھا اب میں سخت کر رہا ہوں, آپ پہلے سخت کریں اور پھر سانس لیں, ایسا نہیں ہے. یہ صرف کنٹینیویشن میں ہوتا ہے. سخت کب ہوتا ہے؟ جب آپ کنٹینیویشن میں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, قرآن پاک کے اندر دو طرح کے سختات پائے جاتے ہیں, اور ہم ان کو اسپیسیفک کریں گے حفص ناصم ان طریقہ شاطبیہ سے, کیونکہ ان کی رولنگز قرآن کے حساب سے ڈفر کرتی ہیں. تو دو طرح کے سختات ہمارے پاس پائے جاتے ہیں قرآن پاک میں. ایک کو ہم کہتے ہیں سختات واجبہ, اور دوسرے ہیں سخت دز. ٹھیک ہے, جانتے ہوں گے ان کے بارے میں, ہم گو تھرو ہوئے ہیں اس سے. اپنے وہی کام کرنا ہے, آپشنل ہے, آپ کر سکتے ہیں آپ چھوڑ سکتے ہیں, یا آپ کے پاس ملٹیپل ویز آ جاتے ہیں, آپ یہ کریں یا یہ کریں, سخت کریں یا تھوڑی ریلیکس. یہ ٹرمز اس طرح سے بولی جاتی ہیں. تو سختات میں بھی ہمارے پاس سختات واجب ہیں اور سختات جائز ہیں. بہت امپورٹنٹ چیز ہے اس کے اندر یاد رکھنے والی, وہ میں نے بھی پیچھے ڈیفینیشن میں بھی آپ کو بتائی تھی جو لاسٹ پورشن تھا, کہ اس کو آپ اس ٹرم میں بے شک لکھ لیں, عند الوصل, سخت ہمیشہ وصلن ہی ہوتا ہے. اگر آپ سٹاپ کرتے ہیں تو آپ سخت نہیں کر سکتے, یہ ہمیشہ کنٹینیو ریڈنگ کے اندر ہی ہوگا. جب آپ اپنی ریڈنگ کو کنٹینیو رکھ رہے ہیں تبھی آپ سخت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سخت ہمیشہ, اس کا حکم عند الوصل ہوتا ہے. میں اس کو اس لیے ایمفیسس دے رہی ہوں کیونکہ میں نے اس کے بارے میں کچھ ڈفرینٹ اوپینین سنے ہیں سکتے ہیں, یا مس کنسیپشن ہے جس کو, یہ ہمیشہ کنٹینیویشن میں ہی. ہمارے پاس جو زکوٰۃ واجب ہیں وہ قرآن پاک میں چار پلیسز کے اوپر ہیں. ٹھیک ہے, قرآن پاک میں فور ایسی پلیسز ہیں جن میں زکوٰۃ واجب پائے جاتے ہیں. نمبر ون سورۃ الکہف آیہ نمبر 1 and 2. اگر آپ آیہ نمبر 1 کی اینڈنگ دیکھیں تو یہ ہے وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا. یعنی آیہ نمبر 1 عِوَجًا پر ختم, قَيِّمًا سے سٹارٹ ہوتی ہے. یہ ایکچوئل ورڈ ہے عِوَجًا, عِوَجًا. ٹھیک ہے, اب یہاں پر اکارڈنگ ٹو دا رول آپ کو کیا پڑھنا چاہیے, اخفا کر کے جب آپ ملائیں, جب آپ ان دو آیتوں کو ملاتے ہیں تو آپ کو حکم کے مطابق کیا پڑھنا چاہیے, اخفا کرنا چاہیے. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا. ٹھیک ہے, تنوین کے بعد تو اخفا, لیکن ہم یہاں پر سخت کر کے ملاتے ہیں. اینڈ دس از دا اونلی وے. آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ تو آیہ نمبر جو 1 ہے سورۃ الکہف کی, وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا, اور سیکنڈ آیا ہے قَيِّمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا. ٹھیک ہے, یہاں پر یہ ایکچوئل ورڈ ہے وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا, اور سیکنڈ آیا قوف سے سٹارٹ ہو رہی ہے, تو اکارڈنگ ٹو حکم آپ کو یہاں پر اخفا کرنا چاہیے. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیں کہ ہم حفظ ناسم ان طریقہ شاطبیہ میں اخفا نہیں کر سکتے. یہاں پر آپ ان دو آیتوں کو کیسے ملائیں گے؟ سخت کر کے. ٹھیک ہے, سخت کے طریقے کے ساتھ ملائیں گے, اور یہ یعنی اونلی وے, آپ اس کو کسی اور دوسرے طریقے کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے. آپ وقف کریں. ٹھیک ہے, یہ میں بار بار یہ جو پیچھے والا پوائنٹ ریپیٹ کر, عند الوصل, کیونکہ بہت سارے اسٹوڈینٹس یہ اوپینین رکھتے ہیں کہ ہم وقف نہیں کر سکتے. آپ یہاں پہ بیچ میں سخت کر کے ہی ملائیں, ایسا نہیں ہے. آپ وقف کر سکتے ہیں, وقف اپنی جگہ کے اوپر قائم ہے, اس کا سخت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. آپ اس کو پڑھیں, وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا. آپ سانس لیں اور پھر آپ سٹارٹ کریں, قَيِّمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا. لیکن جیسے آپ آیات کو کنیکٹ کرتے ہیں نا, آیات کو ملاتے ہیں, کہ جیسے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم, اب یہاں پر آپ دو آیتوں کو ملاتے ہیں. عموماً ہم ڈفرینٹ جب چھوٹی آیتیں ہوتی ہیں خاص طور پر تو ہم ملا کے پڑھے ہوتے ہیں, یا کہیں پر بھی اگر اس آیت کو ملانے کی ضرورت ہو سیکنڈ آیت سے, تو آپ اخفا نہیں کریں گے, آپ سخت کر کے ملائیں گے. عِوَجَا پڑھیں گے, ٹھیک ہے, الف مدیہ, اور پھر آپ سخت کریں گے اور پھر آپ سٹارٹ لیں گے. کیسے؟ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا. ٹھیک ہے, تو آپ نے عِوَجا کے اوپر کیا کرنا ہے؟ سخت کرنا ہے. سانس نہیں لینا, صرف بریتھ لیس پاز کرنا ہے شارٹ ٹائم کے لیے, اور پھر آگے آپ نے کنٹینیو کر دینا. صحیح, یہ فرسٹ پلیس ہے. سیکنڈ پلیس ہمارے پاس آتی ہے سورۃ یاسین میں آیہ نمبر 52. سورہ یاسین آیہ نمبر 52. قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا.
هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون.
ابھی یہاں پہ میں نے وقف کیا, ٹھیک ہے, یہ بھی ایک بہتر اسٹاپ ہے. یہ جو فرسٹ ٹو پلیسز آپ نے پڑھی نا, یہ دونوں بہتر اسٹاپ ہیں. پہلی سورۃ الکہف کی آیت نمبر 1 پہ بھی آپ وقف کر سکتے ہیں, سیکنڈ آیت یہاں پر بھی یعنی مرقدینا کے اوپر وقف کر سکتے ہیں اور آگے والے سینٹینس اسٹارٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو ان دو سینٹینسز کو کنیکٹ کرنا پڑے, اگر آپ کو ان دو سینٹینسز کو ملانا ہے, پھر آپ کیا کریں گے, آپ سخت کر کے پڑھیں گے.
قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ.
اب میں نے کیا کیا یہاں پر بیچ میں, سخت کر کے پڑھیں, ٹھیک ہے, میں نے سانس نہیں لیا, it was a breathless pause.
مِن مَرْقَدِنَا هَذَا,
ٹھیک ہے, آپ اس کو پاز کریں گے مگر سانس نہیں لیں گے. تو کنیکٹ کرنے کا ان دو سینٹینسز کو ایک ہی طریقہ ہے اور وہ کیا ہے, سخت ہے, لیکن آپ جی بالکل لسنر کو کیسے فیل ہوگا کہ آپ نے سخت کیا ہے, آپ کے ٹائمنگ سے, ٹھیک ہے, آپ کے ٹائمنگ سے. جو وقف کی ٹائمنگز ہوتی ہیں نا, وہ ذرا زیادہ ہوتی ہیں, تو یہ اتنی ٹائمنگز ہوتی ہیں کہ اس میں یعنی آپ کو ایک دم سے تھوڑا فیلنگ آ جاتی ہے کہ نہیں یہ سانس تو لیا ہی نہیں ہے. جیسے عموماً اسٹوڈینٹس پڑھتے نا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو وہ وہاں پہ فیل ہو جاتے ہیں انہوں نے کیا کیا, الرجیم بسم اللہ, یعنی بیچ میں سانس نہیں لیا, آواز توڑ دی ہے مگر سانس نہیں لیا. اور ہم نماز میں اکثر ایسا کرتے ہیں, نماز میں جب آپ پڑھتے ہیں نا تو شارٹ آیات ہوتی ہیں, اگر آپ سانس نہیں لینا چاہتے تو سخت مت کیجئے. یعنی آپ پھر کیسے پڑھیں, جیسے ہم یوں پڑھتے ہیں, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اب آپ کیا کریں, آپ سانس نہیں لے رہے, وہ کیا ہے, وہ بریتھلیس. اب ہر جگہ کے اوپر ہم بریتھلیس پاز نہیں کر سکتے, الاؤ ہی نہیں ہے. تو اگر آپ چھوٹی آیتیں ہیں اور آپ اس کو ایک سانس میں پڑھنا چاہتے ہیں, پھر کنیکٹ کریں,
الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین,
پھر آپ اسے کنیکٹ کر کے پڑھیں. اور اگر آپ کنیکٹ نہیں کریں پھر آپ سانس لیں, ٹھیک ہے. تو بہرحال اس میں یہاں پر ڈیوریشن سے پتہ چل جائے گا کہ آپ نے سخت کیا ہے, وہ ڈیوریشن اتنی شارٹ ہوتی ہے کہ اس میں سانس لینا ممکن نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. تو یہ دو پلیسز تھی جن میں واجب سختات پائے جاتے تھے. تھرڈ پلیس ہے, الحمدللہ, جی اب یہ تھرڈ جو پلیس ہے یہ ہے سورۃ القیامہ 27, یہ ہم نے پہلے کی تھی سورۃ القیامہ آیہ نمبر 27, اور اس کو ہم ڈسکس کیا تھا ادغام کے ایکسیپشنل کیسز میں, کیونکہ ہم نے کہا ادغام کا جو حکم ہے وہ دو ورڈز کے درمیان میں ہوتا ہے. تو 27 وقیل من راق, یہاں پہ فرسٹ ورڈ نون ساکن پر اینڈ ہو رہا ہے اور سیکنڈ ورڈ را سے اسٹارٹ ہو رہا ہے, لیکن آپ ادغام نہیں کرتے, آپ مر راق نہیں پڑھتے جو کہ حکم کے مطابق پڑھنا چاہیے. تو یہاں پر بیچ میں کیا ہے, سخت ہے. اب یہ جو جگہ ہے نا, اس میں آپ کے پاس وقف بھی نہیں ہے. وہ جو پہلے دو پلیسز ہم نے دیکھا سورۃ الکہف آیا 1-2 اینڈ سورہ یاسین آیا 52, اس میں تو آپ وقف کر سکتے ہیں, یو ہیو وقف, لیکن عند الوصل اونلی سخت, ٹھیک ہے. اور یہ جو پلیس ہے اس میں وقف بھی بیٹر نہیں ہے. اگر آپ اختبارن یا ٹیسٹ میں یا کسی کمپلڈ سچویشن میں آپ پڑھ دیتے, وقیل امن, آپ کو جیسے آپ اتنے برتھ لیس ہو رہے ہیں کہ آپ آگے پڑھ ہی نہیں پائے, یا کوئی چاکنگ ہو گئی, کوئی سنیز آ گئی, کھانسی آ گئی, کچھ ایسا ہو گیا کہ آپ کو رکنا پڑ گیا, پھر اس صورت میں آپ کیا کریں گے, من کیا کہ اگر آپ رک بھی گئے تو یو نیڈ ٹو گو بیک, پھر آپ آگے سے نہیں بڑھ سکتے, ٹھیک ہے. تو یہ بہتر آپ نہیں ہے, اس لیے آپ کے پاس یہاں پر ایک ہی طریقہ ہے, ایون اسٹاپ کا بھی طریقہ نہیں ہے. تو آپ کیسے پڑھتے ہیں, سخت کے ساتھ, وقیل من روک, ٹھیک ہے. ہم اسے واجب اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ عند الوصل ہمارے پاس صرف سخت ہے. تینوں جو ہم نے پیچھے والے دو طریقے پڑھے, یہ والا اور نیکسٹ جو ابھی پڑھیں گے, ان چاروں طریقوں میں ہمارے پاس عند الوصل سخت ہے, اونلی سخت, آپ کے پاس کوئی دوسرا طریقہ نہیں.
وقيل من راق.
ٹھیک ہے.
پھر ہمارے پاس جو فورتھ پلیس ہے,
آیا 7
نہیں 27, سورۃ القیامہ آیا نمبر 27.
جی.
پھر جو لاسٹ پلیس ہے وہ ہے سورۃ المطففین آیا نمبر 14. یہ بھی ہم نے پہلے ڈسکس کیا جب ہم لام ساکنہ کے رولز پڑھے تھے, تو ہم نے دیکھا تھا کہ لام ساکنہ جب حرف میں آتا ہے, آپ بتائیے کون کون سے حروف میں آتا ہے لام ساکنہ؟ بل اینڈ حل. گڈ, حل اور بل. اور اس کا حکم کیا ہے, کون سے لیٹرز میں ہم ادغام کرتے ہیں؟ حل اور بل کے بعد کون سے لیٹرز آئیں تو ادغام ہوتے ہیں؟ را اینڈ لام. ویری گڈ. تو اس کا ایک ایکسپشنل کیس تھا سورۃ المطففین آیا 14, جہاں پر بل کے بعد را آ رہا ہے مگر ہم ادغام نہیں کرتے, اور وہاں پر بھی بیٹر وقف نہیں پایا جاتا. ان اینی کیس اگر آپ رک رہے ہیں تو پھر آپ کو پیچھے سے پلٹانا پڑے گا. بل رونا کلا, بل رونا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. ٹھیک ہے, تو آپ یہاں پر بیچ میں بل رونا سخت کر کے اس کو پڑھتے ہیں. جی, آیا نمبر 14. یہ فور پلیسز آپ کے پاس سکتات واجبہ ہیں, وقف ہے یا وقف نہیں ہے ڈزنٹ میٹر. وصلن اونلی سخت, آپ کوئی دوسرا حکم اپلائی نہیں کر سکتے. ملانے میں آپ صرف سخت کریں گے. جو جائز سکتات ہمارے پاس ہے نا, ان کو ملانے میں یو ہیو آپشنز. عند الوصل آپ کے پاس آپشنز ہیں. اوکے, سکتات جائزہ. دو سکتات ایسے ہیں جو کہ جائز ہیں, یعنی جائز ہیں جیسے میں نے ابھی آپ کو ایکسپلین کیا, وقف ہوگا یا نہیں ہوگا فرق نہیں پڑتا. لیکن جب وصلن آپ ان کو پڑھے ہیں, کنٹینیویشن میں پڑھے ہیں, تو آپ کے پاس ملٹیپل ویز آ جائیں گے, یہ کر لیں یا وہ کر لیں. ٹھیک ہے, چوائسیز آ جائیں گے. تو پھر سخت کیا ہو جائے گا, واجب, سوری سخت کیا ہو جائے گا, جائز ہو جائے گا, واجب نہیں دے گا. ہوتا نہیں, اونلی سخت, آپ بس کچھ اور نہیں کر سکتے, بس سخت کریں. ٹھیک ہے, تو جب آپ کے پاس آپشنز آ جائیں گے عند الوصل, تو ہم اسے کہیں گے سخت جائز ہے. اچھا, اب یہ کون کون سی پلیسز ہیں, ان میں سے بھی ایک پلیس ہم نے پہلے پڑھی ہوئی ہے سورۃ الانفال کو اگر التوبہ سے ملایا جائے. ٹھیک ہے, ہم نے پڑھا تھا کہ سورۃ التوبہ سے پہلے بسملہ نہیں ہے. آپ اگر سورۃ التوبہ سے سٹارٹ کر رہے ہیں تو استعاذہ پڑھیں اور ڈائریکٹ سورۃ التوبہ کو شروع کریں, اور اگر آپ پیچھے سے ملا کر پڑھے ہیں تو آپ الانفال ختم کر کے التوبہ ڈائریکٹ شروع کریں گے, بالکل ایسے جیسے آپ دو آیات پڑھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی سورۃ الانفال کی اینڈنگ کیا ہے, ان اللہ بکل شیء علیم, اور پھر آپ ڈائریکٹ براءۃ شروع کر دیں, براءۃ من اللہ ورسولہ. ٹھیک ہے, اچھا یہ تو ہمارے پاس طریقہ ہے وقف کا کہ آپ دو آیتوں کو وقف کر کے پڑھے ہیں. اب اگر ہم ان کو وصل کریں, ہم انہیں عند الوصل لے کر جائیں ان دو آیات کو, تو آپ دیکھیں کہ پہلی آیت ختم ہو رہی ہے شیئن علیمون, شیئن علیمون. ٹھیک ہے, اب یہ تنوین ہے. تنوین کے بعد کیا رہا ہے, با. تو ہمارے پاس تنوین کے بعد اگر با آئے تو کیا حکم ہوتا ہے, نو ناٹ ادغام, اقلاب. ٹھیک ہے, اقلاب ہوتا ہے. اب یہاں پر آپ اقلاب بھی کر سکتے ہیں اور سیکنڈ وے از سخت, سخت بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کنٹینیویشن میں دو آیتوں کو ملا کر پڑھنے میں آپ کے پاس چوائس ہے, آپ اقلاب کیجئے یا آپ سخت کریں. اسی وجہ سے ہم اس سخت کو جائز کہتے ہیں کیونکہ یہ واجب نہیں ہے. عند الوصل आपके पास चॉइसेस हैं, वजहान हैं, टू वेज हैं, इधर इकलाब और सख्त. तो पहले इकलाब से पढ़ते, इन्ना अल्लाह बिकुल्ली शैइन अलीमुन बरोअतु मिन अल्लाह व रसूलिह. और अब आप इसको सख्त से पढ़े, إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله. سخت میں بھی آپ اسے علیم پڑھیں گے, ٹھیک ہے, تنوین نہیں پڑھیں گے, علیم پڑھ کر جیسے پیچھے ہم نے عوجا کو سخت میں نا مد العوج سے پڑھا تھا, یہاں پہ اس علیم کو آپ مد عارض سے پڑھ سکتے 2, 4, 6 اور پھر آپ اسے سخت کر کے آگے کنٹینیو کر سکتے. یہ ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ ایک سخت جائز تھا, جو سیکنڈ ہمارے پاس سخت جائز ہے, دو سخت جائزہ ہیں. جو سیکنڈ ہے وہ آتا ہے سورۃ الحاق آیہ نمبر 28 اور 29 کو ملانے میں, ٹھیک ہے. اب اس کو پڑھنے سے پہلے نا میں آپ کو ایک چھوٹا سا کانسیپٹ دیتی ہوں کہ جیسے آپ نے نا بہت سارے ادغام پڑھے ہیں, مگر ادغام کا ایک بڑا ٹاپک ابھی ہم نہیں پڑھ سکے اور ٹائم بھی کم تھا کہ یعنی اب ہمارے پاس آئی گیس 3 weeks ہیں تو ہم نہیں کور کر سکتے, وہ کافی لمبے ٹاپکس ہیں ادغام کے, وہ ایک رہ گیا ہے. لیکن اگر ہم میں آپ کو تھوڑا سا ایک جنرل آئیڈیا دوں تو آپ دیکھیں کہ آپ نے پڑھا نون ساکن کے بعد نون آ جاتا ہے تو آپ ادغام کرتے ہیں, ٹھیک ہے. میم ساکن کے بعد میم آتا ہے تو آپ ادغام کریں. آپ کے پاس نون ساکن کے بعد اور لیٹرز بھی ہیں مگر دیکھیں سیم لیٹر آ رہے ہیں تو آپ ادغام کریں. میم ساکن کے بعد میم آتا ہے تو آپ ادغام کرتے ہیں. لام ساکن کے بعد یوزلی لام آتا ہے تو آپ ادغام کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اسم اور جو امر ہے اس میں تو ہمیشہ اظہار ہوتا ہے نا, لیکن لام تعریف میں بھی اگر آپ دیکھیں لام ساکنہ کے بعد لام میں ادغام ہے. حل بل حروف میں دیکھیں تو لام ساکنہ کے بعد لام میں ادغام ہے. فعل میں دیکھیں تو لام ساکنہ کے بعد لام میں ادغام ہے, یعنی سیم لیٹر میں. قرآن پاک میں آپ کو بہت سارے ایسے ورڈز ملیں گے جو سیم ہیں اور ان میں ادغام ہوتا ہے, یہ حکم ہے, ٹھیک ہے. سیم لیٹرز آ رہے ہیں, پہلا ساکنہ دوسرا حرکت کے ساتھ ہے, ڈو ادغام, ٹھیک ہے. جیسے وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ, اسی طرح سے یوک ڈی ہن, ہاں کے بعد ہاں آئے گا تو ادغام کریں گے, با کے بعد با آئے گا تو ادغام کریں گے, ٹھیک ہے. کوئی بھی لیٹر آئے گا آپ کے پاس, سیم لیٹر جب آ جاتے پہلا ساکن ہوتا ہے دوسرا حرکت کے ساتھ تو آپ ادغام کرتے ہیں. اس کے کچھ ایکسیپشنل کیسز ہیں مگر ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. یہاں پر اگر آپ دیکھیں آئے نمبر 28 اور 29 میں, تو 28 کی جو لاسٹ آیا ہے ما اغنا عنی مالیہ, یہ جو آیا ہے یہ آیا ہاں ساکنہ کے اوپر اینڈ ہو رہی, اور جو نیکسٹ آیا ہے ہلک عنی سلطانیہ, یہ جو نیکسٹ آیا ہے یہ ہاں سے سٹارٹ, ٹھیک ہے. اب وقف کریں, ٹھیک ہے. اب دو آیتوں میں جیسے ہم یوزلی وقف کرتے ہیں آپ کریے, ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ, ٹھیک ہے. اب اگر آپ ان دو آیتوں کو ملانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس دو طریقے ہیں, نمبر 1 سخت اینڈ نمبر 2 ادغام. اس ادغام کو ہم کہتے ہیں متماثلان صغیر, ٹھیک ہے. متماثلان مینس سملر لیٹرز والا, جیسے نون ساکن کا ادغام آپ نے پڑھا نا متماثلان صغیر, نون ساکن کے بعد نون آئے تو وہ بھی متماثلان صغیر ہوتا ہے. لام ساکن کے بعد لام کا ادغام ہو تو وہ بھی متماثلان صغیر ہوتا ہے. ہاں ساکن کے بعد ہاں ہو تو وہ بھی متماثلان صغیر ہوتا ہے, کیونکہ متماثل کا مطلب ہوتا ہے سملر لیٹرز. دو سملر لیٹرز. تو ہا ساکنہ کے بعد ہا آئے گا تو یہ متماثلان صغیر ہوگا. آپ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ سخت سے بھی پڑھتے ہیں اور ادغام کر کے بھی. یاد رکھیں عند الوصل. بہت سارے لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ شاید یہاں پہ ہم وقف نہیں کر سکتے. ایسا نہیں ہے, آپ وقف کر سکتے, لیکن اگر آپ ملاتے ہیں دو آیتوں کو تو پھر ادغام اور سخت. ما اغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. یہ تھا ادغام. ماليه هلك اور سخت کیا ہے؟ ما اغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. ٹھیک ہے, یہ سخت ہو گیا. ماليه هلك, ٹھیک ہے, اور ماليه هلك اور وقف. ماليه هلك, ٹھیک ہے, اس طرح سے آپ ان دو ورڈس کو پڑھ سکتے ہیں. جی, متماثلان یا متماثلین دونوں طرح سے اس کو کتابوں میں لکھا جاتا ہے. صغیر, صغیر کہتے ہیں, یہ ٹرم ہم نے ڈسکس کی تھی پہلے. ساکن ہو فرسٹ اینڈ سیکنڈ متحرک, صحیح. تو یہ ہمارے پاس قرآن پاک میں سکس پلیسز ہیں جہاں پہ آپ سخت کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کہیں اور سخت نہیں ہے. حفص ناصر من طریقہ شاطبیہ میں ان سکس پلیسز کے علاوہ کہیں پر آیات کو ملانے میں, مڈل آف دی آیات, کہیں پر بھی سخت پایا نہیں جاتا. فور پلیسز ہیں جہاں پر سخت واجب ہے, ٹھیک ہے. اس میں بعض میں وقف کی آپشن آ جاتی ہے, بیٹر اسٹاپ آ رہا ہے, ایک اچھا سینٹینس ختم ہوتا ہے, وقف کی آپشن آ جاتی ہے, اور بعض جگہوں کے اوپر وقف کی آپشن نہیں آتی. لیکن عند الوصل وہ چاروں پلیسز پر صرف آپ سخت کر سکتے ہیں. اور دو پلیسز ایسی ہیں جن میں آپ کے پاس وقف کی آپشن ہے, اور عند الوصل آپ کے پاس ٹو ویز ہیں. ایک التوبہ, الانفال والتوبہ, اس میں آپ اقلاب اور سخت کر سکتے ہیں عند الوصل, اور دوسری سورۃ الحاقہ 28-29 جس میں آپ ادغام اور سخت کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. صحیح. انشاءاللہ ابھی ہم مزید کچھ اسپیشل ورڈز کے بارے میں اگلے ہفتے انشاءاللہ بات کریں گے. انشاءاللہ صحیح. آپ کوئی اگر سوال ہے تو کر لیجیے. ٹھیک ہے, پھر یہیں تک انشاءاللہ رکھتے ہیں. اللہ حافظ. سبحانک اللہم وبحمدک, نشهد ان لا اله الا انت, نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر ہنا, جزاک اللہ خیر وحسن الجزا. اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں برکت دے, آپ کے علم میں برکت دے. آمین. اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیشن کی طرف, جو کہ ہمارا خلاصہ قرآن ہے. خلاصہ قرآن میں آج ہم کریں گے انشاءاللہ جوز 29 پارٹ 2 سیکنڈ گروپ, جس میں ہم سورہ الحاقہ اور سورہ نو کریں گے. تو اپنے مصحف کھول لیجئے اور نوٹس لینے کے لیے تیار ہو جائیے. ہم سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ونصلی علی رسوله الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. خلاصہ قرآن میں ہم 29 پارے کا سیکنڈ روپ دیکھیں گے, سورۃ الحاقہ کے شروع سے. اس پارے کے تھیم کو اگر ساتھ لے کر چلے تو پہلی سورت ملک, اللہ کی توحید, اس کی قدرت اور مقصد حیات کی بات تھی. دوسری صورت میں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء کے مقام اور مرتبے کے ناطے سے کچھ چیزوں کو دیکھا. اب تیسری صورت الحاقہ ہمارے سامنے ہے. اس کا موضوع قیامت ہے. جب بھی کسی نئی جگہ پہ دین کی بات کی جائے تو وہاں جنت, جہنم, تھوڑا سا ایک بیلنس طریقے سے لوگوں کو یہ باتیں اگر بتائی جائیں تو لوگوں کے دل میں اس چیز کا زیادہ شوق آتا ہے، اور یا تو شوق کی وجہ سے یا خوف کی وجہ سے وہ عمل کرنے لگتے ہیں. سورۃ الحاقہ قیامت کے میں سے ایک نام ہے، اور قیامت کو حاقہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حق ہونے والی ہے، یعنی یہ کام ہو کے رہے گا. اور اس سورت کا خاص طور پہ متعدی مضمون قیامت ہے. اس سورت کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر کے دل میں ایمان اس سورت کی چند آیتوں کو سننے کے بعد ہوا تھا. کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کی نیت سے گھر سے نکلا، مگر آپ مجھ سے پہلے مسجد حرام میں داخل ہو چکے. تو میں پہنچا تو آپ نماز میں سورت الحاقہ پڑھ رہے تھے، تو میں آپ کے پیچھے کھڑا ہو کر سننے لگا. قرآن کی شان اتنی اچھی لگی کہ میں حیران ہوا کہ مجھے دل پہ اثر ہونے لگا. تو میں نے سوچا یہ شخص شاعر ہے، جیسا کہ قریش کہتے ہیں اتنے میں اللہ کے نبی کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہو گئے، وما ہوا بھی قولی شاعر، یہ تو کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ تو رسول کریم کا کلام ہے. تو کہتے اچھا اس بندے کو میرے دل کی بات پتہ چل گئی، اوکے یہ تو کاہن ہے. اسی وقت الفاظ آ گئے یہ تو کسی کاہن کا کال نہیں ہے، تم لوگ کم غور کرتے ہو، یہ تو رب العالمین کا کلام ہے. کہتے بس اس کے بعد میرے دل میں اسلام گیا اور پھر گہرائی ہوتا گیا. تو یہاں سے آپ دیکھیے کہ چھوٹی چھوٹی آیتیں بعض دفعہ دل کے اندر بہت بڑی قیامت برپا کر دیتی ہیں. فرمایا الحاق کا تم الحاق کا وما ادراک کا ملحاق کا کذب ثمود وعدم بالقاریہ. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. ہونی شدنی کیا ہے؟ وہ ہونی شدنی یعنی جو ہو کے رہے گی. اور تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے ہو کے رہنے والی؟ سمود اور رات نے اچانک ٹوٹ پڑنے والی آفت کو جھٹلایا تو سمود ایک سخت حادثے سے ہلاک کیے گئے، اور آد ایک بڑی شدید طوفانی آندھی سے تباہ کر دیے گئے. اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلسل 7 رات اور 8 دن ان پر مسلط رکھا. تم وہاں ہوتے تو دیکھتے وہ وہاں اس طرح پچھڑے پڑے ہیں جیسے وہ کھجور کے بوشیدہ تنے ہوں. اب کیا تمہیں ان میں سے کوئی نظر آتا ہے؟ یہاں دیکھیے کہ قیامت کے ٹاپک کے ساتھ ہی ایک ایسی قوم جو اپنے وقت کی بڑی جسم خوردہ اور بڑی پیتی قوم تھی، اس کی ہلاکت کا تذکرہ کر کے بتا دیا کہ جب قیامت آئے گی تو بڑی بڑی طاقتیں اس طرح زمین بوس ہو جائیں گی. پھر پتہ چلے گا جس قیامت کو جھٹلاتے تھے وہ کتنی بڑی حقیقت ہے، اور اس دن پتہ چل جائے گا کہ یہ قیامت ایک حقیقت تھی اور کتنی قریب تھی. اب دیکھیں کہ القاریہ کا لفظ ہے نا، تو قرہ عربی زبان میں ٹھوکنے اور کوٹنے کو کہتے ہیں، کھڑکھڑا دینے، ایک چیز کو دوسری چیز پر مار دینے کے لیے بولا جاتا ہے. قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ ہے. سورت الاعراف میں رجفہ کا لفظ تھا، سورت ہود کے اندر صیحہ کا لفظ آیا. قوموں پہ عذاب جب آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسی طرح سے پکڑتا ہے. وجاء فرعون ومن قبلہ والمؤتفکات بالخاطئہ، اور اسی خطائے عظیم کا ارتکاب فرعون اور اس کے پہلے کے لوگوں نے اور تلپٹ ہو جانے والی بستیوں نے کیا. ان سب نے اپنے رب کے رسول کی بات نہ مانی تو اس نے ان کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑا. جب پانی کا طوفان حد سے گزر گیا تو ہم نے تم کو کشتی میں سوار کر دیا تاکہ تمہارے لیے اس واقعے کو ایک سبق کا موز یادگار بنا دیں، اور یاد رکھنے والے کان اس کی یاد محفوظ رکھیں. دیکھیے پچھلی قوموں کی ہلاکت کا تذکرہ قیامت کے ضمن میں ایسے ہی ہے کہ چھوٹی چھوٹی قیامتیں تو تباہی تھیں، اور اب ایک بڑی قیامت آئے گی جس میں سب لوگ پکڑے جائیں گے. اس لیے اب آگے قیامت کی بات. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، پھر جب ایک دفعہ سور میں پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. اس روز وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا. اس دن آسمان پھٹے گا اور اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی. فرشتے اس کے اطراف اور جوانب میں ہوں گے، اور 8 فرشتے اس روز تیرے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے. وہ دن ہوگا جب تم لوگ پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی راز بھی چھپا نہ رہ جائے گا. سوچیے ایسے لگتا ہے نا ایک چٹیل میدان میں کھڑے ہیں، چاروں طرف سے سب دیکھ رہا ہے، کچھ بھی نہیں چھپا ہوا، اور اتنے میں نام ہے اعمال. فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤا کتابیا انی ظننت انی ملاق حسابیا. اس وقت جس کا نام ہے اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا گا، وہ کہے گا تو دیکھو پڑھو میرا نام ہے اعمال، یعنی دیکھو میرے کتنے اچھے نمبر آئے ہیں. لوگ سوچیں گے کیوں بھائی کیا کرتے تھے، تو وہ کہے گا کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ مجھے اپنے حساب سے ملاقات کرنی ہے. بس یہ ہے وہ چیز، اس کو ہائی لائٹ کر لیں. انی ظننت انی ملاق حسابیا، یہ چیز بندے کو باشعور اور ذمہ دار انسان بناتی ہے. اس چیز سے بے خوفی بندے کو شتر بے مغار بنا دیتی ہے. انجام کیا ہے؟ فہو فی شتر رادیا, بس وہ دل پسند عیش میں ہوگا, عالی مقام جنت میں, جس کے پھلوں کے گچھے جھکے پڑ رہے ہوں گے. ایسے لوگوں سے کہا جائے گا, مزے سے کھاؤ اور پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے ہیں. اور جس کا آپ دیکھیں انجام ہو گیا, کیا اس کو دنیا کے غم یاد رہیں گے؟ دنیا کی تکلیفیں یاد رہیں گی؟ ہم کتنا کچھ جیئیں گے آپ سوچیے. آپ دیکھیے سب سے زیادہ تو انبیاء کرام آزمائے گئے نا. آج کدھر ہے؟ ہمارا گمان ہے کہ وہ عالم برزخ میں بڑی اعلیٰ جگہوں پہ ہیں, ان کی روحوں کے ساتھ بڑے خوبصورت قسم کے معاملے کیے جا رہے ہیں. ختم ہو گئی نا. کیا 950 سال کی وہ تکلیف حضرت نوح کو یاد رہی؟ نہیں رہی. تو خوبصورت انجام بندے کو راستے کی ساری تکلیفوں سے بے نیاز کر دیتا ہے. دعا کیجئے کہ ہم کچھ کر لیں, ہم کچھ کر لیں. بہت زندگیاں ضائع کر دی, بہت وقت ضائع کر کے آگے ہم نے اپنی زندگیوں کو کہاں لگایا. ہر دن یہ درد کی طرح تکلیف دل میں بڑھتی جاتی ہے کہ اللہ کیا بنے گا, اللہ تیرے بندوں کا کیا بنے گا, اللہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اگر ہم نے یہ پیغام نہ پہنچایا, اگر ہم نے اور کوشش نہ کی, کیا بنے گا اللہ, اللہ ہم تیرے ساتھ کس طرح کل نظریں ملائیں گے, کل کیسے تجھے اپنی شکل دکھائیں گے. ساری زندگی اپنی زندگی کو دنیا کو سنوارتے رہ گئے. اسی لیے اب ایک برا کردار سامنے آتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے ایک عبرت کی تصویر بنا کر پیش کرتے ہیں. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ فَخُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ. اور جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کاش میرا اعمال نامہ مجھے نہ دیا گیا ہوتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے, کاش میری وہی موت جو دنیا میں آئی تھی فیصلہ کن ہوتی, آج میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا, میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا. سوچئے آج بڑے بنتے نا آپ, سوچئے کسی کو حکومت میں عہدہ مل جائے کیا شان ہے, اس کی تو چھوڑے اس کے دوستوں کی شان کتنی ہے. کہتے ہیں نا پیر صاحب تو ہیں, پیر صاحب کی بیگم کی بھی کرامتیں بہت ہیں, کہاں گیا سلطنت. آپ دیکھیے ایک شخص پوری ملک کا حکمران ہو, 5 وقت نماز نہیں پڑھتا, کیا ہے؟ مفلس اور کلاش. کیا اس کی شان, کیا اس موقع. اور جس کو جس کی دنیا کے کاموں نے دین سے دور کر دیا, کوئی 1000 گز کا گھر بنا کے بیٹھ جائے سارا دن سجاتا سمرتا رہے, اللہ کے کام نہ کیے, دین کی بات نہ کی, تو حلق انی سلطانیا, ہم سب پوچھے میری سلطنت کیا ہے. پہلے تو میرا جسم میری سلطنت ہے, اسی کو سجاتے سنوارتے گھنٹوں کے اعتبار سے بیٹھے رہتے مشینوں میں کیا نہ لگنے لگے, چلو ادھر سے نکلے تو گھر سلطنت, اسی کو سجاتے سنوارتے رہے, بچے خاندان دوست پارٹی, آج مہندی آج اپٹن آج برتھ ڈے آج یہ, کیا یہ کھیل کھول نہیں کھیلتے رہتے. وہاں حسرت ہوگی اللہ یہ میں نے کیا کیا, جواب ہوگا خذوہ فغلو, پکڑو اس کو اور اس کی گردن میں توک ڈال دو, پھر اسے جہنم میں جھونک دو, پھر اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو. کیوں بھائی اتنا غصہ؟ کیونکہ کل شتر بے مہار تھا نا, آج اللہ نے کہا اس کو ڈالو. دیکھیے دو باتیں, یا تو آج ہم خود کو باندھ لیں, کل یا اللہ ہمیں باندھے گا, کون سی باندھ مشکل ہے. آج دنیا میں نفس پہ قابو, اللہ کی مرضی کا بن کے جینا, کل بہت بڑی زنجیروں میں جکڑے جانے سے بچا لے گا. کیا آتا ہے تصور میں اس آیت کو سن کے میرے ذہن میں؟ بہت اونچے قد کا لمبا چوڑا ایک انسان آتا ہے, دیو ہے کل, اور بڑے بڑے سنگلوں میں بندھا ہوا ہے. سبون ازیران فسلکو, ایک ایک لفظ پہ دیکھیے, چین ایک ایک چین اس کی اتنی لمبی ہے, تو زنجیریں کتنی بڑی ہوں گی. یہ چھوٹا سا جسم تو اس قابل ہی نہیں ہوگا کہ اس پہ پورے عذاب جہنم کے آئے, اللہ جسم بھی موٹا کر دے گا. قصور کیا ہے؟ انہ کان لا یومن باللہ العظیم, یہ نہ اللہ بزرگ و برتر پر ایمان لاتا تھا, یعنی اللہ کی بڑائی کوئی نہیں تھی, لوگوں کی بڑائی میں چور رہا تھا, لوگوں کو بڑا سمجھتا تھا, اللہ کو کہاں بڑا سمجھا. اور دوسرا قصور اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت لاتا تھا. بس آج نہ اس کا یہاں کوئی یار غم خوار ہے اور نہ زخموں کے دھوون کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا جسے خطا کاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتے. اللہ اکبر, کھا سکتے؟ ذرا سا نمک تیز ہو جائے کھانے میں, ڈبل ہو جائے جتنا کھاتے ہیں اسے, یوں چھوڑتے. ہلکی سی دہی کی سمیل آ جائے, یوں پھینکتے. سخت ہوگی روٹی, اس کو پھینکو. اس جوس میں تروس آگی پھینک دو, پھپھوندی لگ گئی چھوڑ دو. میں کہتی ہوں کہ کتنی اکڑ ہے, کبھی کوئی ایسی ناپسندیدہ چیز نہیں پڑتی, اور میں اکثر کھاتی ہوں الحمدللہ. بچتا ہی نہیں ہمارے گھر میں, ہمارا جتنا پکتا ہے پورے کا پورا کھایا جاتا ہے اسی وقت, اگلے وقت پھر بنے گا. لیکن اگر کبھی کوئی بچا کھچا کوئی نہیں, کئی چیزیں ایسی جو میں نہیں کھاتی, بس طبیعت نہیں ہے, شروع سے ٹیسٹ نہیں بنایا جان کے. اپنے ہسبینڈ کے لیے بناؤں گی, کبھی بچ جائے کچھ ہو, کسی طرح جوڑ توڑ کر کے میں کھا لیتی ہوں اس کو, کہ میرے اندر یہ ضرورت نہیں ہے کہ میں اس کو ضائع کروں, کوئی دوسرا کہاں کھائے گا. لیکن میں اس وقت یہ سوچتی ہوں کہ صحابہ تو کس طرح ہیک دیتی ہوئی چربی بھی کھا جاتے تھے, ہمارے جسم کتنے موٹے ہو گئے. آج ہم نے اپنے بچوں کو بھی موٹا کر دیا, ان کی عقل موٹی کر دی, کھلا کھلا کے یوں پھینکتے ہیں. ایک چیز ذرا پسند کی نہیں, آئی ڈونٹ لائک, آئی ڈونٹ ایٹ. چھوڑ دیجئے کھانے پینے کو, برانڈ نہیں پسند. کسی کو میک ڈونلڈ پسند ہے تو کسی کو واٹس ایپ برگر پسند ہے, تو جس کو نہیں پسند وہ کہتے ہیں میں نہیں کھاتا, پھر ماں دوسری جگہ پہ لے آتی ہے. تو میں سب کا بچہ کھا لیتی ہوں جو بھی میرے پاس ہو. میں کہتی ہوں کوئی بات نہیں, شاید اللہ کو میری یاد سے پسند ہے. کبھی پورا صحیح کھانا اپنے لیے نہیں کھایا, ساتھ بیٹھنا ہے. لیکن جب کوئی بچہ, اور میں نے کبھی اس طرح بھی نہیں کیا کہ بچہ ہوا کھانا یا پرانا رکھ کے کھانے لگ جاؤں, ساتھ بیٹھ کے ایک ساتھ الحمد للہ ہم کھاتے ہیں پورا. وہ جب کھا لیں گے پھر میں دیکھتی ہوں اب کیا بچا ہے, وہ میں نے کھانا ہے. اور اس کے بعد پھر میں نے جو کو فریج میں پرانی چیز رکھی ہے وہ چپکے سے نکال کے تو گرم کرنی ہے. کیوں کہ میں کہتی ہوں ان کے سامنے میں کھاؤں, وہ میرے سے کھائیں گے ہی نہیں, وہ کہیں گے تم بھی یہ کھاؤ. اس طریقے سے کہ مجھے پہلی سوچ میں ہوتا ہے کہ یہ میں نے کرنا ہے, یہ میں نے کھانا ہے آج, اپنا نہیں بنانا, گھر والوں کا بنا کے کھلا کے پھر سوچنا ہے کہ اب مجھے کتنی کو بھوک ہے, اب میں کیا کروں. کیونکہ یہ تو بہت بڑی رونت لگتی, اور کیا پیسے کی کمی ہے انسان کے پاس, کھانے کی کمی ہے. اللہ اکبر, جتنی آج آپ دیکھیے کہ بہتات ہے, دین کا ادارہ دیکھ لیں یا مسجد دیکھ لیں یا گھر دیکھیں, فریج دیکھ کے ایک دم پریشان ہو جاتا ہے بندہ کہ اتنی ورائٹی ہے کھانوں پینوں کی. لیکن ہم اسی لیے شاید اللہ کی طرف سے عاجزی اور اس چیز سے محروم ہوتے جا رہے ہیں دن بدن. وہاں زخموں کے دھوون, اللہ اکبر, اللہم لا تجعلنا منہم, اللہ اکبر. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انہ لقول رسول کریم, بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی بھی جو تم دیکھتے ہو اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے. یہ ایک رسول کریم کا قول ہے, کسی شاعر کا قول نہیں ہے. تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو, اور نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے. تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو. یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے, اور اگر اس نبی نے خود کھڑ کر کوئی بات ہماری طرف منسوب کی ہوتی تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے اور اس کی رگے گردن کاٹ ڈالتے, پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس کام سے روکنے والا نہ ہوتا. دیکھیے پھانسی دینے کے انداز کی باتیں, یعنی نبی بھی اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کر سکتے, تو باقی لوگ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو اللہ چاہے اور اس کا رسول چاہے. اور اگر قرآن اللہ کے نبی نے لکھا ہوتا تو کم از کم یہ آیتیں تو قرآن میں کبھی نہ ہوتی. یہ تو نبی کے بارے میں ایک بہت بڑی آپ کے اگینسٹ جاتی ہیں, مطلب یہ کہ یہ قرآن پورے کا پورا اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے. کیا یہ قرآن جس کو جھٹلاتے ہو؟ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ, در حقیقت یہ پرہیزگار لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے ہیں, ایسے کافروں کے لیے یقیناً یہ موجب حسرت ہے اور یہ بالکل یقینی حق ہے. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ, پس اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو. کیا پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں دکھاتا ہے کہ تم اللہ کے گن گاؤ, بڑائیاں کرو, اپنے گن نہ گاؤ, اللہ کے نام کے گن گاؤ, وہ ذات سب سے بڑی ہے, اس کا مقام پہچانو. ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی بڑائیاں کرنے والا بنا دے. سبحان ربی العظیم رکوع میں پڑھا جاتا ہے. اللہ کے نبی ان آیتوں پہ پھر عمل بھی کرتے تھے اور اس کو اپنی زندگی میں لے کے جاتے تھے. اللہ تعالی ہمیں بھی اس کی توفیق دے. اگلی سورت معارج ہے. معارج میں آپ دیکھیے کہ عروج اور بلندیوں کی بات ہے, پیچھے قیامت کا تذکرہ ہے. اس سورت میں کچھ ایسی صفات کا تذکرہ آتا ہے کہ جو ہر مومن کو پتا ہونی چاہیے, جیسے سورت مومنون میں تھا, تو یہاں بھی کچھ چیزیں ہم دیکھیں گے بالکل اس سے ملتی جلتی. تو گویا کہ دعوت میں اگلا نقطہ کیا ہے کہ لوگوں کو دین کی بنیادی بنیادی باتوں کی تعلیم دی جائے تاکہ وہ ایک دم گھبرا نہ جائے. دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. مانگنے والے نے عذاب مانگا ہے, وہ عذاب جو ضرور واقع ہونے والا ہے, کافروں کے لیے کوئی اسے دفع کرنے والا نہیں, اس ذات کی طرف سے ہے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے. ملائکہ روح اس کے حضور چڑھ کر جاتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے. پس نبی صبر کرو, شائستہ صبر. یہ لوگ اسے دور سمجھتے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں. وہ عذاب اس روز ہوگا جس روز آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا. سوچیے اتنا آسمان میلٹ ہو جائے گا اور پہاڑ رنگ برنگ کے تھنکے ہوئے اون جیسے ہو جائیں گے. اور سب سے بڑھ کے قیامت تو انسانوں پہ پڑے گی کہ ولا یسل حمیم حمیما, اور کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا. یوں بس سرو نہ ہوم, حالانکہ ایک دوسرے کو دکھائے جا رہے ہوں گے. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ. ان آیتوں کو سنتے وقت تصور میں لائیں رشتوں کو. مجرم چاہے گا اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو, اپنی بیوی کو, اپنے بھائی کو, اپنے قریب ترین خاندان کو, اور جو اس کو پناہ دینے والا تھا, اور وہ زمین کے سب لوگوں کو فدیے میں دے دے اور یہ تدبیر اسے نجات دلا دے. لیکن کلا, ہرگز نہیں, انہا لزا, وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ کی لپٹ ہوگی جو گوشت پوست کو چاٹ جائے گی, پکار پکار کر اپنی طرف بلائے گی ہر اس شخص کو جس نے حق سے منہ موڑا اور پیٹ پھیری اور مال جمع کیا اور سینت سینت کر رکھا. ہائی لائٹ کریں نایتوں کو. مال جمع کیا پھر سینت سینت کر رکھا. اب دیکھیے ضروریات کا تو سب کے پاس ہوتا ہے. عموماً جو مال کی حوث ہوتی ہے نا انسان کے دل میں, وہ جمع کرنے کے لیے ہوتی ہے. فیوچر, مستقبل, بچے بڑے, ان کو کیا ہوگا, ان کو کیا ہوگا. اللہ کہتے ہیں اب سب جمع کر کے بیٹھ گئے, اب دیکھو آگے تمہارے پاس کیا ہے. کیا یہ سارا مال تمہیں عذابوں سے بچا سکتا ہے؟ نہیں بچا سکتا. اصل بات کیا کہ ان الانسان خلق ہلوا اذا مسہ الشر جزوا. انسان تھوڑ دلا پیدا کیا گیا ہے, پر مصیبت آتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے, اور جب اسے خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے. مگر وہ لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں جو نماز پڑھنے والے ہیں, جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں, جن کے مالوں میں سائل اور محروم کا ایک مقرر حق ہے, جو روزے جزا کو برحق مانتے ہیں, جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں, کیونکہ ان کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں جس سے کوئی بے خوف ہو, جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں یا اپنی مملوکہ عورتوں کے, جن سے محفوظ نہ رکھنے میں ان پر کوئی ملامت نہیں. البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں, جو اپنی امانتوں کی حفاظت اور اپنے عہد کا پاس کرتے ہیں, جو اپنی گواہیوں میں راست بازی پر قائم رہتے ہیں, اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. ہم سب لائٹ چیزوں کو ہائی لائٹ کر کے اپنا جائزہ لے سکتے ہیں. 29 پارے دوہرا لیے اب تو. نمازوں کا کیا حال ہے, امانتوں کا, عہدوں کا کیا حال ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اس قرآن کے پورا ہونے سے پہلے پہلے ہماری ساری کمیاں دور کر دے, کوتاہیاں دور کر دے, اور ہم اپنی اصلاح کے اللہ کے پیارے بندے بن جائیں تو خوبصورت انجام. اولئک فی جنات مکرمون, یہ لوگ عزت کے ساتھ جنت کے باغوں میں رکھے جائیں گے. لفظ مکرمون پہ غور کریں. ایک ہوتا ہے کسی کو بٹھانا, بیٹھے آپ, اور ایک ہوتا ہے بڑی عزت سے بٹھانا, فرق ہے نا. یعنی تمہیں جنت میں عزتیں دی جائیں گی. شاید اللہ کے دین کے لیے دنیا میں تھوڑے بے عزت ہوئے تھے, کوئی بات نہیں, اللہ کے لیے جو بے عزتی ہے وہ بھی برداشت کرنے کو انسان تیار ہے, شرط کیا کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بندے سے راضی ہو جائے. اب آخر میں کافروں کی بات. فمال الذین کفروا قبلک مخطئین عن الیمین وعن الشمال عضین. پس نبی کیا بات ہے کہ یہ منکرین دائیں اور بائیں سے گروہ در گروہ تمہاری طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں؟ کیا ان میں سے ہر ایک یہ لالچ رکھتا ہے کہ وہ نعمت بھری جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں. ہم نے جس چیز سے ان کو پیدا کیا ہے اسے یہ خود جانتے ہیں. بس نہیں, میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی, ہم اس پر قادر ہیں کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں, اور کوئی ہم سے بازی لے جانے والا نہیں. ہائی لائٹ کریں, کتنی بڑی دھمکی ہے. مجھے لگا یہ دھمکی مجھے مل رہی ہے. صحیح کام کرو نہیں تو تم سے بہتر کو لے آؤں گا. صحیح طرح سے پڑھاؤ, صحیح طرح سے میرے دین کی نمائندگی کرو نہیں تو نیو مسلمز کو لے آؤں گا. آج دیکھ لیجئے دن بدن بون مسلم پیچھے ہوتے جا رہے ہیں اور کنورٹ مسلم آگے آتے جا رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے کیوں بنتے ہو تم, اتنے اپنے اوپر فخر کیوں کرتے ہو, تم کس طرح اپنی جگہوں پہ ہو. دیکھو تو صحیح کہ ان لوگوں نے کس غلط فہمی میں خود کو مبتلا کر دیا. فَذَرْهُمْ يَهُودُ وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ. بس ان کو ان کی بےہودہ باتوں اور کھیل میں پڑا رہنے دو یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے, جب یہ اپنی قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑے جا رہے ہوں گے جیسے اپنے بتوں کے استھانوں کی طرف دوڑ رہے ہوں. یہ نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی, ذلت ان پر چھا رہی ہوگی, اور کہا جائے گا ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون. یہ ہے وہ دن جس ان کو وعدہ دیا جاتا تھا. آپ سوچیں اس آیت کو پڑھتے ہوئے, حقیقت میں ایک دن قیامت آ جانی ہے نا. کتنا کو رہ گیا وقت, چلے اور بھی کئی سال ہوں گے. جب آج ہم مر جائیں گے تو اس کے بعد ہماری قیامت تو شروع. ہم تو وقت اور ٹائم کی لمٹ سے آزاد ہے نا. آپ سوچئے جب ہم وہاں کھڑے ہوں گے کتنا ریگریٹ ہوگا. جیسے ابھی چند دن پہلے ایک جگہ میں نے بات کی کہ لیلت القدر کو اللہ نے ہزار راتوں سے بہتر کہا نا, تو اگر وہ حساب لگائیں تو لیلت القدر کا ایک منٹ ہماری عام 3 دنوں کے برابر بنتا ہے. یعنی اگر ہم نے ایک تاک رات ضائع کی, اس کا ایک منٹ ویسٹ کیا ایسے ہی, چلو یہ دیکھ لو یہ سن لو کر لو, 3 دن ہم نے ضائع کر دیا اپنی زندگی کے, تو ریگریٹ ہوتا ہے نا. لیکن اب سوچئے جس دن زندگی کی ریڈ لائن آ گئی پھر کیا بنے گا, اس کو سوچیں. آخری پارے ہیں, اگر ابھی آگے نہیں بڑھیں گے ابھی فکر نہیں کریں گے تو یاد رکھیے بہت بڑا پچھتاوا. پھر پلٹ نہیں سکتے, نو یو ٹرن, ون وے روڈ, نو ایگزٹ پلیس, سیدھے چلو, ٹنل ہے یہ زندگی. ایک دفعہ گھس کے اب موت کی صورت میں یہاں سے باہر نکلنا ہے. اللہ ہمیں زندگی کی قدر والا بنا دے. اگلی صورت صورت نو ہے. حضرت نوح یہاں ایک تائی دین کے لیے رول ماڈل ہے کہ دعوت دیتے ہو تو حضرت نوح جیسی استقامت لاؤ. 950 سال خدمت کر کے بھی کوئی اجر کوئی صلہ نہیں, کوئی تھکن نہیں. یہ نہیں کہ شروع کے دنوں میں بڑا دل خوش تھا بہت اچھا کام کرتے تھے بعد میں دل چھوڑ دیا. یہ نہیں کہ شروع احسن تھے تو بعد میں حسن کے درجے پہ آ گئے. اور یاد رکھیے کہ سورت نوح سورت کا نام بھی اور عنوان بھی ہے, جیسے سورت یوسف میں حضرت یوسف کا ہی قصہ ہے. اور اس سورت میں اللہ کے نبی کو تسلیاں دی جا رہی ہیں کہ جب مخالفت ہو تو آپ یاد کریں کہ آپ سے پہلوں کی مخالفت کی گئی. لیکن یہاں اس قصے سے مراد قصہ گوئی نہیں ہے بلکہ نصیحت ہے. قوم قریش کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے نبی کی قدر نہ کی تو وہ جو کل قوم نوح کے ساتھ ہوا وہ آج تمہارے ساتھ ہوگا. اور اس دعوت کے راستے میں لوگ کیسے رویے ظاہر کرتے ہیں اس کا تذکرہ بہت زیادہ دل کو اداس کرنے والی صورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اس ہدایت ساتھ کہ اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کر دے قبل اس کے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آئے. اس نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں, میں تمہارے لیے ایک صاف صاف خبردار کر دینے والا پیغمبر ہوں. تم کو آگاہ کرتا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں ایک وقت مقرر تک باقی رکھے گا. اس کو نوٹ کریں, الاجل مسمى, پھر تو موت ہی ہے نا. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر, جب کبھی اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو ٹالا نہیں جاتا. لو کنتم تعلمون, کاش تمہیں اس کا علم ہو. آپ دیکھیے کہ نبی کی دعوت کتنی سمپل اور خوبصورت ہے. پاک کرنے علی, دل کو گندے عقیدے سے پاک اور توبہ کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی. لیکن قوم کا جواب کتنا سخت تھا کہ قوم اس کا ریئیکشن کیا شو کرتی ہے. ہم سب بھی اس پہ اپنے دلوں کو پرسکون کریں کہ دین کی کوشش کریں جتنی, لیکن نتائج وہ نہ نکلے تو کہا نوح کو یاد کر لو. قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا, انہوں نے عرض کیا میرے رب میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو شب و روز پکارا, یعنی رات اور دن جب موقع ملا, مگر میری پکار نے ان کے فرار ہی میں اضافہ کیا, اور جب بھی میں نے ان کو بلایا تاکہ تو ان کو معاف کر دے تو انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی اور اپنے کپڑوں سے منہ ڈھانک لیے اور اپنی روش پر اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا. پھر میں نے ان کو ہانکے پکارے دعوت دی, پھر میں نے اعلانیہ بھی ان کو تبلیغ کی اور چپکے چپکے بھی سمجھایا. میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو, بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے, وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا, تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا, تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا. تمہیں کیا ہو گیا کہ اللہ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے. بڑا خوبصورت نقطہ. آج ہم دین کے ساتھ ہی سوچ لیتے ہو, اچھا پھر دنیا میں تو کوئی عزت نہیں ملے گی, اچھا دین کے کام کرنے والے تو بس ایسے ہی ہوتے ہیں مولوی بےچارے. اللہ کہتا ہے کیا تمہیں اللہ سے کسی عزت کی امید نہیں؟ کیا تم نے حضرت عمر کو اور امام بخاری کو نہیں دیکھا جنہوں نے زندگیاں دین کو دیں؟ اللہ نے ان کو کتنی عزت دی. تم سب کو بھی اس میں ایک سبق دیا گیا کہ عزت چاہتے ہو, دنیا چاہتے ہو, مال چاہتے ہو, سب تمہیں اس دین سے مل جائے گا. اصل بات ہے کہ تم اپنے آپ کو اللہ کے دین کے کاموں کے حقدار کرتے ہوئے, اس کا حق ادا کرتے ہوئے بنو. حالانکہ اس نے طرح طرح سے تم کو بنایا. الم ترو کیف خلق اللہ سب سماوات انطباقا, کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ اس طرح سات آسمان تہ بتہ بنائے اور اس میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا, اور اللہ نے تم کو زمین سے عجیب طرح سے اگایا, پھر وہ تمہیں اسی زمین میں واپس لے جائے گا اور اس سے یک یک تم کو نکال کھڑا کرے گا. اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا تاکہ تم اس کے اندر کھلے راستوں میں چلو. سوچیے یہ راستے بھی کتنی بڑی نعمت ہے نا. اگر راستے نہ ہوتے اور ہم پہاڑوں کے اندر سے یا جنگلوں میں کانٹوں کے اندر سے گزرتے, سڑک چھوٹی ہو تو کتنی گھبراہٹ ہوتی ہے. چوڑی چوڑی سڑکیں بنا دیں, یہ سب کچھ اللہ کی نعمتیں ہیں. نوح نے کہا میرے رب انہوں نے میری بات رد کر دی اور ان کے رئیسوں کی پیروی کی جو مال اور اولاد پا کر اور زیادہ نامراد ہو گئے ہیں. ان لوگوں نے بڑا بھاری مکر کا جال پھیلا رکھا ہے. انہوں نے کہا ہرگز نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو, اور نہ چھوڑو ود اور سوا کو, اور نہ یغوس اور یعوق کو, اور نہ نصر کو. انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے, اور تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے. یہ ان کے بزرگوں کے نام تھے. اپنے اپنے دور کے نیک لوگ مرتے گئے تو شیطان ان کے پاس آ گیا اور ان سے کہنے لگا کہ تم ان کی شبیہیں بنا لو اور اس کے بعد پھر ان کو پوجو. وہ وقت تھا کہ جس سے انسانیت میں شرک اور بت پرستی آئی. آج بھی دیکھیے جتنا شرک ہے وہ شخصیت پرستی کا شرک ہے. آج لوگ زندہ بزرگوں کو پوجنے لگ جاتے ہیں, وہ ان کے بت بنا کے پوج لیتے تھے. اپنی خطاؤں کی بنا پر ہی وہ غرق کیے گئے اور آگ میں جھونک دیے گئے. پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ پایا, اور نوح نے کہا میرے رب ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ, اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا بدکار اور سخت کافر ہی ہوگا. رب اغفر لی ولی والدی ولی من دخل بیتی ولی المومنین والمومنات ولا تزد الظالمین الا تبارا. میرے رب مجھے اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہے, اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما, اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر. یہ دعا ایک دن میں نہیں ہوئی, 950 سال کا صبر تھا. حجت تمام ہوتی ہے تو پھر جن تیلوں میں تیل نہ ہو پھر اللہ تعالیٰ ان کو تباہ کر دیتا ہے. ہم سب کو اس میں سبق ہے کہ دعوت کا کام صبر اور ارادے کا کام ہے. ہمت کرو. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ میں آخری دم تک اس پہ جمائے رکھے. جس چیز کے ساتھ ہمارا نام جڑ گیا اللہ مرتے دم تک اس دین سے ہمیں دور نہ کرے اور ہمیں اس راستے میں کھپا لے. یہاں پہ نصف پورا ہوا. سبحانک اللہم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى خير خلقه واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين امين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربي يسر ولا تسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. امين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيسے ہیں آپ سب لوگ؟ بہت ہی دل کو ڈرانے والی، روح کو جھنجھوڑنے والی آیات تھی ہیں. الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کا احسان. آج کی آیات نے بہت زیادہ غور و فکر کرنے پہ مجبور کر دیا کہ ہمیں، ہم کہاں کھڑے ہیں. اور جب محاسبہ کرتے ہیں تو یہی لگتا ہے کہ دنیا کی طرف زیادہ بھاگ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ یا اللہ، تو ہمیں ان آخری پاروں کے ساتھ اپنے ایمان کو بڑھانے والا کر دے، اور شیطان کی سستیاں اور جو کاہلیاں وہ ہمارے اندر ڈالنے کی کوشش کر رہے، یا اللہ ان کو دور فرما دے. کیا سیکھا آج کی تین اہم سورہ، سورہ الحاقہ، سورہ المعارج، سورہ نوح. لکھیں گے ایک ایک سینٹینس میں. ہم دیکھ لیں نا کہ آخری پاروں میں جنت، جہنم، ایمان، ایمان بالقرآن، بالآخرہ کا بہت زیادہ ذکر ہے. تو ایسے ہی ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا جا رہا ہے. قیامت، قیامت بڑھ کے اس سے پہلے پہلے میک موسٹ آف ٹائم وی ہے. قیامت برحق ہے، اس سے پہلے پہلے ہمیں جو ہمارے پاس وقت ہے اس میں ہمیں کچھ کر لینا چاہیے. جی بالکل. اور جنت ہمارے سامنے کتنی خوبصورت پکچر لے کے آتی ہے، اور جہنم کا جب تصور آتا ہے تو کتنا خوفناک ہی آتی ہے کہ کیسے دہکتی ہوئی آگ ہے ریڈ کلر کی. اور اب تو ایسی ویڈیوز بھی ہوتی ہیں کہ جو ہمارے تصور کو اور زیادہ واضح کر دیتی ہیں. کوئی طاقت کام نہیں آئے گی. جی وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے، اور ہمیں اس جتنا بھی ہمارے پاس وقت ہے، کسی کو نہیں پتا کس کے پاس کتنا وقت ہے، لیکن وہی بات کہ ہمیں اس کو گریب کرنا ہے اور سیکھنا ہے کہ یہ وقت دوبارہ لوٹ کے نہیں آئے گا. اور اس کا اندازہ ہمیں اس چیز سے ہو سکتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ جو وقت چلا گیا ہے کیا ہم اس کو واپس لا سکتے ہیں؟ نہیں لا سکتے نا. اس میں ہم نے کتنی کمیاں کوتاہیاں کی، کتنی سستیاں کی. تو پھر جو ہمارے پاس وقت ہے اس کو آخرت کے لیے الحاقہ سے کیا سمجھ آیا پہلی تین آیات سے؟ تو ایک لیے لکھیے، آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ الحاقہ کیا ہے؟ قیامت ثابت ہونے والی ہے. جی باقی لوگ کہاں ہیں آج؟ کیوں ایکٹیو؟ صرف ایک سسٹر کا آنسر آ رہا ہے. اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ قیامت واقعہ ہو کے رہے گی، اور ساتھ ہی پھر نا قوموں کے زوال کا ذکر آ گیا. قوم سمود اور عاد نے کھڑکھڑانے والی قیامت کو جھٹلایا تھا. ان کے ساتھ کیا معاملہ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا اور اس کی وجہ کیا تھی؟ لکھیں گے آپ لوگ؟
یہ واقعات ہمیں بار بار اس چیز کی طرف بلا رہے ہیں کہ جو لوگ نصیحت کو نہیں مانتے ہلاک کیے گئے عذاب کے ذریعے سے. جی ایک چیخ تھی, ایک سخت آندھی تھی, اب بھی تو بہت ہوائیں چلتی ہیں, بہت کچھ ہوتا ہے. کیا ہمیں کبھی احساس ہوتا ہے کہ سرکشی کی وجہ سے جی ایمان نہیں لائے تھے اور ان پہ اللہ تعالیٰ نے متواتر 7 راتیں اور 8 دن کا عذاب مسلط کیا تھا, تو کیا اب جب طوفان آتے ہیں تو کیا ہمارے اندر ہلچل مچتی ہے, کیا ہمیں خوف آتا ہے یا ہم مستی کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں؟ اور کتنے ہی وہ مضبوط لوگ تھے, کیونکہ مثال قیامت کو حجت بنایا جی فرام کہ قیامت کو جھٹلاتے تھے. جی بالکل, اور دیکھیں کہ کتنے مضبوط تھے کھجور کے تنوں کی طرح. جیسے کھجور کے درخت کو دیکھیں نا تو وہ بڑا مضبوط نظر آتا, اونچا لمبا چوڑا, اور لیکن اس کو ان کو اس طرح اللہ تعالیٰ نے زمین پر گرا دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا ہے. حضرت نوح کا واقعہ ہم بار بار پڑھیں, آگے بھی ہم پڑھیں گے. یہاں سے ہمیں طوفان نوح جب کشتی میں وہ سوار ہوئے تھے تو اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے, ان کا بیٹا پیچھے رہ گیا تھا, اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے؟ کہ ہر ایک کو اس کے اعمال کام آئیں گے, اولاد اور مال کچھ کام نہیں آئیں گی. اگر اولاد نافرمان ہے تو ماں باپ نیک ہے تو بھی وہ اپنی اولاد کو نہیں بچا سکتے, نصف کام نہیں آئے گا. جی بالکل. پھر آگے دیکھیں کہ قیامت کا ایک نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ کیا کیا ہوگا. تو کبھی ہمیں خیال آتا ہے جب سورج گرہن لگتا ہے, چاند گرہن لگتا ہے, کیونکہ قیامت کا بھی تو ایک اپنے اعمال کی بنا پر جزا سزا. جی خوف آتا ہے کہ رک گئی ہے اور اب اللہ کے حکم سے ہی زمین کی گردش اور ساری چیزیں چلتی رہیں گی, اگر نہ حکم ہوا تو پھر یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. تو اللہ تعالی ہمیں اس وقت کی ہولناکیوں سے بچا کے رکھے. پھر دیکھیں کہ اس سے مجھے ہارون رشید کا واقعہ یاد آ رہا ہے ان آیات سے. فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ. تو اس میں ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان بیماری کے آخری دنوں میں وہ یہ آیات سنتے اور روتے تھے اور کہتے تھے کہ بھئی اللہ تعالی کی بات حق ہے کہ میرا مال, میری کوئی چیز کام نہیں آ رہی اور موت میرے سر پہ کھڑی ہے. تو احتساب کرنے والے اپنا احتساب اس طریقے سے بھی کرتے ہیں کہ کوشش کرنے کے باوجود اغنا انی مالیہ حلقہ انی سلطانیہ, کہ میرا نہ مال کام آیا نہ میری سلطنت کام آئی. اور جب موت کا وقت آ جائے گا تو ہمارے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوگا, تو ہمیں بھی اس چیز پہ غور و فکر کرنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں دنیا کی آسائشات کے پیچھے بھاگتے بھاگتے مجھے اپنی آخرت بھولی ہوئی ہو, اور ایک پل لگے گا اور موت آ کھڑی ہوگی اور میں اس وقت کچھ بھی نہیں کر سکوں گی, میرے پاس اس وقت وقت ہے اور مجھے کچھ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر دیکھیں کہ کتنے یہ اس میں ہمیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو خوف کی طرف لے کے جاتی ہیں. جیسے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ حضرت عمر کے دل میں ان آیات سے ایمان ان کے دل میں آیا کہ جو وہ سوال کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو جواب دیتا تھا. تو ہمیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کیا ہمیں ہمارے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے؟ ہمارے دل میں بھی کوئی کوسچن ہے, کوئی چیز ہے, تو ہم قرآن کھولیں گے تو ہمیں حق بات ضرورت چلے گی. اور بعض دفعہ ہمارے حالات اور معاملات کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ہم اس دن اپنی کلاس میں آتے ہیں, قرآن کو کھولتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ان سوالوں کے جواب رکھ دیتے ہیں. جی الحمدللہ جواب مل جاتا ہے. کبھی کبھی کوئی کنفیوژن ہوتی ہے نا کہ یہ کیسے حل ہوگی اور اس میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا میں جواب کسی کو کیسے دوں, تو الحمدللہ جی اس میں کوئی شک نہیں. پھر دیکھیں کافروں کے لیے حسرت کا اظہار کیا گیا, تو اپنے آپ کو اس میں چیک کرنا ہے کہ کہیں میں حق کو جاننے بوجھنے کے باوجود اس پر عمل نہ کرتے ہوئے کہیں میں تو نہیں حسرت کا شکار ہو جاؤں گی. اور آخر میں ہمیں خود کو بھی چیک کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے پروردگار کے نام کی تسبیح کیجئے، تسبح بسم ربک ربک العظیم. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ لکھیں گے آپ لوگ؟ تسبیح، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ تو ہمیں ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، شکر کرنے والی زبان عطا فرما. شعور سے جی تسبیح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کرتے ہیں ہر دم تک. کل پرسوں ہی میں کسی کا دیکھ رہی تھی کہ وہ ماشاء اللہ حافظ قرآن تھے، اور تبلیغ سے شاید ان کا تعلق تھا. کسی نے ویڈیو لگائی ہوئی تھی کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ، کہ انہوں نے عمرہ ادا کیا، پھر مدینہ گئے، مدینہ میں ریاض الجنہ میں 2 گھنٹے نوافل ادا کیے، اور اس کے بعد ان کو ہارٹ اٹیک ہوا شام کے وقت. ان کے اور یعنی اس کی وجہ کیا تھی کہ اس میں انہوں نے جو چیز تھی کہ وہ قرآن کو بہت یاد کرتے تھے، قرآن کا ساتھ ان کے ساتھ ہر وقت تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو موت بھی اسی طریقے سے دی کہ جس تو ہمیں بھی اس چیز میں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ میرا زیادہ وقت کس چیز میں گزر رہا ہے. تو جی مدینہ میں ان کی موت اور جنت البقیع میں دفن ہوئے. تو بالکل یہ اللہ تعالیٰ کرواتا ہے اسی سے جو اس کے لیے کوشش اور لگن رکھے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. تو ہمیں بھی اپنے آپ کو اس چیز میں لانے کی پوری کوشش کرنی ہے. اگلی سورہ سورہ المعارج، معارج کی لغوی معنی کیا ہے؟ معارج کس کو کہتے ہیں؟ بلندی، اوپر چڑھنا، عروج، سیڑھی جس سے چڑھ کے اوپر جاتے ہیں، یہ سارے اس کے معنی میں آئیں گے. یا پھر اس کے اس میں 2 باتیں پائی جاتی ہیں معارج میں، عرش کے حوالے سے، کہ ایسی بلندی جو آگے کو جھکاؤ بھی اور بلندی پر چڑھنے جیسی دشواری بھی ہو. جیسے کسی کوئی چیز جھکی ہوئی ہوتی ہے لیکن اوپر کی طرف جا رہی ہوتی ہے اور اس پہ چڑھنا مشکل ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں اپنی ذات کی جو تیری بلندیاں ہیں ان تک، جی سلوپ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، اپنی ذات کی بلندیوں تک پہنچنے کے لیے ہمیں کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے اعمال ایسے کر کہ ہم اس منزل کی طرف چل سکے. پھر آگے دیکھیں، ہم نے فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا اس سے کیا سیکھا؟ کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا رہا ہے، اور کس نے صبر کیا تھا؟ کن 2 مشہور نبیوں نے صبر کیا، پیغمبروں نے صبر کیا؟ یاد ہے آپ ان کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صبر جمیل کیا بیماری کے حوالے سے اور گمشدگی کے حوالے سے. اس میں کوئی شکوہ نہیں کرنا. حضرت ایوب علیہ السلام، جی حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام. تو ہمیں یہاں سے اپنے لیے عمل کی کیا بات لینی ہے کہ جب ہم دین اسلام کی تبلیغ میں کچھ اپنا حصہ ڈال رہے ہوں اور ہمیں کوئی اسی طرح کی تانے تشنے ملیں، کوئی مشکل آئے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ کوئی شکوا نہیں کرنا، صبر جمیل اختیار کرنے کی کوشش کرنی ہے، اللہ کے لیے صبر کرنا ہے، صبر وداؤٹ اینی کمپلین. جی بالکل صحیح. پھر آگے دیکھیں، آیت نمبر 8 میں کل مخلی، کل محل، محل کا کیا معنی ہوگا؟ ٹھنڈے دماغ سے چپ رہنا ہے. جی ہوتا بڑا مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے جب ہم مدد مانگتے ہیں تو کیونکہ شیطان اس وقت ایک دم کھولا کے رکھ دیتا ہے نا کہ مجھے کیا جواب مل رہا ہے. محل کے معنی پگھلا ہوا تامر، تیل کی تلچھٹ. کبھی جب ہم اپنے گھر میں کوئی چیز فرائی کرتے ہیں اور کڑاہی میں جو چیز رہ جاتی ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ یہ قیامت کے دن جب پگھلا ہوا تامہ اور تیل کی تلچھٹ, ان دونوں چیزوں میں کیا چیز ہے؟ سرخی مائل ہوتی ہیں. جیسے آسمان بھی ہمیں غروب کے وقت نظر آتا ہے, اسی طرح یہ قیامت کے دن بھی ایسے ہی آسمان ہوگا. اور تیل کی تلچھٹ کے بارے میں تو یہ آتا ہے نا کہ یہ جہنمیوں کا کھانا ہوگا, اللہ تعالیٰ اس سے ان سب کو بچا کے رکھے اور جنت کے راستے آسان کرے. کبھی آسمان پہ بادلوں کو دیکھ کے کبھی خیال آتا ہے جب وہ چل رہے ہوتے ہیں. قرآن میں بہت ذکر جہنم کے حوالے سے, قیامت کے حوالے سے آتا ہے نا کہ آسمان ایسے ہوگا جیسے دھنکی ہوئی روئی. جب بادل چلتے ہیں تو بھی وہ تصور ہمارے ذہن میں آنا چاہیے. اچھا, ان آیات سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ کوئی دوست کام نہیں آئے گا, کوئی بھی کام نہیں آئے گا. لوگ اپنے بچوں کو دیے میں دینا پسند کریں گے, اپنے بھائی کو, بیوی کو, سب کو. تو یہاں سے ہمیں کیا چیز سمجھ آتی ہے؟ ہم دنیا میں کے لیے کتنے ان رشتوں کے لیے حریص ہوتے ہیں اور غلط کام کر جاتے ہیں, لیکن قیامت کے دن انہی کو اپنے لیے استعمال کرنا چاہیں گے کہ یہ سب مجھ سے لے لیے جائیں اور بس مجھے معاف کر دیا جائے. تو پھر ہمیں دنیا میں کیا کرنا چاہیے؟ اس محبت کو کس حد تک رکھنا چاہیے؟ لکھیے گا. پھر آگے ہم ان شاء اللہ تعالی جتنی جائز ہے, جی بالکل جتنی جائز ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کتنی حقیقت بتا دی ہے کہ انسان تھوڑ دلا ہے, جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو بلبلا اٹھتا ہے, جب مال ملتا ہے تو بخیل ہو جاتا ہے. لیکن کون لوگ ہیں جو ایسا نہیں کرتے, جن کا کس چیز پہ دوام ہوتا ہے؟ آیت نمبر 23, 24. اور یہاں سے ہمیں اپنا احتساب بھی کرنا ہوگا. کوئی کلی لکھیے گا. نمازوں پہ استقامت رکھنے والے, ہمیشہ نماز پڑھنے والے, اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے, سائل اور سوال سے بچنے کی بنا پر محروم کو دینے والے, اور قیامت کے دن کی تصدیق کرنے والے. یا اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں سے کر دے. ہم بھی قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں, ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ نمازوں میں دوام ہوں, تیرے راستے میں خرچ کرنے والے ہوں. بخل سے بچائے اللہ تعالیٰ, سستیوں سے بچائے ہم سب کو. ٹائم ہمارا آگے کی طرف جا رہا ہے اور آپ کی بریک کی طرف. بات تو بہت ڈیٹیل سے کرنے کا دل کرتی ہے, لیکن ان آیات سے یہ پتا چلتا ہے کہ بار بار جو قیامت کے دن کی ذلت ہے اور جو مشکل وقت ہے, کڑا وقت ہے, اس کے لیے ہمیں دنیا میں کیا کرنا ہے؟ اللہ کی طرف توڑنا ہے, ففروا الی اللہ کرنا ہے. اور اگر ہم نے اپنی زندگی کو اس کام کے لیے نہیں لگایا تو پھر آخرت کے لیے ان کے دن ہمارے لیے حسرت ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس حسرت سے بچائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں کوشش عطا فرمائے کہ ہم دعوت اللہ, اللہ کی طرف بلانے والے راستے پہ چلنے والے ہوں اور سچے دائی دین کا کردار ادا کر سکیں. دین پہ چلنا مشکل ضرور ہے, لیکن صبر کے ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آسانی بھی کر دے گا اور پھر چلنا بھی مشکل نہیں لگے گا, کیونکہ جو چیز ہمیں پسند ہوتی ہے پھر اس پہ عمل کرنا اور اس پہ چلنا مشکل نہیں لگے گا. اور یہ ہمیں ضرور چیک کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں نعمتیں زیادہ دی ہیں تو کہیں میں دنیا میں ہی تو نہیں کھو کے رہ گئی, کہیں میں سارا دن اسی کام میں تو نہیں لگی رہتی اور پھر نائٹ ٹائم فیل ہوتا ہے کہ میں نے تو آج کچھ بھی نہیں کیا, بس سارا دن گھروں کے چکر میں اور دنیا کے چکر میں رہی اور میں نے تو اپنا دن کھو دیا. تو اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے, آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے, اور جہاں بھی دین کا معاملہ ہے اس کو آگے رکھیں, دنیا کو پیچھے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو, اللہ تعالیٰ کے قرب کا باعث ہو, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان پہ عمل کرنے والا بنا دے ان شاء اللہ تعالیٰ. اب آپ لوگوں کی بریک کا ٹائم ہے, 10 منٹ کی آپ کی بریک ہے, اس کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اصلاح القلوب کی طرف چلیں گے. بک بہت خوبصورت ہے اور اس میں ہم اپنی اصلاح کر رہے ہیں. اٹھیں, چلیں, پھریں. بھیا کی آپ سب کو بھی جزاک اللہ خیر کہ آپ لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے پارٹیسپیٹ کیا, اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو ہمیشہ استقامت میں رکھے, آگے بھی بہترین آپ لوگوں سے کام کرواتا رہے. پھر ان شاء اللہ تعالیٰ بریک کے بعد آتے ہیں واپس. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك. والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك. وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك. والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك. والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك. وإنه المجيد والعليم القادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك. والظاهر الباطن والكبير
والوارث الرقيب والنصير، سبحانه البارئ والمصور، والقابض الباسط والمسعر.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك.
والصمد السيد والمبين، والأحد العظيم والمتين، وإنه الحق العلي الأعلى، المتعالي الوتر قد تجلى.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك.
وإنه المجيد والعليم، والقادر القدير والحليم، وإنه السميع والبصير، والأول الآخر والستير.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك.
والظاهر الباطن والكبير، والوارث الرقيب والنصير، سبحانه البارئ والمصور، والقابض الباسط والمسعر.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك حجا حقا تعبدا ورقا، لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، لبيك وسعديك والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل، لبيك ذا المعالج، لبيك ذا الفواصل، لبيك إله الحق لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
جی ویلکم بیک ایوری ون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب لوگ بریک سے واپس آ گئے الحمد للہ. ہم نیا اگلا سیشن اسٹارٹ کرتے ہیں جو کہ بک ہے ہماری دل کی اصلاح, اور آج ہم کریں گے وہی خوف کا ٹاپک کنٹینیو کریں گے پیج نمبر 258-259 سے انشاءاللہ. تو نوٹس لینے کے لیے ریڈی ہو جائیے, ہم سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پھر چوتھا فائدہ دیکھیے کہ جو لوگ اللہ تعالی سے ڈرتے ہیں نا, اللہ تعالی ان کی تعریفیں کرتے ہیں, سنا خوانی کے حصول کی بشارتیں, خوف الہی سے سرشاروں کو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی تعریفیں کرتے ہیں. کہاں کی ہیں؟ سورۃ انبیاء آیت 90 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا اور ان کی بیوی اور یحییٰ کی بات کی. فاستجبنا لہ وبخبنا لہ یحییٰ واسلحنا لہ زوجہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. حضرت زکریا اور ان کی بیوی بوڑھے بھی تھے, اولاد کی نعمت سے بھی دور تھے. اب آپ امیجن کیجئے ایسے لوگ کس گلٹ میں چلے جاتے ہیں, ہائے بڑھاپا آ گیا اولاد نہیں کیا کریں. انہوں نے کیا کیا؟ یسارعون فی الخیرات, نیکیوں میں بھاگے دوڑے. اللہ نے بڑھاپے میں یحییٰ کی خوشخبریاں سنا دی. تو آپ اور میں بھی اپنے لیے چیک کریں, کبھی کسی نعمت سے محروم ہے نا؟ مثلا اولاد نہیں ہو رہی, شادی شدہ کپل ہے, شادی کے قابل بچی ہے, شادی نہیں ہو رہی, شادی ہو گئی شوہر پاس نہیں, یہی کچھ آپشنز ہوتی ہیں نا. جو سارے نفل خیرات کر لیں. جتنا آپ اللہ کے راستے میں بھاگیں گے نا, اللہ آپ کے دنیا کے بھی کام ختم کرے گا. ہم پتہ کیا کرتے ہیں ایسے وقت میں؟ گلٹ میں چلے جاتے ہیں, ہائے بیچاری بچہ نہیں بچہ نہیں بچہ نہیں, روگی بنا دے, آیا نہیں ہوا نہیں, ڈاکٹر کو دکھایا علاج کرایا, اچھا یہ کیا. وہ جہاں جائیں گے نا ان کو گلٹ میں ڈال دیں گے. اسی طرح جس بچی کی شادی نہیں ہوتی پوچھیں گے ہوا کوئی رشتہ, کوئی ہوئی بات, منگنی ہو گئی ہے. اب وہ بچیاں ایسی جو ہوتی ہیں وہ گھروں سے باہر نکلنا چھوڑ دیتی ہیں. طلاق ہو گئی, بھئی ہو گئی, کیا بڑی قیامت آ گئی. گناہ کرنا یا گناہ میں رہنا حرام کرنا طلاق سے بہت بڑا گناہ. لوگ گناہ میں پھریں, لوگ کچھ نہ کہیں, طلاق ہو جائے لوگ اس کو نشانہ بنائیں, زیادتی کی بات ہے, جہالت ہے. اب ایسی بچیوں کے ساتھ آپ ہر وقت یہ باتیں کریں, سب کا علاج ادھر ہے کہ اللہ کے راستے میں بھاگنا اور رغبت اور رہبت سے اللہ کو پکارنا, بے نیاز کر لیں خود کو. آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی خوشیوں سے بھرے گی. پھر اسی طرح سے سورت مارے چاہے 27 اور 28 میں من عذاب ربہم مشفقون, ایسے لوگ اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں, کیونکہ ان عذاب ربہم غیر معمون, اللہ کا عذاب امن میں رہنے والی چیز ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی تعریفیں فرماتے ہیں. پھر اسی طرح سورت زمر آیت 9 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا ایسے لوگوں کا جو کیا کرتے ہیں, امن ہوا قانتنا نال لیل ساجدن و قائمن یخزر الاخرہ, یعنی وہ ڈرتے ہیں آخرت سے, وہ یرجو رحمت ربہ, اور رحمت کی امید رکھتے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ عقل مند لوگوں کی تعریف کرتے ہیں سورت رعد آیت 19 سے 21 میں, کہ عقل مند اور دانش مند لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو خوف الہی کی حقیقت سے آشنا ہوتے ہیں, جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کو کہ وہ یخافون سوء الحساب. تو کیا پتہ چلا؟ جب آپ اللہ کا خوف کرتے ہیں نا, اللہ آپ کی تعریفیں کرتا ہے. اب امیجن کریں, عموماً انسان بے خوف ہو کر جب گناہ کرتا ہے تو لوگ اس کی تعریفیں کرتے ہیں نا, وہ سٹار بن جاتا ہے, وہ لوگوں کی آنکھوں کا تارا بن جاتا ہے, لوگ اس کے فین ہو جاتے ہیں. اور جو خوف الہی کی وجہ سے غلط چیزیں چھوڑ دے کیا ہوگا؟ پھر اللہ اس کی مدد کرے گا. اللہ کی تعریف بڑی ہے کہ بندوں کی؟ پھر اس کے بعد اگلا فائدہ کیا ہے کہ خوف الہی کے ساتھ اللہ زمین میں غلبہ اور قوت دیتا ہے. اس کو تو سارے کوئی ہائی لائٹ کر لیں. خوبصورت آیت ہے سورت ابراہیم کی 13 اینڈ 14, جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ رسولوں کو دھمکیاں دے رہے تھے، کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا ہم تمہیں ملک سے نکال دیں گے یا پھر تم ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ، یعنی ہمارے رنگ ڈھنگ اختیار کرو جو پہلے کرتے تھے، تو اس وقت اللہ نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہم ظالموں کو ہلاک کریں گے اور اس کے بعد کیا کریں گے، لَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، پھر ہم تمہیں ان کی جگہ زمین کا وارث کریں گے، یعنی یہ تو سارے تباہ ہو دیں گے عذاب میں جیسے فرعون کے ساتھ ہوا، تو مصر کا وارث کون بن گیا، بنی اسرائیل بن گئے. ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، یہ اس کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور وعیدوں سے ڈر گیا. تو زمین میں مسلمانوں کو غلبہ کب ملے گا، جب وہ اللہ سے ڈریں گے. حضرت عمر خلافت کے دور میں تھے اور کسی بات پہ کسی نے ان کو کہہ دیا یا عمر اتق اللہ، اے عمر اللہ سے ڈر، بس اتنی بات سنی تو عمر اتنا کام پہ کہ اپنا یہ گال جو ہے نا جا کے زمین کو لگا دیا، کہا تو نے مجھے اتنے بڑے کا خوف دلایا. اور بیچوں مثالیں، یہ اب آخری حصہ جب آئے گا تو ہم اس میں پڑھیں گے ان کی کچھ مثالیں. کتنا خوف تھا ان لوگوں کے دلوں میں آخرت کا، اللہ کا خوف بندوں سے بے نیاز کرتا. اچھا آج مسلمانوں کو بھی غلبہ دنیا میں مل سکتا ہے؟ آج عموماً کیا حالات ہیں تھوڑا سا، کیونکہ جب تک اپنے حالات پہ نہ لیں باتیں سمجھ ہی نہیں آتی. آج عمومی سوچ مسلمانوں کو کیا دی جا رہی ہے، اور ساری دنیا کے مسلمان نہیں، ویسٹرن کنٹریز میں رہنے والے، چاہے وہ یورپین کنٹریز ہیں، چاہے امریکن، کینیڈین یا آسٹریلین، جو بھی، ایک سوچ دی جا رہی ہے کہ اگر تم نے اس ملک میں رہنا نا، یہ تو کوئی نہیں کہتا کہ اللہ کے نہ مانو، لے کہتے ان کے مانو، اسیمیلیٹ ہو کے رہو، ان جیسے بنو، کپڑے پہنو، ان کے حال لیے رکھو، ان سے جڑو. کیوں؟ کہ پھر تمہیں ان سے سینکشنز ملے گی، وہ تمہیں راضی کریں گے اور پھر تم بہت خوش ہو. میں کل سوچ رہی تھی اس بات کو کہ اب وہ وقت آ گیا کہ جو بندہ پانچ وقت مسجد میں جا کے نماز پڑھے لوگ اس کو ایکسٹریمسٹ کہتے ہیں. کین یو بلیو؟ گھر میں پڑھ لے، سب جماؤں میں نماز پڑھ لے. یعنی میرے ہسبینڈ نہیں پڑھتے، ان کی عادت ہے اور مجھے اس پہ مان ہے. میں تو اس کو بیسوں بار اس پہ مشکلیں بھی ہوئیں، پرابلم بھی ہوئے، بدمزگی بھی ہوئی، لیکن ان کو ایسے لگتا ہے کہ نماز کے قریب کا وقت ہو اور میری گاڑی کا رخ کہیں اور ہونا تو یہ تو مجھے کو جیل میں لے کے جا رہا ہے، تو وہاں سے میں آزاد ہو کے مسجد تک پہنچوں گا. کیسے ان کے دل کی کیفیت ہے؟ آج مسلمانوں میں یہ ہو گئی بات، گھر میں پڑھ لیں گے، جماعت کرا لیں گے. دیکھیے مسجد میں جا کر نماز پڑھنا اور آپ اپنے گھر میں میاں بیوی بچے نماز پڑھ لیں، زمین آسمان کا فرق ہے. وہ روح نہیں سمجھے جو مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کی تھی، اس کا حال اس کا حال. ایک کمیونٹی تو مسجدوں میں بنتی ہے. ادھر بھی اگر آپ غور کریں نا کہ آپ اپنے گھر کے مرد عورت جمع ہو کے نماز پڑھیں یا پارٹی میں دس بیس لوگ جمع ہے تو وہ جمع ہو کے پڑھیں، تو ذاتی فائدہ، ایک کی سٹائز کر لی آپ نے، جماعت کی نماز کا اجر مل گیا. لیکن وہ جب مسجد میں جا کے ایک اقیم الصلات اور یقیمون الصلات، ایک کمیونٹی بھی ڈیولپ ہونی تھی، وہ تو نہیں بنی. اسلام کا مزاج اجتماعیت کا مزاج ہے، اس پہ اب بات کی ضرورت نہیں ہے، لیکن صرف آپ کو اتنا بتا رہی ہوں کہ جب ایک بندہ اس حد تک کمپرومائزنگ ہو جائے، یعنی کئی لوگوں کو میرے ہسبینڈ کا یہ بات بری لگتی ہے، وہ مس فٹ فیل کرتے ہیں، وہ ان کو بلانے میں ہو سکتا ہے پرابلم فیل کریں کہ نماز کے وقت انہوں نے مسئلے میں ڈال دیا، جب گاڑی نکالو جاؤ، گاڑیاں ہر چیز کے لیے نکلنے کو ہماری تیار ہے، ہم گھنٹوں کے اعتبار سے ادھر سے ادھر لے لے کے لوگوں کو پھرنے کو تیار، کھلانے کو تیار، پہنانے کو تیار، تحفے دینے کو تیار، سیریں کرانے کو تیار، ایک پانچ منٹ کے فاصلے پہ مسجد ہو وہاں جانا وقت پہ، یہ مشکل لگتا ہے. وجہ کیا؟ کہ ہم اس چیز کو سمجھتے نہیں. وہ غالباً خالد یاسین ہے، ان کا ایک ویڈیو لیکچر بہت پہلے رکھا تھا، تو اینڈ پہ کوشچن آنسر سیشن میں ایک پرچی آئی تھی ان کے سامنے، اور اسی طرح سے جیسے اب مثال ہے کہ میں آپ کو پڑھ کے دکھاؤں، تو کسی نے ان کو پرچی دی، ان کے ہاتھ میں تھی، یہ بتائیے کہ امت مسلمہ کا حال کیسے بدلے گا، یہی پڑھے نا، یعنی یہ امت مسلمہ مسلمانوں کو غلبہ کب ملے گا، یہ ہے وہ ہے. تو انہوں نے یوں کر کے دکھایا، کہنے لگے جس برادر نے یہ سوال پوچھا ہے اس کا جواب کل فلاں مسجد میں فجر کی نماز کے وقت آ کر مجھ سے لے لیں. یہ جواب تھا. مسلمانوں کے حالات تب بدلیں گے جب مسلمان فجر کی نمازیں مسجدوں میں پڑھیں گے، اور فجر کی نماز تو ایک سمبل ہے. میں کہتی ہوں آپ عورتیں تو کم از کم اس پہ کمپرومائز نہ کریں. سٹیپس ہیں، ابھی نماز ہی نہیں پڑھتے تھے، اب پڑھنے لگے الحمدللہ، پڑھی اب گھر میں جماعت کے الحمدللہ. ڈونٹ سٹاپ ہیئر، یہ ایک راہ کا سفر ہو سکتا ہے لیکن منزل مسجد کی نماز ہے. آپ نے کبھی سوچا اللہ کے نبی نے مدینہ آ کر سب سے پہلے مسجد نبی کیوں بنوائی؟ کام تو اور بہت سارے تھے، مسجد تو کہیں بھی پڑھ لیتے نماز، اس لیے کہ وہ ایک کمیونٹی سینٹر تھا. آج وہ روح ختم ہو گئی نا مسجد میں بھی, مسئلے بھی تو بہت سارے ہیں نا. ہماری مسجد ہے, تیری مسجد یا میری مسجد, یا میری مرضی چلے گی وہاں تمہاری چلے گی, تم یہ کر رہے ہو میں وہ کر رہا ہوں, تم بھی دین کا کر رہے ہو میں بھی کر رہا ہوں, آپ اپنا اپنا دین لے کر بیٹھے ہوئے. جب ہم واقعی مسلمانوں کو غلبہ دینا چاہیں گے نا, تو یقین کیجئے اس کے لیے ہمیں اس دین کی روح کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر کہوں گی وہی بات جو پچھلے حصے میں ہوئی تھی, اللہ کا خوف ہے جو ہمیں جوڑے گا, نہ علم جوڑے گا, نہ مناظرے جوڑیں گے, نہ مباحثے جوڑیں گے. پھر ایک جملے ہیں, وہ انور شاہ کشمیری ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں حنفی کے, آپ چاہیں تو میں وہ بک کا نام بتا سکتی ہوں, اتحاد ملت ہے, اور غالباً محمد شفیع کی لکھی, جو خود کو اس وقت حنفی کہتے ہیں, ان کی تفسیر ہے بہت بڑی معرف القرآن, لوگ ان کو پڑھتے ہیں. اس وقت شاید پاکستان میں مفتی اعظم پہ یہ پورا سیٹ اپ موجود ہے, ان کی کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ انور کشمیری جو ایک موقع پہ جیل میں ڈال دیے گئے تھے, تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے جیل کی تنہائیوں میں یہ بات سوچی ہے کہ یہ ہم اسلام کی خدمت کر رہے ہیں یا فقہ حنفی کی کر رہے ہیں. اور ایک انہی کے دوسرے عالم ہیں, وہ جب اپنے ڈیتھ بیڈ پہ تھے تو کوئی ان کو ان کے دوست ملنے آئے تو کہنے لگے کہ میرے لیے دعا کرو, میں نے تو زندگی ضائع کر دی. کہا مولانا صاحب آپ کی زندگی ضائع ہو گئی ہے, ساری زندگی آپ دین کی خدمت کرتے رہے تو آپ کی زندگی ضائع ہو گئی. تو انہوں نے کہا میں تمہیں سچ بتاؤں, اور آپ کو یاد رکھیے گا کہ ڈیتھ بیڈ پہ بندہ سچ بولتا. انہوں نے کہا میں تمہیں سچ بتاؤں, میں نے جو پرچول کیا, جو میں نے اندازہ لگایا, ساری زندگی ہم اسلام کی نہیں فقہ حنفی کی خدمت کرتے رہے کہ دوسرے مسالک پر اس کو فائز کرنے کے لیے ہماری ساری کوششیں چلی گئی. اور میں تمہیں کہتا ہوں, اور آپ چاہیں تو میں کسی دن آپ کو پڑھ کے, میرے کمپیوٹر میں بھی ہے بک ہے چھوٹی سی, پڑھائی بھی ہے کلاس میں بھی, پڑھائی بھی ہے درسوں میں, کوٹ کے سبیل الجنہ میں اس کی کوٹیشن موجود ہیں, آپ سن لیں. انہوں نے کہا ہم نے زندگیاں ضائع کر دی. اور پھر انہوں نے کہا کہ بھائی اللہ قیامت کے دن نہ تو امام مالک کو رسوا کرے گا, نہ امام ابو حنیفہ کو, نہ امام شافعی کو, کہ تم اس مسئلے میں ٹھیک تھے یا اس میں غلط تھے. اور کہتے ہیں کہ وہ مسئلے جن کا نہ قبر میں منکر نکیر نے پوچھنا, ہم نے ساری زندگی امت کو انہی مسئلوں میں کھپا دیا. نماز پڑھ کے خشیت کتنی ملتی ہے یہ کس کو پتا. تو بہرحال یہ ایک پردرد بات ہے, مسلمانوں کو غلبہ اس دن ملے گا جب مسلمان یونائٹ ہوں گے. اور یونائٹ کرنے والا جو گلیو ہے نا, جو وہ کہتے ہیں نا اللہ فیؤلفو, الفت والی چیز ہے نا, وہ اللہ کا خوف ہے. یہ خوف ٹھکتا ہے, کیونکہ جب آپ ایک جگہ ٹھکتے ہیں تو آپ کی آئیڈینٹیٹی تو ختم ہو جاتی ہے, ٹھوکریں بھی پڑتی ہیں, کٹتا بھی جو بھی مزدور ہوتا ہے, پھر کہیں دیوار بنتی ہے. اور ہر اینٹ الگ سجا دیجئے تو پھر آپ دشمنوں سے نہیں بچیں گے. اس وقت جتنا پریشر ہے نا امت مسلمہ پہ, اور پھر کہوں ویسٹرن کنٹریز کے مسلمز اور ان کی نسلوں پہ, اس کا صرف ایک حل ہے کہ ہم اسلام کی ایک خوبصورت تصویر بن کے ان کو دکھائیں, اور یہ ہو جائے گا تو غلبہ اللہ نے دینا. اور نبیوں نے ہمیشہ یہی کوشش کی تھی کہ وہ وقت کے رواج کے سامنے کھڑے ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہم اس کی توفیق دے. پھر اس کے بعد اگلا خوف الہی کا فائدہ, ہر قسم کی مصیبت سے نجات ملتی ہے. حضرت انس سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا تین چیزیں نجات دلانے والی ہیں, نمبر ایک خفیہ یا اعلانیہ طور پر اللہ کا خوف اور اس کی خشیت, دوسرے کیف اور سرور یعنی خوشی ہو یا غصہ ہو یا غضب, دونوں کیفیات میں عدل سے کام لینا, اور تیسرا مالداری اور فقر, دونوں حالتوں میں میانہ روی اختیار کرنا. پہلی تو سمجھ گئے نا, سب کے بیچ میں تو بھی اللہ سے ڈریے, تو تنہائی میں بھی اللہ سے ڈریے. سب کے بیچ میں ڈرنا بہت آسان ہوتا ہے, اکیلے میں ڈرنا بہت مشکل ہوتا ہے. پھر دوسرا دیکھیے کہ آپ خوش ہیں یا آپ غضب میں. عدل سے انصاف کام کیا لینا, یعنی مثال ہے کہ قصور آپ کی ماں کا تھا, بھابھی اور ماں کا مسئلہ تھا, آپ کو صاف لگ رہا ہے کہ غلطی ماں کی ہے, تو پھر اس غیظ و غضب میں یا محبت میں آپ نے کس کا ساتھ دینا, حق والے کا ساتھ دینا. پھر اسی طرح دیکھیے مالداری ہے یا فقر, میاں نہ روی رکھیے, ماں آل من اقتصد, کبھی بھی وہ شخص فقیر نہیں ہوگا جو درمیانی راہ اختیار کرے گا. تو یہ تین چیزوں کو آپ دیکھیے کہ اپنے لیے کوڈ ورڈ بنا لیجئے, خوشی کی بات ہے یہ. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ تکلیفیں غم کیسے دور ہوں گے, جب آپ اللہ سے خوف کریں گے نا, اللہ تعالیٰ کا خوف رکھیں گے تو اللہ آپ کی حفاظت کرے گا, آپ کی سلامتی کا ضامن ہوگا اور مصیبتوں سے آپ کو نکالے گا انشاءاللہ. تو یہ آزمانے والی چیز ہے, اللہ کا خوف بندے کی زندگی کو آسان کر دیتا ہے. پھر اس کے بعد عرش الہی کے سائے سے محسوس ہوں گے, یہ کون لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں؟ آپ نے وہ معروف حدیث سنی ہوگی کہ سات لوگ عرش الہی کے سائے میں ہوں گے، ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس کو بڑے اعلیٰ مرتبے والی، عالی نسب، حسن و جمال والی عورت نے بلایا گناہ کی طرف، بدکاری کے لیے، لیکن اللہ کا خوف اس کو اس سے روک دے، تو یہ عرش کا سایہ. حضرت یوسف کی مثال لکھ لیں، کیا کمی تھی عزیز مصر کی بیوی میں، لیکن اللہ کا خوف روک گیا. مرثد کی مثال لکھ لیں کہ جس نے اندھیری رات میں اپنی محبوبہ کی دعوت کو جھٹلا دیا، اور یہ کہنا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں یہ بہت بڑی بات ہے. پھر اسی طرح قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے نجات ملے گی خوف کی وجہ سے. حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے، میری عزت اور کبریائی کی قسم میں اپنے بندے کے اوپر دو خوف اور دو قسم کے امن جمع نہیں کروں گا، اگر وہ دنیا میں خوف کھاتا اور ڈرتا رہا تو قیامت کے دن امن اور امان دے کر چین اور سکون کی دولت دوں گا، اور دنیا میں میرے خوف اور ڈر کی پرواہ نہ کی، مجھ سے دنیاوی امن اور سکون مانگ کر خوش ہوتا رہا تو قیامت کے دن اسے خوف سے دوچار کروں گا. تو دو ہی باتیں ہیں نا، یا یہاں پر ریس کر لیں یا پھر ڈاکٹروں کی کڑویاں گولیاں کھائیں، شوگر پیشنٹ ہے، یا پھر میٹھا کھاتا رہے اور بعد میں پھر انسولین کے انجیکشن لگوائے، یا پھر یہاں تھوڑا سا ذرا ہاتھ کھینچ کے بس چکھنے کا سٹائل کر لے، تھوڑا سا اللہ کی نعمت سے محظوظ ہو اور اس کے بعد پھر دوائیوں سے بچ جائے، تو یہ تو پھر ادھر ملے گا یا ادھر ملے گا. اسی طرح جہنم کی آگ سے نجات دلاتا ہے خوف اللہ کا. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ کی، وہ شخص جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا جو اللہ کی خشیت اور اس کے ڈر کے مارے رو پڑا ہو، یہاں تک کہ دودھ اپنے تھن میں واپس لوٹ جائے. کسی کا اگر قریبی واسطہ ہو جانوروں سے، ایک دفعہ جب جانور کا دودھ نکل آتا ہے تو واپس تھن میں جاتا نہیں جا سکتا نا، اسی طرح سے شخص کا جہنم میں جانا ناممکن ہے جو اللہ کے خوف سے رو پڑا. کوئی چار آنسو تو ہم بھی چھپا لیں کسی جگہ اندر، رات کو اندھیرے میں، تنہائی میں، اکیلے میں چھپا لیجئے کہ جو کل جہنم کی آگ کے آگے رکاوٹ بنے اور اس کو وہ بجھا سکے. حضرت ابن عباس سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا، دو آنکھیں ایسی ہیں جن کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی، ایک تو وہ آنکھ جس نے اللہ کی خشیت سے آنسو جاری ہوں، اور دوسری وہ آنکھ جس نے اللہ کے راستے میں پہرہ داری کرتے ہوئے شب بیداری کی. اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں کی توفیق دے. اب اللہ کی خشیت سے رونا تو ہمیں آسان لگتا ہے، پتا ہے کہ پاسبل ہے، یہ آج میں اور آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں اللہ کے راستے میں پہرے دیں؟ نہ جنگیں ہیں، نہ وہ شہر ہیں جس کی فصیلیں تھیں وہاں جا کے لوگ بیٹھ جاتے تھے، کوئی دشمن آیا تو اس کو روکیں گے. آج کے دور میں اللہ کے راستے کی پہرہ داری نسلوں کی سوچوں کی پہرہ داری ہے، ذہنوں کے پہرے بٹھاؤ. اور پہلے دور تلوار اٹھا کر یہ کام ہوتا تھا، آج قلم اٹھا کے ہوتا ہے. آج یہ جتنا درد ہم لیتے ہیں نا قرآن پڑھتے پڑھاتے، ہماری نسلوں پہ یہ ہو رہا یہ ہو رہا، یہ اصل میں اسی راستے کے، اور اللہ اس کو ہماری طرف سے قبول کرے. ہماری راتیں بھی نہیں پلانس میں گزر جائیں کہ کہاں کس طرح سے ہم نے لوگوں کو اس کتاب سے جوڑنا ہے. پھر اسی طرح اللہ کی رحمت اور مغفرت کا حصول ہوتا ہے خوف الہی سے. ابو سعید سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گزشتہ زمانے میں ایک شخص تھا، اللہ نے اس کو مال و دولت سے نوازا تھا. جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس کے بیٹوں کو وصیت کرتے ہوئے اس نے کہا، مجھے بتلاؤ بطور باپ میرا تم لوگوں سے سلوک کیسا تھا؟ انہوں نے جواب دیا، آپ نے ایک اچھے باپ ہونے کا حق ادا کر دیا. اس شخص نے جواب دیا، میں نے زندگی میں کوئی بھلائی نہیں کی، اس لیے جب میں مر جاؤں تو تم لوگ میری لاش کو جلا دینا اور اسے راکھ بنا دینا، پھر تیز ہوا میں اسے اڑا دینا. اس شخص کے بیٹوں نے باپ کی وصیت کے مطابق ایسا ہی کیا. اب ظاہر دیکھیے، ایک نان مسلم ایکٹ ہے نا، میت کو دفنانے کی بجائے جلا دیا، لیکن اللہ نے اپنی قدرت سے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذرے ذرے کو جمع کیا اور اس سے پوچھا کہ تم کو اس حرکت کی انجام دہی کے لیے کس چیز نے آمادہ کیا؟ اس شخص نے جواب دیا، محض تیرے خوف کی وجہ سے میں نے ایسا کیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما دیا. آپ اگر اس میں دیکھیں نا تو اندر وہی بات ہے کہ ولی من خاف مقام ربہ جنتا، اس کو خوف تھا کہ اللہ مجھے پکڑے گا، اللہ نے اس کا وہ خوف قبول کر لیا. پھر اسی طرح خوف الہی اللہ کی خوشنودی کا حصول دیتا ہے. سورۃ البینہ آیت 8 میں آتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عن ذلک لمن خشی ربہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور یہ لوگ اس سے راضی ہو گئے. یہ کون ہے؟ صحابہ کرام. اسی لیے تو اللہ ان کو رضی اللہ عنہ کہلواتا ہے ہم سے، اور سورۃ الفتح میں بھی یہ خوشخبری موجود ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا. اور یہ کس کے لیے؟ جو اللہ سے ڈرے اور خوف کھائے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا مندی عطا کرے اور اپنا خوف عطا فرمائے. پھر اسی طرح بارہواں فائدہ کیا ہے؟ کہ جنت میں داخلہ ہوگا خوف کی وجہ سے. سورۃ الرحمن آیت 46، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کریم کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، یعنی رتی رتی کا حساب لے گا، تو اس کو دو جنتیں ملیں گی. امام ابن قدامہ کہتے ہیں، ہر چیز کی سعادت مندی کے حصول کی طلب اور جستجو اس بارے میں مدد کرنے میں چھپی ہوئی ہے. جتنی زیادہ جستجو اور طلب ہوگی، اسی کے حساب سے سعادت مندی ملتی جائے گی، اور وہ سعادت مندی اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور اس سے قربت ہے. پس وہ چیز جو اس راہ میں ممد و معاون ثابت ہو، وہ باعث فضیلت اور باعث شرف ہے. جو شخص اپنے رب کریم کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے، اس کے لیے دو جنتیں. کیا پتہ چلا، جتنا اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہوگا، اتنا اپنا پیپر ورک ٹھیک رکھیں گے نا. دیکھیں، رات چلتے گاڑی کو رکوا کر اگر پولیس مین روکتا ہے تو کیا غم لگتا ہے؟ ڈاکیومینٹس پورے ہیں، لائسنس ہے، کوئی اشارہ تو نہیں توڑا. تو یہی ہے یہاں بھی، جتنا اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہونے کا احساس ہوگا، اتنا جنت ملے گی. اور آخری فائدہ جو اس کتاب کے اعتبار سے ہمارے سامنے ہے، خوف الہی کا، اور وہ کیا؟ کہ آنکھوں کی ٹھنڈک اور سامان آسائش جنت نعیم میں موجود ہے. سورۃ سجدہ 16-17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. یہاں کیا چیز ہے؟ خوف و طمع. یہ دو چیزیں لازمی ہیں. یہ آیت اس بات کی بھی دلیل ہے کہ ہم جنت پانے کا شوق اور جہنم سے بچنے کا خوف رکھ کر عبادت کریں. یہ غلط سوچ ہے کہ ان کو پیچھے کر کے بس اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ اس سے بھی بہت بڑے فائدے ہمیں اپنی عملی زندگی میں نظر آ سکتے ہیں، جب واقعی ہم اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کرتے ہیں. بالکل اس کو اپنے چھوٹے سے لیول پہ لے آئیں، 5-6 فٹ کی آپ کی جسم جس کا دو قامت ہے، گھر ہے، 2-3 بچے ہیں، شوہر ہیں، گھر میں ساس ہیں، نند ہیں، انسانی معاملے ہیں. ہر ایک سے آپ کا معاملہ درست ہوگا جب اللہ سے خوف ہوگا. نہ چیٹر ہوں گے، نہ بیٹر ہوں گے، نہ کسی کو دھوکے دیں گے، نہ 420 کریں گے. آج گھروں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھوٹ بولا جاتا ہے، صرف اس لیے کہ ساس خوش ہو جائے، اس کو بتانا نہیں، پوچھنا نہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شوہروں کو ڈاچ کیا جاتا ہے. اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر سب کچھ کھل جائے گا. جرت پیدا کریں، بولڈ بنیں، اپنا حق لیں، حق نہ مارے، لوگوں سے نہ ڈرے. مجھے تو یہی بات سمجھ آئی ہے دین کی، کہ جتنا ڈرنا ہے وہ اللہ سے ڈر لیں، انشاءاللہ وہ آپ کے لیے راتیں آسان کرے گا. اتنی بڑی نعمت ہے، 13 فوائد پڑھے اور کتنا کچھ پڑھ لیا، تو اس کو پیدا کیسے کریں؟ تو 20 ڈفرنٹ اسباب ہم پڑھیں گے اگلے سیشن میں. ان شاء اللہ آخری سیشن ہوگا اس ٹاپک کا. خوف و خشیت، ہم اس چیپٹر میں سے آج جو ٹاپک دیکھیں گے وہ کیا ہے، کہ مومن میں خوف کو پیدا کرنے والے کیا اسباب ہیں. ہم سب نے خوف الہی کے بارے میں بہت کچھ سنا، پڑھا، دیکھا، اپنے اوپر اس کو رکھا. اب ہم دیکھیں گے کہ کیا اسباب ہیں، کیا مینز ہیں، کیا وہ ٹولز ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کریں. اور آپ کے جو سوالات تھے پچھلے حصے میں، کہ آپ اپنے بچوں کے اندر بھی اللہ کا خوف پیدا کرنا چاہتے ہیں نا، تو یہ اب اس کا جواب ہے. جو چیز میرے اندر اللہ کا خوف لائے گی نا، وہی میرے بچوں میں بھی لائے گی، وہی میرے بھائیوں میں بھی لائے گی، اور ہر انسان کے لیے یہی رولز ہیں. تو جس کو یہ مل گئے، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. آپ کہہ لیجئے کہ آج نمازیں، روزے، عبادات کے باوجود ہماری زندگی میں ایک خلا ہے، ایک کمی ہے، اور وہ کمی کیا ہے؟ خوف خدا کی. ابھی تک ہمیں وہ ریسیپی نہیں ملی کہ جس کے ذریعے ہم اپنے اندر خوف و خشیت پیدا کر سکیں. تو آئیے دیکھتے ہیں، ہم 20 ڈفرنٹ اسباب دیکھیں گے، جس میں پہلا سبب یا پہلی چیز وہ کیا ہے، کہ اللہ کی عظمت اور جلالت کی شان کو یاد کرنا. یعنی اللہ کتنا بڑا ہے، ہم دن رات کہتے ہیں اللہ اکبر، لیکن حقیقت میں اللہ کتنا بڑا ہے، اس کا احساس دلانا ہے. جتنا اللہ تعالیٰ کے وہ نام جو اس کی مائٹینس کو، اس کے دا بگیسٹ ہونے کو ثابت کریں، اینڈ پہ دکھاتے ہیں آپ کو. یعنی کبھی ایسی ویڈیوز دیکھتے ہیں نا، تو اس کو دیکھ کر بھی دل کو کچھ ہوتا ہے، ہائے اللہ اتنا بڑا ہے، اس نے اتنا بڑا سورج بنایا، اتنا چاند بنایا. تو اللہ تعالیٰ کے نام مثلاً العزیز، الجبار، المتکبر، القاہر، ان سب پہ غور کریں. اور اگر آپ اپنے لیے چھوٹی سی ایکٹیویٹی لے لیں، یہ نام بہت زیادہ لمبے نہیں ہیں، 15-20 منٹ کی شاید آڈیو ہوگی، ان کی صرف سن لیں. یعنی ہم نے اللہ کے ناموں پہ تو بہت بات کی پیچھے بھی، اب صرف وہ نام سنیں جس سے اللہ کا روح دکھے، اللہ کی قہاریت، اس کے غلبے کی بات، وہ کائنات میں کیا کر سکتا ہے، کیسے ہے، اللہ آسمانوں کو زمین پہ گرانے سے اگر نہ روکے تو کون روکے، اللہ کی شان کیا ہے. بغیر یامدن ترونہا، سورت رات میں آتا ہے کہ تم بغیر ستونوں کے آسمان کو کھڑا دیکھتے ہو، تو کون سی ذات ہے جس کو تھامتی ہے. تو اس طرح کے ناموں پہ غور کیجئے جس میں سے اللہ کا بڑا پن دکھے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ جتنا ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اتنا زیادہ آپ کے اوپر اللہ کا خوف آئے گا. سورت آل عمران آیت 28، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَ. پھر اسی طرح سورت زمر، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ. کہ جیسی قدر اللہ کی کرنی چاہیے تھی ویسی قدر انہوں نے نہیں کی، ساری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے. امیجن کریں، ہم اسے میں چیزوں کو ویژوئلائز نہیں کرتے، بس سنتے ہیں اوکے ٹھیک ہوگا. آپ ویژوئلائز کریں، یہ جب بھی پڑھتے ہیں اور قرآن کے اندر آیتیں بھی موجود ہیں نا، کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ آج کس کی بادشاہت ہے، کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کدھر ہیں لوگ، این الجبارون، این القہارون، تو اس وقت کوئی ہوگا ہی نہیں جو جواب دے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے للہ الواحد القہار. تو اس طرح کی چیزوں کو سن کے اللہ کا روب ڈالیں، اور اس کے لیے اب یہ کریں کہ کچھ دن تک اپنے دل میں بس یہی رکھیں کہ اللہ ہے ہی پکڑنے والا. ان بدش ربی کل شدید، قرآن میں آتا ہے اللہ کی نظر تم پہ ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. ان رب کل بل میرے ساتھ، اللہ تمہاری گھات لگائے ہوئے. اس طرح کی ساری چیزوں کو نوٹ کریں، اور آپ محسوس کر کے دیکھیں گے کہ جب کچھ آپ سوچیں گے نا تو آپ کا ذہن کھلے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پہ کھڑے تھے، ابن عمر کی یہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے اسی آیت کی تلاوت کی، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، اور پھر اس کے بعد فرمایا انل جب میں غالب اور زوراور ہوں، انل متکبر میں بڑائی والا ہوں، انل ملک میری بات چاہیے، انل عزیز میں غالب اور زبردست ہوں، انل کریم میں بہت سخی ہوں، اور میری ذات بڑی معزز اور مکرم ہے. اتنا سننا تھا کہ ممبر نبوے الہی پر راشا تاری ہو گیا اور زور زور سے ہلنے لگا، کہ ہم لوگوں کو یہ خدشہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ممبر مارے خوف اور خشیت کے زمین پر گر جائے گا. یعنی اس وقت اب اس قسم کی سپیچز لوگوں کو دینے کی ضرورت ہے، دل ہلانے والے خطبے، دل کاٹنے والے نہیں. اور یہ بھی ایک نوٹ کیجئے، یہ ریکویسٹ لکھ کے دیجئے، آپ کو شاید یہ بات معلوم ہے کہ نہیں، کہ جو جمعے کا خطبہ ہوتا ہے نا، تذکیر ہوتا ہے اس کا مقصد کہ دل ہل جائے. ایسے موقعوں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی بات، مقصد حیات، اور اسی طرح سے جوش دلانے والا انداز تھا. یعنی اگر آپ خطبات نبوی دیکھیں نا، تو عام طور پہ جیسے اب اس وقت ہم بات کریں تو ہمارا ایک لرننگ ٹیچنگ سٹائل ہے نا، ہم سکون سے بات کر رہے ہیں کر رہے ہیں. اب یہ سٹائل ہر جگہ نہیں چلے گا. جب پبلکلی ایسے لوگوں پہ درس دیا جائے کہ جو بہت ہی دین سے دور ہیں، تو اس میں ذرا ایموشنلزم ہونا چاہیے، جذبات ہوں، جوش ہو. انشاءاللہ ہم یہ ٹاپک پڑھیں گے اس کے بعد ستمبر میں جب آپ کا نور اللہ نور میں، تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ دعوت دینے میں کتنے ڈفرینٹ رنگ ہوتے ہیں. ہم جب ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانکتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں ہماری بات کا اثر ختم ہو گیا. تو اس طرح سے جب ہم دعوت کے طریقوں کو سیکھتے ہیں، اس میں اللہ کے نبی کا طریقہ یہ ہمیں ملتا ہے کہ جمعے کے خطبات آپ کے پرجوش ہوتے تھے، جوش والے، جذبے والے، اور اس دن لوگوں کا دل ہل جائے. ہر ہفتے میں ایک ریمائنڈر ہے، کم ہیئر کم ہیئر، قیامت آ رہی ہے، دیکھو اپنے آپ کو. پھر اسی طرح ایک اور موقع پہ ابن عمر کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، قیامت کے دن رب کریم جس کی صفت جبار ہے آسمان اور زمین کو اپنی مٹھی میں لے گا. پھر اللہ کے نبی نے اس طرح مٹھی بند کر کے دکھائی جیسے ہاتھ کو بند کیا جاتا ہے، اور پھر مٹھی کھولتے اور بند کرتے رہے اس طرح، تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ اللہ کس طرح مٹھی میں آسمانوں اور زمین کو پکڑے گا. اب آپ کہہ رہے اتنے بڑے آسمان، اتنی بڑی زمین اللہ کی مٹھی میں آئے گی؟ تو بالکل آئے گی، کیونکہ وسیع کرسی سماوات والارض، اس کی تو کرسی نے سما لیا آسمانوں اور زمینوں کو. تو اب اللہ نوز دی بیس، یہ کتنے بڑے ہیں، یہ کیا ہے، نیا آپ اس کا اندازہ آج نہیں لگا سکتے، لیکن اس کو سن کر دل میں روب تو آتا ہے. اور میں جب خالی گلوب دیکھتی ہوں نا، ابھی آگے بھی آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات پہ غور پہ بات، لیکن میں جو اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی خشیت محسوس کرتی ہوں نا، خالی گلوب کو دیکھ کر، کبھی آپ دیکھیں جہاز میں جب آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کے سامنے آپشنز ہوتی ہیں ونڈوز کی اگلی سیٹ کے پیچھے جو ہے, کیا آپ اس میں وہ جہاز کی موومنٹ دیکھتے رہے. سب سے زیادہ میرا پورے وقت میں وہی کھلی رہتی ہے اور میں اس وقت سوچ رہی ہوتی ہوں, بلکہ اس دفعہ تو جو جہاز ہے اس میں آپ اس کو موو کریں تو پورا روٹیٹ کرتا ہے جدھر سے, تو میں اس کو دیکھتی ہوں تو مجھے بالکل یہی آتے یاد آتی, اللہ نے بنایا اتنا بڑا, پھر میں دیکھتی ہوں اتنا سمندر, سب سے زیادہ زمین پہ پانی ہے, پھر میں اس کو دیکھتی ہوں کہ یہ پانی کدھر جڑے ہوئے ہیں, ایک ملک دوسرے ملک سے پانی کے بغیر الگ ہے ہی نہیں, اگر یہ شپنگز نہ ہوتی پانی کے ذریعے تو ہو سکتا ہے کمیونیکیشن اس سے بہت زیادہ مشکل ہوتا جو آ جائے, تو اللہ کی بڑائی آتی ہے. اسکرین سیورز ہوتے ہیں نا کمپیوٹرز پہ, آپ اس پہ ڈال لیں, اس کو دیکھا کریں اور اس کو اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے ساتھ سوچیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو سب دکھا رہے تھے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں جب بار ہوں, میں زوراور ہوں, میں صاحب عظمت ہوں, زمین پہ بسنے والے جابر, قاہر, متکبر اور مغرور کہاں ہیں, کہاں ہوں گے اس وقت سارے, سب اللہ کے آگے کھڑے ہونے کو تیار ہے, ذرا سامنے آئے. پھر اللہ کے نبی خطبے میں کبھی دائیں دیکھتے کبھی بائیں, یعنی جوش والا خطبہ تھا, اپنی جگہ سٹل نہیں تھا, یعنی کبھی اس طرف دیکھتے کبھی ایسے دیکھتے, یعنی جوش تھا آپ کی بات میں. اور ابھی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ممبر کا جو نیچے کا حصہ تھا وہ زور زور سے ہل رہا تھا, حتیٰ کہ مجھے خطرہ ہوا کہ ممبر رسول اللہ کو لے کر زمین پر ڈھیر ہو جائے گا. تو میٹھی میٹھی باتیں ہر وقت نہیں, کسی وقت جذبات کو بھرنے والی باتیں بھی. ابو ذر سے ایک روایت, اللہ کے نبی نے فرمایا ساتوں آسمانوں کی کرسی کے ساتھ ایسی ہی مثال ہے جیسے دروازے کا کنڈا سنسان بیابان اور چٹیل میدان میں پڑا ہو اور عرش کو کرسی پر ٹھیک اس طرح فوقیت حاصل ہے جس طرح وسیع اور چٹیل میدان کو دروازے کے کنڈے پر حاصل ہے. کیا ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ نہ ہم کرسی کا کر سکتے ہیں, نہ عرش کا کر سکتے ہیں, نہ ہم ساتوں آسمانوں کا کرتے ہیں. اسی لیے آپ پڑھتے ہیں قرآن میں سورہ سبا 23 میں کہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے قریب رہتے ہیں نا, اب میں اور آپ تو نیچے ہیں, تو بہت سارے فرشتے جو ورکرز ہیں اور جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو اس کو کافی حد تک قریب سے بیٹھنا پڑتا ہے, تو جو فرشتے سب سے اوپر ہیں نا وہ اللہ سے کتنا خوف کھاتے ہیں. حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق, یہاں تک کہ جبکہ ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جائے تو پوچھتے ہیں تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا, تو جواب دیتے ہیں کہ حق فرمایا. یعنی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کو کوئی کام دیتے ہیں, اب امیجن کیجئے نا آسمانوں پہ فرشتے کام کر رہے, بارش برسانی ہے میکائل کو کہہ دیا گیا, کسی کی جان نکالنی ہے تو وہ ملک الموت کو کہا, اب جب اللہ تعالیٰ ان کو کوئی آرڈر دیتے ہیں نا تو فرشتوں اس وقت بے ہوش ہو جاتے ہیں اس کی خیبت سے, اس کے خوف سے. پھر جب تھوڑی دیر بعد نیوٹرل ہوتے ہیں تو پھر جو ہوش میں آتے ہیں وہ دوسروں سے پوچھتے ہیں ماذا قال ربو کو, کیا کہا تمہارے رب نے, کیا بات کی, کدھر ہوئی, کیا قالو ماذا, تو پھر وہ کہتے ہیں کہ رب نے حق ہے, پھر ان کو اپنا اپنا کام سو چکا ہوتا ہے. تو یہ آسمانوں پہ جو کچھ ہو رہا ہے اگر آج اس دنیا میں ہونے لگ جائے تو ہم میں سے کوئی اللہ کی نافرمانی نہ کر سکے. تو لہٰذا پہلی چیز کے خوف اور خشیت پیدا کرنے کے لیے اللہ کی بڑائی کے احساس, جب اللہ کو بالکل ہی برابر کا سمجھ لیتے ہیں اور نعوذ باللہ بعض اوقات تو اپنے سے بھی چھوٹا سمجھتے ہیں تو پھر ہم اللہ سے نہیں ڈرتے. بچوں کے ساتھ بھی یاد رکھیے یہ معاملہ رکھے, بچوں کو جب بہت زیادہ نیچے درجے پہ کر کے اللہ کا ذکر کر دیتے ہیں اور بید بھی اور قرآن کی تعظیم نہیں ہے, جائے نماز رول رہے ہیں پاؤں میں, میں کبھی جائے نماز کو کبھی مس ہینڈل ہوتا دیکھو تو مجھے دکھ ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک ریچول ہے. اسی طرح ٹوپیاں زمین پہ پڑی ہوئی ہیں یا نمازوں کے دوپٹے رول رہے ہیں یا نماز کی جگہ میں ایسی ہے وہاں بہت, اور جب اسپیشلی کبھی ایسی دینی جگہ پہ جا کے ایسے رومز کو ڈس آرگنائز دیکھوں تو میں سوچتی ہوں یہاں بیٹھ کے تو اللہ کوئی نہیں یاد آتا, میں تو یہی دیکھتی ہوں گرد کتنی پڑی ہوئی ہے اور کتابیں کتنی ٹیڑھی میڑھی ہیں, پہلے ان کو ٹھیک کرو تاکہ روحانیت کا احساس تو ہو. تو اللہ کی بڑائی کا احساس ان شاء اللہ ہمارے دلوں میں خوف لائے گا. پھر دوسری چیز کلام اللہ, پہلے اللہ کی ذات ہے تو اب کلام اللہ ہے, اس میں تدبر اور تفکر پیدا کرنا ہے, اور وہ کیا ہے, قرآن, جو اس وقت ہم پڑھتے ہیں. اور الحمدللہ جتنا قرآن ہمارے سامنے آتا ہے اتنا اللہ کی بڑائی کا احساس ہوتا ہے. امام ابن قیم کی کوٹیشن ہے, اس کا خلاصہ کیا کہتے ہیں کہ ایک بندے کے لیے دنیا اور آخرت کی زندگی کی خاطر سود مند اور کامیابی سے قریب کرنے والی چیز قرآن میں تدبر اور تفکر کرنے کے علاوہ اور کوئی ہو نہیں سکتی. آپ دیکھیے کہ آپ قرآن کی تفسیر کی کلاس میں بیٹھتے ہیں نا, دو ڈھائی گھنٹے آپ مسلسل بیٹھتے ہیں, جہاں بھی تفسیر ہوتی ہے لائیو یا اگر موسٹلی ریکارڈڈ بھی اب جو چلتی ہے تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ تفسیر کا سیشن آلموسٹ 2 آورز کا ہوتا ہے, پن ڈراپ سائلنٹ ہوتا ہے, کوئی تھکتا نہیں, کسی کو کچھ نہیں ہوتا. آپ میں سے کئی لوگ اپنے آپ کو سکھ فیل کرتے ہوں گے, گھر میں تھے سکھ تھے, جو ہی آ کے قرآن کی کلاس میں بیٹھے تو بھی ٹھیک ہوگی. ایک دفعہ بس گھر سے نکالنا ہوتا ہے خود کو. ڈاکٹر کی دکان پہ بھی جانا مشکل لگتا ہے نا بیمار شخص کو, کوئی دوسرا ہی پکڑ کے لے جاتا ہے. کبھی آپ کو اپنی طبیعت میں کوئی کسملاہٹ اور کوئی سستی اور کوئی بوجھل بندی کے نا, بس اپنا حال پوچھنے سے پہلے جلدی سے بستہ اٹھائیں, اسکول میں آ جائیں, صوفے پہ لیٹ جائیں, پیچھے لیٹ جائیں, ادھر لیٹ جائیں, کچھ بھی نہ کریں. آپ دیکھیں گے کہ آپ دوسرے گھر میں رہنے یا آپ بیکار کسی جگہ بیٹھنے سے اپنے آپ کو آسودہ محسوس کریں گے. کیونکہ قرآن میں جب غور و فکر ہوتا ہے نا تو انسان کو اپنے غم اور اپنے دکھ جو ہیں وہ بھولنے لگتے ہیں. کیونکہ اس کے معنی بڑے خوبصورت ہیں, اس کے الفاظ بڑے خوبصورت ہیں. کہیں ابھار ہوتا ہے جوش میں, کبھی ڈراوے ہوتے ہیں, کبھی عذاب ہے, کہیں جنت کہیں جہنم, تو وہ ایک خوبصورت سا سلسلہ چلتا رہتا ہے نیچرلی, جس کی وجہ سے پھر ہم لوگ اپنی چیزوں کو بھول جاتے ہیں. اسی طرح ابن جوزی رحمہ اللہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر عقل و دانش سے بہرہ مند مومن بندہ سورہ حدید اور سورہ حشر کی آخری آیتیں اور آیت الکرسی اور اخلاص کی تلاوت کرے, پھر اس میں تدبر اور تفکر سے کام لے, اس کے معنی اور مفہوم پر غور کر کے اصل مقصد تک پہنچے, تو خشیت الہی اور خوف خداوندی کے مارے اس کا دل پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے اور اس کی عقل اللہ کی عظمت شان کے تصور سے حیران اور دنگ ہو جائے. اور یہ بات بہت سچ ہے. انہوں نے جو سورتیں لکھی ہیں جس میں سب سے پہلے سورہ حدید ہے, اگر آپ کو ترجمہ کے بغیر سمجھ آتی صرف تلاوت سن لیں, یقین کریں مجھے ایسے لگتا ہے ڈانٹ کھا کے اٹھی ہوں بار بار. وما لکم علم یعنی للذین آمنوا ان تخشوا قلوبهم لذکر اللہ, جوش پیدا ہوتا ہے خاص طور میں جو اس کی آخری آیتیں. پھر سورہ حشر کی آخری آیتوں میں آپ کو پتا ہے کہ اللہ سبحان تعالیٰ کی بہت ساری صفات ہیں, آیت الکرسی میں بھی صفات ہیں, سورہ اخلاص میں بھی ہیں. جس سورت کے شروع یا آخر میں اللہ کی صفات آتی ہے نا, اس کے اندر تذکیر کا پہلو پایا جاتا ہے, اللہ کا روب, اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا احساس ہوتا ہے. تو قرآن پاک پہ غور کریں. اب آپ کے یہ جو قرآن کی کلاس ہوتی ہے اس میں غور کریں, کب کریں؟ اکیلے میں بیٹھے, لفظی ترجمہ آتا ہے, سادہ قرآن کھول لیں, ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں اور اس میں غور و فکر کریں, یہ سورت کیسی ہے, یہ آیتیں کیسی ہیں. انشاءاللہ آپ اپنے اندر ایک حرکت محسوس کریں گے. پھر تیسری چیز کیا ہے کہ اللہ کے نبی کے کلام میں, پہلے کیا تھا کلام اللہ, تو اب ہے کلام مصطفیٰ. اور سیرت میں غور و فکر کریں, خشیت الہی ملے گی آپ کو, کیونکہ اللہ کے نبی سب سے بڑے متقی تھے, ڈرنے والوں میں سب سے زیادہ آگے تھے, سب سے زیادہ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے خشوع رکھنے والے تھے. تو جب ہم اللہ کے نبی کی زندگی پڑھتے ہیں تو اس میں فائدہ ہوتا ہے. جیسے رہبر کامل ایک سیریز ہے, تو اس میں اللہ کے نبی کے بارے میں ایک ٹاپک ہے. آپ ایک زاہد کی صورت میں, زہد تھا یعنی دنیا سے دور تھے, پھر اسی طرح راہب یعنی اللہ کے ساتھ اپنا خوف کا معاملہ رکھنے والے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھے, اور وہ حدیث آپ نے بہت دفعہ سنی ہوں گی کہ آپ جب نماز پڑھتے تھے تو آپ کا سینہ ہنڈیا کی طرح کھولتا تھا. تو آپ یہ سوچیں گے اچھا میرا کیوں نہیں کھولتا. صرف آپ سیرت کے ناطے سے اپنی نمازوں کو ٹیسٹ کر کے ٹھیک کریں, کافی حد تک دیکھیں گے آپ کو اللہ کا خوف ہوگا. بس جیسے ابھی دیکھیں ہم ظہر کی نماز جہاں مل کے پڑھتے ہیں نا, فرض پڑھیں گے, سنتوں کے لیے اکیلے پڑھیں, کونے میں کوئی بھی نہیں, ادھر بھی ہیں تو ٹھیک ہے, امیجینیشن میں رکھیں کہ میں اکیلی ہوں, میں اللہ کے آگے کھڑی ہوں. پھر کبھی اوپن ایئر میں پڑھیں, عشاء کی نماز ہے, اندھیرا ہوتا ہے, گھر میں کوئی نہیں, باہر کوئی نہیں, بیک یارڈ میں پڑھیں, گھر کے باہر کوئی بالکنی ہے وہاں پڑھ کے دیکھیں, قربت محسوس ہوگی, انشاءاللہ آپ اس سے اللہ کا قرب پائیں گے. پھر اگلی چیز کیا ہے کہ واجبات کی ادائیگی میں کوتاہی سے کنارہ کشی کریں. اللہ نے جو کام ہم پہ فرض کر دیے, نماز, حج, زکات, اس کو ادا کریں. کمی بیشی ہوتی ہے نا تو اللہ کا خوف بھی چلا جاتا ہے. جتنا آپ ان چیزوں میں پرٹیکولر ہوں گے, ان کو کرنے میں آپ پابند ہوں گے, اتنا اللہ کا خوف آئے گا. بھلا کیوں؟ آپ کو پتا کہ آپ کے یہ سارے پیپر چیک ہو رہے ہیں. جب آپ کو یہ پتا نا کہ نماز پڑھی, اب اللہ تک گئی, دیکھی, اس نے سنی, تو آپ کو اگلی نماز سے پہلے پھر خوف آئے گا. اس کو تصور میں لائیں, ایک ایسا اسٹوڈنٹ جس کا پیپر تو ہو لیکن اس کو چیک کر کے واپس نہ ملے, جب اس کو شک ہو کہ میرے پیپر ادھر ادھر کہیں پڑے رہتے ہیں, کوئی چیک نہیں کرتا, کیا امتحان کے نام سے وہ اتنا خوف زدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا نا. اسی طرح ہم جب نمازیں اس لیے پڑھتے نا, میں نے پڑھی تو پڑھی ہے میں نے, آج سے اپنی نماز کو کیا کہیں, ادھر جا کے کیسی قبول ہوئی ہوگی. وہ سسٹر جن کے ہم صبح شیئرنگ کی بات کر رہے تھے اس سے پیچھے, تو انہوں نے یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ جو بھی عبادت کر رہے ہیں, جو بھی اللہ کے راستے کا کام کر رہے ہیں, بعد میں یہی لگتا ہے کہ یہ اللہ کو دکھانے کے قابل تو نہیں ہے نا, تو ہم نے کیا ہے, اللہ کو کیسے دکھائے؟ تو پھر دل کرتا ہے کہ اس کو اور اچھے طریقے سے کریں, آسن درجے پہ کریں. تو اپنی عبادات کو سجائیں, سنواریں, سر کو خوشبو لگا کر دیں, روزہ رکھیں تو ایسا لگے کہ آپ کا روزہ ہی نہیں ہے، نماز پڑھیں تو ایسی نماز ہو کہ جس کو پڑھ کر واقعی لگے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر کے آئے ہیں، پھر اسی طرح میرے عمل قبول نہیں ہوں گے، اس بات کا خوف پیدا کریں، کیونکہ ہم بہت وہ چوڑے ہو جاتے ہیں نا، میری کس نے ریجیکٹ کرنی ہے، شک ہو نا کہ یہ چیز ریجیکٹ ہو گئی تو پھر فکر ہوتی ہے. جب تک اپنے اعمال کی قبولیت کا یقین نہ ہو انسان اچھے کام کر ہی نہیں سکتا. سورۃ مائدہ آیت 27، انما یتقبل اللہ من المتقین. تو عمل تو بہت سارے ہم کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں رمضان میں بھی اس کے بعد بھی، لیکن قبول کب ہو رہی ہیں؟ آج سے کام کر لیں، جو بھی نیکی کرتے ہیں، مشاءاللہ آپ سارا دن نیکیاں کر رہے ہوں گے، اس ہر نیکی کو کرتے ہوئے یہ سوچیں کہ جب اللہ کے پاس پہنچے گی تو کیسی لگے گی. لائک گفٹ باکس سمجھ لیں آپ اپنے دوست میں، چھوٹے چھوٹے گفٹ باکس بنا کے اس میں نمازیں لکھ لیں، روزے رکھ لیں، کوئی اور چیزیں رکھ لیں، اور آپ فیل کریں ان ساری چیزوں کو جب دوسرے ایج پہ ریسیو کیا جائے گا تو اس وقت کیا محسوس کر رہی ہوں، کیا میری نیکی اللہ کو دکھانے کے قابل ہے بھی کہ نہیں ہے. پھر اسی طرح اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ کرنا، یہ اللہ کا خوف دیتا ہے. انسان کے گناہ جو ہوتے ہیں نا اس کے اندر گلٹ پیدا کرتے ہیں، ندامت کا احساس ہوتا ہے. تو جب آپ ان گناہوں پر آنسو بہاتے ہیں شرمندگی کے، تو اگلی دفعہ گناہ کرنے سے آپ رک جاتے ہیں، کیونکہ اس سے پھر انسان کو فکر لگ جاتی ہے کہ میں اپنے اس گناہ کی وجہ سے اللہ کی نظروں میں شرمندہ ہوں گا. دیکھیے اگر ہمیں واپسی یاد رہے نا، واپسی، میں نے اللہ کو منہ دکھانا ہے، بس اس کے ساتھ آپ دیکھیں گے آپ کی سوچ بدل جائے گی. پھر اسی طرح میرا انجام کیا ہوگا، اس کے بارے میں غور و فکر کرنا اللہ کا خوف دیتا ہے. کبھی تو بیٹھ کے ہر ایک سوچتا ہی ہوگا نا، آخر میں کہاں جاؤں گی، میں کدھر جاؤں گی، ایک دن میری روح قبض کی جائے گی، ایک دن ملک الموت آئے گا، میری ہچکی نکلے گی، میری روح نکلے گی، میری ٹانگیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، پھر سب ملا کر مل کر مجھے غسل دیں گے، پھر مجھے کفن میں ڈالیں گے، پھر میرے پیارے ہی مجھے اپنے کندھوں پہ ڈال کر مجھے قبرستان میں لے جائیں گے، میرا نماز جنازہ پڑھا جائے گا، پھر مجھے قبر میں ڈال دیں گے، پھر مجھے تنہائی میں چھوڑ دیں گے، پھر وہاں میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا، میرے شوہر میرے ساتھ نہیں ہوں گے، میرا کوئی پیارا میرے ساتھ نہیں ہوگا. اچھا پھر اس کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ ملک الموت کے بعد یہ سارے مرحلے ہوئے، اب قبر میں گئی، اب منکر نکیر آ رہے ہیں، پھر جہنم میں یا تو جنت کی کھڑکی ہوگی یا جہنم کی. یہ سوچا کریں، جتنا یہ سوچیں گے نا اتنا ایک تو دنیا میں جو حال ہے اس پہ آپ شکر کریں گے کہ ابھی بھی ایک وقت ہے جس کو میں قبول کر سکتی ہوں. پھر آپ قبر کے اندر کے بعد حشر کے مرحلے سوچئے، پھر حشر کے اندر یہ ہوگا وہ ہوگا، گرمی ہوگی، لوگ ہوں گے، اور پھر وہاں میرا حساب. اس پہ ایک سیریز بھی ہے، آپ نے ایک بک پڑھی ہوگی غالباً، اور جب زندگی شروع ہوگی، میرا حال یہی نام ہے اس بک کا، ابو یحییٰ کی بک ہے، تو میں نے پڑھائی تھی، اس کے آخری دو چار چیپٹر رہ گئے میں. تو وہ اسٹوریکلی ہر جگہ آپ کو کھڑا کرتے ہیں، اب آپ پلسرات پہ کھڑے ہیں، اب آپ میدان حشر میں کھڑے ہیں، کہاں کھڑے، کیوں کھڑے، تاکہ آپ اپنا حساب دیں. تو ویژولاز کریں ان چیزوں کو، اور آپ اپنے بچوں کو بھی پیار پیار میں اس طرح غیر محسوس طریقے سے اللہ کا خوف دلا دیں کہ ان کا دل کھینچے. اور ایک بات یاد رکھیے، حق میں اٹریکشن ہوتی ہے، کشش ہوتی ہے. کل کسی وجہ سے نارویجین کلاس کی جو بچیاں تھیں ان کو میں نے کچھ وقت لیا، میں لیتی نہیں، مجھے پتا ہے کہ جب نارویجین کلاس ہے تو وہی رہے، لیکن میں نے کہا ذرا ٹرائل تو کر کے دیکھتی ہوں. تو اور بھی جو لوگ تھے ان کے ساتھ اردو سیشن میں، میں نے ان بچیوں کو بھی بٹھا لیا، تو میں نے ان سے بعد میں سب سے پوچھا کہ آپ کو فائدہ ہوا، تو انہوں نے کہا میں بہت فائدہ ہوا. چھوٹی چھوٹی بچیاں، لیکن ان کو فائدہ کیوں ہوا؟ کیونکہ میں نے بات ہی وہ کی تھی جو کہ ہم سب کے لیے ضروری ہے. تو مت سوچئے کہ ہمیں سننے سے فائدہ نہیں ہوتا، اپنے بچوں کو ایسے آواز سنائیے. آپ نارویجین میں 10 باتیں سنا لیں، لیکن آپ اردو کی بھی باتیں سنائیں، کوئی ایسی چیز جن کا ان کا دل کھلے. بعض دفعہ جذبات ہوتے ہیں، بعض دفعہ ایموشنز ہوتے ہیں، تاثیر ہوتی ہے، بعض دفعہ بہت انٹلیکچوئل باتیں ہوتی ہیں، بعض دفعہ بہت شوشہ والی باتیں ہوتی ہیں. الحمدللہ ہر طرح کے بات کرنے لئے آج ہر زبان میں موجود ہیں. نارویجین کا مجھے نہیں پتا، انگلش اردو کو زیادہ فوکس کرتی ہوں. انگلش میں آپ کو ہر طرح کی بات کرنے والے دکھیں گے، ہنسنے ہنسانے والے، بہت لوگ ان کو سنیں گے، اسپرچولیٹی نہیں ہوگی. کچھ لوگ ہیں جو بڑی اسٹرانگ بات کرتے ہیں لیکن اس کو یوتھ نہیں پسند کرے گی، کچھ ایموشنل بات کرتے ہیں. تو اس طرح کے جو لوگ ہیں نا، اس طرح کی امیزش سے بچوں سے مقابلہ کرائیں. اچھا آج کس کی سنیں گے؟ چلے آج ہم ان کو سنتے ہیں، آج آپ ان کو سن لیں، تو آپ دیکھیے گا کہ ان کے لیول کو سامنے رکھتے ہوئے چھوٹی چھوٹی چیزیں پہلے سے چوز کریں، شام کا وقت، گھنٹے کے بعد، آدھے گھنٹے کا، کھانے کے بعد، پہلے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کی باتیں کریں، اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے اگلی چیز کیا ہے، موت کے بارے میں غور و فکر کریں. موت ایک بہت بڑی حقیقت ہے، موت سے ہی تو اللہ کا خوف ہمارے دل میں پیدا ہوتا ہے. کسی کو اس سے مفر نہیں، کوئی اس سے جان چھڑا نہیں سکتا، اس کا وقت مقرر ہے، کوئی اس میں شک نہیں کرتا. رات کو بھی آ سکتی ہے، دن کو بھی آ سکتی ہے، جاگتے میں بھی آ سکتی ہے، سوتے میں بھی آ سکتی ہے، سردی میں بھی آ سکتی ہے تو گرمی میں بھی آتی ہے. سورج جمعیت 8 ہے، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم. آپ کہہ دیجئے جس موت سے تم جان چھڑا کر بھاگتے پھرتے ہو وہ تو تمہیں پہنچ کر رہے گی. کیسے بھاگتا ہے انسان موت سے؟ دوائیں کھا لو، ہیلتھ فوڈ کھا لو، انشورنس کرا لو، وقت سے پہلے کچھ ریمیڈیز لے لو، پریکاشنز لے لو، اور جب موت آتی ہے ایک سیکنڈ نہیں لگتا. میں سوچتی ہوں جتنا آج کے دور میں انسان ہیلتھ کانشیس ہے اور اتنا ایمان کانشیس ہو جائے تو ایمان تو سلامت ہو جاتا ہے. اور جتنی ہیلتھ کی کیئر کرتے ہیں، نہ تو کوئی بیمار ہونا چاہیے آج کے دور میں، نہ کسی کو موت آنی چاہیے، لیکن آپ دیکھتے ہیں جتنی کوششیں زیادہ ہیں اتنی بیماریاں بھی زیادہ. میں اکثر سوچتی ہوں کہ نان مسلم لوگ ہیلتھ کانشیس کیوں ہوتے ہیں. آپ بھی دیکھتے ہوں گے پورے سیٹ اپ ہے، وہ خیال ہی بڑا عجیب ہے کہ آپ ڈاکٹر پہ جائیں نا، ایک سال گزر گیا آپ ڈاکٹر پہ نہیں گئے. تو میں نے ایک دن بیٹھ کے بہت اس پہ غور و فکر کیا کہ آخر کیوں، تو مجھے دو باتیں سمجھ آئیں. پہلی بات ہے کہ جس کے پاس کوئی بھی ایک قیمتی چیز ہوتی ہے اس کو وہی سب سے زیادہ قیمتی لگتی ہے. نان مسلم کے پاس زندگی ہی ایک دولت ہے، کموڈیٹی جس کو کہتے ہیں، یا اس کا راسل مال کے وقت انجوائے کرو، موت فائدہ دس دیٹ کرو. اس کے برعکس مومن کی سب سے قیمتی چیز کیا ہوتی ہے؟ ایمان. جتنی کوشش نان مسلم جان بچانے کی کرتے ہیں، اگر ہم مسلمان ایمان بچانے کی کرتے تو الحمدللہ ہماری نسلیں نہ بگڑتی. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم ان ملکوں میں آ کر اپنی جان کی فکر کرتے، وقت کی فکر کرتے، ڈاکٹرز پہ اپائنمنٹ ہے، روز ہی کوئی نہ کوئی سر پہ مصیبت چلی ہوئی ہے، لیکن ایمان کے ٹیسٹ نہیں کراتے. ایمان کا لیول کم ہو رہا ہے کہ زیادہ رہا، اس کو ٹیسٹ نہیں کرتے. تو ان کے پاس چونکہ ہے ہی جان، تو جان ہی لیں گے، ہمارے پاس ایمان ہے. دوسری چیز جو مجھے سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں یو لیو ونس، ان کے لیے زندگی کا دوسرا تصور نہیں ہے. ہمارے پاس کیا؟ تمہاری آخرت اچھی ہو جائے. کل ایک بڑا دلچسپ میسج آیا، ایک ساتھیوں میں پرانی ساتھی ہیں، خود کو وہ ہندو کہتی ہیں، مورتیاں بت جو بھی ان کے گھر میں، انتہائی ڈپریشن میں اور تکلیف میں ہوتی ہیں. خیر ان کے ساتھ چلتی ہے، کل ان کا ایک میسج تھا کیا حال ہے، کدھر ہے آپ، ادھر ہے ادھر ہے. میں نے ان کو بتایا، درسوں میں بھی آتی ہیں تو بڑے غور سے سنتی ہیں، تو مجھے کہنے لگی کہ آئی ایم ریئلی امپریس فرام یور سیٹ اپ آف دا کلاسز، یعنی جو پیل ٹاک اور جو اس نے سنا ہوا ہے. تو دیکھو نا، مذہب تو ایک ہی ہوتا ہے نا، تو جو آپ اپنا قرآن لوگوں کو پڑھاتی ہو تو آپ کو پتا ہے کہ میں بھی تو گیتا پڑھاتی ہوں، اور وہ گاتی ہے. اس نے ہماری کئی جگہ درسوں کینٹ پہ گانے کی ریکارڈنگ کی، حمد میں سے. تو کہتی کہ میں بھی تو اپنی وہ کتاب پڑھاتی نا، تو آئی وش کہ یو کین ڈو دس سیٹ اپ فار مائی کمپیوٹر، کہ جس سیٹ اپ سے تم قرآن پڑھا رہی ہو اور آپ کی کلاسز کا اتنا بڑا سیٹ اپ ہے، تو مجھے بھی کر دو، تمہارے ہسبینڈ یا کوئی بھی کرتا ہے تو میں بھی اس سے اپنی کتاب پڑھوں. اب آپ سوچیں میرے لیے کتنا بڑا امتحان ہوگا، اس کا جواب میں کیا دیتی؟ بھلا چھوڑ دیتی اس کو اس کے حال پہ، یا کہتی اچھا وقت نہیں ہے. اب آپ سوچیے، یہ گویا کہ وہ میرے لیے ایک صدقہ جاریہ کا اکاؤنٹ کھلوانا چاہ رہی ہیں جس سے میں لوگوں کو شرک سکھاؤں. تو میں نے ان کا ہر جواب جو دیا دلایا، میں نے اس میں کہا کہ جی وہ دکھی بھی رہتی ہے اور وہ اپنے بھگوان کو کئی دفعہ مار کوٹ کے گھر سے نکل چکی ہے. جب دکھی ہوتی ہے، ڈپریشن میں جاتی ہے، اپنی ساری مورتیوں کو پکڑ کے ایک ٹریش بیگ میں ڈال کے نا کہیں نہ کہیں ڈال آتی ہے. پھر تھوڑے دن بعد جب اس کا ڈپریشن ختم ہوتا ہے نا، وہ پھر ان کو دھلاتی لگاتی ہے. میں اس کے گھر بھی جا چکی ہوں، تو ایک عجیب سی وحشت آئی مجھے ادھر جا کے. تو کس طرح مجھ سے، میں نے کہا کہ جی آپ بہت ایسی جو بھی، اس کو بات کر کے میں نے کہا ہاں ایک دفعہ تم یہ بھی دیکھو نا کہ تم اپنے بھگوانوں سے خوش نہیں رہتی، تو ایک دفعہ ان سب کو چھوڑ دو، تم اللہ کے ساتھ بات کرو، تو جسے مجھے لگے گا نا تم وہی بات کر رہی ہو جو میں کر رہی ہوں، تو میں خود تمہارے گھر آ کے تمہارا کمپیوٹر سیٹ کر دوں گی. یعنی میں نے اس کو اشارتاً یہ کہا کہ یس آئی ایم ریڈی ٹو ہیلپ یو، بٹ اونلی تھنگ از دیٹ کہ جو تم میسج دو گی وہ ٹھیک کر لو تو میں تمہاری مدد کروں گی. پہلے میں نے سوچا برا مان جائے گی، جواب نہ دوں، خاموش رہوں، بہانہ کر دوں، میں ادھر نہیں ہوں، میں ادھر نہیں ہوں، پر میں کیوں کروں؟ میرے یہ جملے شاید اس کو اس بات پہ سوچنے پہ مائل کریں، لیکن میں نے یہ سوچا کہ اس کے ذہن میں اپنے مذہب کی کتنی سچائی ہے۔ ایک مسلمان کو وہ کہہ رہی ہے کہ تم میرے دین کی بات کو عام کرنے کے لیے میری مدد کر دو، تو اس کا مطلب کہ اس کو سچا ہے نا کہ جیسے میں ایک اچھا کام کر رہی ہوں تم بھی اچھا کر رہی ہو۔ تو وہاں سے مجھے پھر تکلیف ہوئی کہ باطل سے باطل پرست انسان کو بھی یقین نہیں ہوتا کہ میں غلط کام کر رہا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں انسان کو پھر کس چیز کا احساس دلاتی ہیں کہ لوگوں کو اللہ کا خوف دینا ہے، اللہ کی طرف لے کے جانا ہے، تو پھر اپنی موت کے بارے میں غور کرو۔ اور کافی دفعہ اسے کاؤنسلنگ بھی ہوئی اور بھی طریقوں سے، ہر جگہ یہی میسج دیا کہ سب کچھ ازما چکی ہو نا، اب چھوڑ دو، جسٹ فار ٹرائل تم ایک دفعہ اپنے آپ کو فوکس کرو۔ لیکن آپ کہتے ہیں کہ یہ اللہ ہی لائے تو بندہ آتا ہے، تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کے لیے یہ چیزیں آسان کر دیں۔ تو موت کو یاد کرنے کا حکم تو اللہ کے نبی نے بھی دیا، آپ نے فرمایا کہ لوگوں موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، موت لذت پرستی کو ختم کر دینے والی ہے، کیونکہ کوئی بندہ ایسا نہ ہوگا جس نے اس کو زندگی کی تنگ سامانیوں سے دوچار ہو کر یاد کیا ہو اور اسے کشادگی نہ ملی ہو، اور جس کسی نے وسط و فراخی کے عالم میں اسے یاد کیا ہو تو اس نے اس پر شکنجہ کس دیا۔ سمجھ آئی بات آخری والی؟ یعنی اللہ کو یاد کرو کیونکہ موت لذتوں کو ختم کرتی ہے۔ بات سچ ہے نا، کسی کو بتاؤ کہ اس نے کل مر جانا ہے تو کیا آج کا دن کسی شہوت میں گزارے گا؟ نہیں گزارے گا۔ دوسری بات ہے کہ جو بندہ بھی زندگی کی مشکلات میں موت کو یاد کرتا ہے اس کو کشادگی ملتی ہے، کیسے بھلا؟ آپ دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں نا کہ مر کے بنا چین پایا تو کدھر جائیں گے، یہ وہ بات ہے۔ ایک بندہ بہت دکھی ہے، موت کو یاد کرتا ہے تو کیا لگے گا کہ چلو موت آئے گی تو یہ دکھ ختم ہو جائیں گے، اس کے برعکس کوئی بڑی خوشی کے عالم میں خوشیاں، موج مستی، تو موت نے اس پر اپنا شکنجہ کس دیا۔ ایک یہ کہ آپ دکھی ہیں اور آپ کو موت آئی تو جان چھوٹ گئی دکھ سے، بیماری سے۔ ایک یہ کہ بہت خوش ہیں، یو آر انجوائنگ یور لائف، تو موت آئی تو وہ چھن گئی نا۔ تو کون سے شخص کو موت پہ زیادہ مزہ آئے گا؟ جو دکھی تھا۔ لیکن شرط ایک ہے کہ اسے دکھ نہ آگے موجود ہو۔ تو زندگی کا ہر غم موت کے ساتھ ختم ہو جائے گا، لیکن اگر آخرت خراب ہو گئی تو پھر موت کے بعد بھی چین نہیں آئے گا۔ عربی شاعر ہیں، ان کے قول ہیں، کہتے ہیں، سنو موت کی گھنٹی بج چکی ہے، موت کا فرستادہ یعنی موت کا فرشتہ حاضر ہو چکا ہے، لیکن تمہاری تمنائیں حد سے زیادہ ہیں، معلوم ہوتا ہے تمہیں خوف اور ڈر سے برائے نام واسطہ رہ گیا۔ اگر تم دیکھو کہ کوئی شخص غرور و تکبر میں مبتلا ہو کر مٹک مٹک کر چل رہا ہے تو اس کے شانوں کی جنبش یعنی حرکت سے پتہ چل جائے گا کہ وہ اتراہٹ کا شکار ہے یعنی سیلف پریزنگ، اور اس کی ہوس کا یہ عالم ہے کہ اپنی عمر سے زیادہ زندہ رہنے کی لو لگائے ہوئے، مگر اس کا حال یہ ہے کہ روز بروز اس کے غرور اور اکڑ میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ ٹرو اور ناٹ؟ بعض دفعہ انسان کو دنیا میں تھوڑی سی نعمتیں ملتی ہیں، اس کو پا کر وہ پھر اور ہی زیادہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر واسطہ جزا استاذہ جی، الحمدللہ بہت ہی خوبصورت اور اہم ٹاپک تھے، ٹونگتے کھڑے ہوئے، کیا سیکھا آپ لوگوں نے؟ ہم نے اپنی موت کو کبھی ایسی یاد کیا؟ لکھیے گا ایک ایک سینٹینس میں، آپ لوگ کلاس میں موجود ہیں؟ میری آواز نہیں آپ لوگوں کو جا رہی؟ الحمد للہ، ٹرائی ٹو ریمبر، جی بالکل، دن میں ایک دفعہ تو ضرور ہمیں یاد کرنا چاہیے کہ تاکہ ہم نیکی کے کام کر سکیں۔ جب انسان کا دل اللہ کے خوف سے بھرا ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر کیا چیز آتی ہے؟ جیسے ہم نے حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان کو تاکہ حضرت زکیہ علیہ السلام کو، تو کیا اس سے پتہ چلتا ہے؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے ڈرتے ہیں؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے لیے خیرات صدقات کرنے میں جلدی کرتے ہیں؟ موت کی تیاری کا شوق، عاجزی، تقوی، فکر رہنی چاہیے جی، اللہ کے رستے کے کام کرنے میں لگ جاتے ہیں جی، بالکل۔ سب سے کوشش کیا ہونی چاہیے؟ کہ اللہ کے دین کے کام کرنے لگ جائیں، ان کوششوں میں لگ جائیں۔ اچھا، ایک اور کام جو کیا جاتا ہے، ہم نے سورہ زمر کی آیت نمبر 9 میں دیکھا خوف الہی کے حوالے سے، تو اس میں سے ہمیں اپنے لیے عمل کی بات لینی ہے کہ کیا میرے راتوں کے اوقات میں سجدے اور قیام کی حالت ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو اپنے اندر خوف الہی پیدا کر کے انشاءاللہ تعالی اس پہ عمل کرنا شروع، چاہے دو نفل ہی کیوں۔ اور اب تو ہمارے پاس رمضان بھی آ رہا ہے نا، تو فیری کے وقت تو ویسے بھی اٹھنا ہے۔ اسی ٹاپک میں ہم نے قرآن کی آیات کے حوالے سے دیکھا، کیا علم والے اور جو بغیر علم کے لوگ ہیں وہ کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ تو کبھی اس بات پہ شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جاننے والا بنا دیا، زیادہ نہیں تھوڑا ہی صحیح، لیکن الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی توفیق دی کہ ہمارے اندر فہم اور شعور پیدا ہونا شروع ہو گیا، اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ہمیں آگے تقویٰ ہی کی طرف لے کے جائے گا۔ اچھا، کون لوگ ہیں جو خوف خدا مندی سے اللہ کی سرزمین پر غلبہ اور قوت کن کو ملتا ہے؟ سب سے بڑی نعمت لگتی ہے جی، حق ادا کرنا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ تو کون لوگ ہیں جو اللہ کے دین پر چلنے والے ہوتے ہیں؟ اور ہم نے دیکھا کہ مسلمانوں نے بہت عرصہ حکومت کی دنیا پہ، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ ان کا غلبہ تھا، طاقت تھی، قوت تھی، روب تھا، دبدبہ تھا، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ ان کے اندر خشیت الہی تھی، دنیا کی محبت نہیں تھی بلکہ آخرت کی محبت تھی، اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کی محبت تھی، اور خوف تھا کہ پتہ نہیں ہمارے اعمال قبول ہوں گے کہ نہیں۔ آج اگر ہمیں یہ غلبہ نظر نہیں آ رہا تو اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ چیزیں ہمارے اندر کام ہو گئیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا خوف الہی انسان کو ہر قسم کی مصیبت سے نجات دیتا ہے؟ جی بالکل۔ اور پھر آگے ہم نے اس چیز کو دیکھا کہ اللہ کے خوف سے کسی کام سے رک جانا، کسی برائی سے رک جانا کیا ہے؟ اور ایسا شخص جو اللہ کے خوف سے برائی سے رکتا ہے، کس کے سائے کے نیچے ہوگا قیامت کے دن؟ عرش الہی کے سائے میں ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے اندر بھی اور اپنے بچوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اور ایمان اور گناہوں سے نفرت کا احساس پیدا کر سکے، اور وہ اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں۔ کیونکہ صرف ہمیں اپنے لیے نہیں کام کرنا، اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کے لیے بھی کام کرنا ہے۔ پھر اگلی چیز جو ہم نے دیکھی تھی، کیونکہ یہ ڈفرینٹ ٹاپک ہے، کون لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن کی خوفناکی سے نجات ملے گی، اور کیا میں اس میں سے بننا چاہوں گی؟ اپنے آپ سے پھر یہ سوال کرنا، کون لوگ ہیں جو قیامت کی ہولناک دن میں امن میں ہوں گے، دنیا میں خوف رکھنے والے؟ جی، اللہ تعالیٰ سے دنیا میں خوف رکھنے والے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اس کے ڈر سے زندگی گزارنے والے، حق کے راستے میں چلنے والے اور برائیوں سے خود کو بچانے والے اس دن محفوظ ہوں گے۔ اور صحابہ اکرام کو تو خوشخبریاں بھی ملی ہوئی ہیں، اور ہم اس سلسلے میں اپنی کوششوں کو جاری و ساری رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ یا اللہ تو ہمیں بھی اپنے راستے میں قبول کر لے اور ہمیں حق کی طرف لے جانے والا بنا دے۔ جہنم کی آگ سے نجات کن لوگوں کو ملے گی؟ کیا دل میں شوق پیدا ہوا اسے؟ اللہ کے خوف سے رونے والی، خدا کے خوف، سکنے والوں کی, اور جو تنہائی میں اللہ کی یاد میں اس کی محبت میں بھی روتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ہمیں بھی وہ دل عطا فرما جو تیرے خوف سے ہماری آنکھوں کو نم کر دے, تیری محبت میں نم کر دے, اور یہ چیز ہمیں آخرت میں ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکے. اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کا حصول کیسے ممکن ہے؟ کہ حساب دہی کے خوف میں نیت دیکھی جائے گی. ہم نے دیکھا نا کہ ایک شخص جس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی کہ مجھے جلا دینا, مجھے حساب سے ڈر لگتا ہے اللہ سے ڈرنے میں. جی بالکل. تو اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے نا, کہ اس نے جو اسلامی ریچول کے ایک طرح سے اس نے جس کو خلاف کیا تھا. جی پھر آگے دیکھیں, اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کن لوگوں کو ملے گی؟ صحابہ اکرام کو کیوں یہ خوشخبری ملی تھی؟ پھر آگے دیکھیں, ہم نے ٹاپک سارے کور کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن پھر بھی نہیں کر پاتی. جی خدا خوفی کی وجہ سے, اور صحابہ اکرام جو تھے وہ انہوں نے اللہ کی رضا کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کیا, تو ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی اس چیز کی بشارت دی تھی. تو آنکھوں کی ٹھنڈر اور آسامان آسائش کہاں موجود ہوں گے اور کس وجہ سے وہ ملیں گی؟ سورہ سجدہ کی آیات کے حوالے سے کہ جو لوگ اللہ کی یاد میں اپنی راتیں بسر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جی جنت میں جگہ ملے گی. خوف اور امید دونوں رکھتے تھے اور اپنے پہلوؤں کو بستروں سے جدا رکھتے تھے. تہجد کی نماز میں اللہ سے دعائیں کرتے تھے, تو ان کے لیے جنت نعیم کی بشارت ہے. پھر آگے ہم نے خوف ہی کے حوالے سے اگلا ٹاپک جو دیکھا تھا, مومن میں خوف کا دائیہ پیدا کرنے کے کیا اسباب ہوتے ہیں. سب سے پہلی چیز ہم نے کیا دیکھی؟ اس میں ہم نے سورہ زمر کی آیت نمبر 67 کو دیکھا. کیا میرے اندر اللہ کی عظمت اور جلالت اور شان کی یاد دہانی میں اپنے آپ کو کرواتی رہتی ہوں؟ کیا اللہ کو میں عزیز جبار اور متکبر سمجھتی ہوں؟ اور یا پھر کیا مجھے اللہ تعالیٰ کا خوف خود کہیں نظر آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کیسے زمین و آسمان کو اپنے ہاتھ میں لے لیں گے, کیسے لپیٹ لیا جائے گا؟ سورہ زبر کی آیات کے حوالے سے, جب اللہ تعالیٰ پکاریں گے کہ کوئی ہے میری بادشاہت کے سامنے, کوئی مالک الملک کے سامنے کوئی کھڑا ہوگا اسے؟ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کو ایک مٹھی کی صورت میں لے لیں گے. نہیں, اللہ کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کی شان ہے اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی ہے, اسی کی ذات کو دوام ہے, اور سب جو اقتدار ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے, ہر چیز کو فنا ہونا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات. یہ خوف ہمارے اندر رہے گا تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اپنے دین کے کاموں میں بہترین طریقے سے ان کو کر سکیں گے. ان شاء اللہ تعالیٰ اپنے اگلے لیسن کی طرف چلتے ہیں. بک ہمارے پاس درس و تدریس کے آداب, اس میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بحیثیت استاد کے جو آداب سکھائے ہیں اس میں ہم آگے کیا کیا آج دیکھیں گے. ان شاء اللہ تعالیٰ شروع کرتے ہیں, اور ان کو نوٹس ضرور لیجیے گا, کیونکہ ہمیشہ جب ہم ارادہ رکھیں گے کہ ہم نے دوسروں کو سکھانا ہے تو پھر اپنی نیتوں کو بھی چیک کرنا ہے, اپنے آداب کو بھی, اور جتنا ہمبل اور عاجز استاد ہوگا اتنی ہی زیادہ اس کی بات نہ لوگوں کو سمجھ آئے گی. تو ان شاء اللہ تعالیٰ شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب یسر ولا تسر و تکمن بالخیر. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہم درس و تدریس کے آداب کتاب پہ سے کچھ مزید باتیں دیکھیں گے کہ ایک استاد یعنی معلم اپنے طالب علموں کے ساتھ کن آداب کی رعایت کرے گا. صفحہ نمبر 60 پہ آگے دیکھتے ہیں. چوتھا پوائنٹ ہے تعلیم کی خیر خواہی کرے اور اس کے فائدے کو اپنے سامنے رکھے, سنسیئر ہو اسٹوڈینٹس کے لیے اور جس میں ان کا فائدہ ہے وہ کام کرے. یہ نہ کرے کہ اپنی مسلحتوں کو سامنے رکھ لے, میرا یہ خیال ہے میرے لیے یہ سوٹیبل ہے, بلکہ جو بھی کرے اس کو اسٹوڈینٹس کی نظر سے بھی دیکھے اور دیکھے کہ ان میں سے وہ کتنے لوگ ہیں جو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. معلم کو چاہیے کہ اپنے اسٹوڈینٹس کے لیے وہی بات پسند کرے جو وہ خود اپنے لیے پسند کرتا ہے, اور اس کے لیے وہی بات نہ پسند کرے جو وہ خود اپنے لیے ناپسند کرتا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری نظر میں سب سے زیادہ با عزت میرا وہ ساتھی ہے جو لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر میرے پاس آتا ہے. اگر میری استطاعت میں ہو کہ اس پر مکھی نہ بیٹھے تو میں ضرور ایسا کروں. ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اس پر مکھی بیٹھے گی تو مجھے تکلیف پہنچے گی. یعنی ان کا کیا مطلب ہے کہ جو لوگ میرے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آ جاتے ہیں پھر میں ان کی اتنی قدر کروں کہ ایک مکھی بھی ان کے جسم پہ نہ ہو. یعنی یہ ایک بہت ہی خوبصورت قدر دانی کا انداز ہے کہ جس میں علم کے شوقین لوگوں کی قدر کرنی چاہیے. بعض لوگ علم کے لیے آنے والوں کو ایک حقارت سے دیکھتے ہیں یا ان کو بڑے روڈ لہجے میں بات کرتے ہیں یا ان کو لگتا ہے کہ یہ ہمارے ڈومیننٹ ہیں, یا آپ سمجھیں کہ جیسے آقا اور مالک اور کچھ اس کے ساتھ امپلائیز والی کیفیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے استاد یا بڑے لوگ جو سکھاتے ہیں یا جو اس کام میں مدد کرتے ہیں ان کی عزت ہے ان کا مدرجہ ہے, لیکن میں محسوس کرتی ہوں کہ سب سے زیادہ اہم چیز تو اسٹوڈینٹس ہیں. آپ پڑھانے کے لیے بھی تیار ہیں, لوگ آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں, آپ کے پاس روم بھی موجود ہے, آپ کے پاس کرسیاں میز بھی موجود ہیں. اسٹوڈینٹس ہی نہیں ہیں کس کو پڑھائیں گے. اسٹوڈینٹ تو محسن ہوتے ہیں آپ کے, وہ آپ کو نیکی کا موقع دیتے ہیں. اس لیے انسان کو کبھی بھی کسی ایسے بندے کو ناقدری سے نہیں دیکھنا چاہیے جو علم کی طلب میں انسان کے پاس آئے. طالب علموں کے مصالح اور منافع کو پیش نظر رکھے, یعنی ان کی مصلحت کیا ہے اور ان کا نفع کس میں ہے. ان کے ساتھ اپنی پیاری اولاد کی طرح سلوک کرے, یعنی ان کے ساتھ شفقت اور رافت, رافت رعوف سے ہے, باپ کی شفقت کو کہتے ہیں, اور احسان والا معاملہ کرے, زیادتی پر صبر کرے. ہو سکتا ہے کہ ان کی طرف سے کوئی نقص یا ادب میں کوتاہی پائی جائے تو اس سے درگزر کرے, کیونکہ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی نقص اور عیب ہوتا ہے. اس لیے ایسی صورت میں نرمی اور خیر خواہی کے انداز میں سمجھائے, شدت اور سختی سے پیش نہ آئے, اور اس سے مقصد ان کی حسن تربیت, تحسین اخلاق اور اصلاح احوال ہو. یعنی ان کی اچھی تربیت کر سکے, ان کے اخلاق کو اچھی طرح سنوار سکے اور ان کے حال کی اصلاح ہو, یعنی یہ اپنے اندر تبدیلیاں لائیں. اگر طالب علم اپنی ذہانت کی وجہ سے صرف اشارے سے سمجھ جائے تو اس کو کھلے الفاظ میں بتانے اور سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اس انسان اپنی انسلٹ فیل کرتا ہے کہ لوگوں نے مجھے کیا سمجھا یا میں سب کے بیچ میں میری انسلٹ ہو گئی. اور اگر کھلے الفاظ کے بغیر نہ سمجھتا ہو تو پھر اشارے سے سمجھانے کی بجائے واضح الفاظ میں سمجھائے. معلم کو چاہیے یعنی استاد کو چاہیے کہ اسٹوڈینٹس کو اچھے اخلاق سے آراستہ کرے اور اخلاق حسن اپنانے کی ترغیب دے. جی یہ بھی بہت ہی اہم نقطہ ہے. آپ دیکھیے کہ اسٹوڈینٹس جو ہوتے ہیں وہ مختلف طبقہ فکر سے آتے ہیں, کوئی کسی طرح ہوتا ہے, کوئی پڑھا لکھا ہوتا ہے, کوئی کم پڑھا لکھا ہوتا ہے. استاد کا ایک معیار بن چکا ہوتا ہے, اس کی سوچ نمایاں ہو چکی ہوتی ہے, اس کو ادب اور اخلاق آ چکے ہوتے ہیں. اب اسٹوڈینٹ جب ابتدائی دور میں خاص طور پہ آتے ہیں تو اگر وہ کوئی غلطی کرتے ہیں تو اگنور کرنا چاہیے. پہلے تو بات ہے کہ ان کے لیے دل میں قدر ہو, پھر دوسری یہ بات ہے کہ ان کو اچھے ادب سکھانے کی بھی کوشش کرے. کوئی اسٹوڈینٹ اگر پرانا ہونے کے باوجود وہ غلطی بار بار کرے تو وہ واقعی فکر کی بات ہونی چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ اتنے وقت گزرنے کے بعد بھی انہوں نے یہ ادب نہیں سیکھا, ان کے اندر یہ چینج کیوں نہیں آئی. اس کا مطلب یہ کہ استاد پھر یا تو بہت ہی نرم ہے یا پھر لوگ اس کی نرمی کا زیادہ ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو اس کے لیے کبھی بھی زندگی میں ایسا موقع آئے تو پھر آپ لوگ بھی اس چیز پہ نظر رکھیں گے کہ قدر بہت کریں, اپنے اسٹوڈینٹس کو عزت دیں, باخام خواہ ان کو جھڑکنا, اوئے توئے کر کے بلانا, لوگوں میں روپ ڈالنے کے لیے کہ دیکھو میری کتنے لوگ بات سنتے ہیں, سب کے بیچ میں ان کو آرڈرز دینا یا انسلٹ کر دینا, یا جیسے اب ہم آن لائن کلاس میں ہیں تو ہم ایک دوسرے کو دیکھتے تو نہیں ہیں لیکن جھڑک دینا, مائک پہ بات کر دینا یا ایسی روڈ بات کرنا کہ لوگ اپنی اپنی جگہ شیم فیل کریں, اسے اوائڈ کرنا چاہیے. مجھے تو اپنا ہی محاسبہ کرنا ہے اور میں آپ سے بھی سب سے یہی کہوں گی کہ کیا کبھی آپ لوگوں نے ایسا فیل کیا یا آپ کو اگر کوئی ہرٹ فیل ہوئی بات تو ہمیں ضرور بتائیں تاکہ کم از کم میں تو اپنی اصلاح کر سکوں. ٹھیک ہے, ادب سکھائے جائیں گے لیکن انسلٹ نہیں ہوگی, اور بہت زیادہ ایک بات کو کھینچنا اور طول دینا یہ درست بات نہیں ہوتی. اشارہ تو ضرور کیا جا سکتا ہے تاکہ بتائے بھی, دیکھیں استاد نہیں بتائے گا تو اور کون بتائے گا, اپنے ماں باپ ادب نہیں سکھاتے تو غیر تو کبھی نہیں سکھائیں گے. بعض دفعہ لوگوں میں بہت ساری ایسی عادتیں ہوتی ہیں ان کو خود بھی نہیں پتا ہوتا, تو اس کے لیے انسان کو ضرور کوشش کرتے رہنا چاہیے اور اس کے بغیر پھر سیکھا ہوا فائدہ نہیں دے گا. بس ہم دیکھیے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اسٹوڈینٹس کو اپنے اندر خود بھی دیکھنی چاہیے اور استاد بھی اگر ان کی رہنمائی کرے تو بلکہ اس کو محسن سمجھنا چاہیے کہ ہماری رہنمائی کی. یہاں تو کسی ایک نے ہمیں کہا لیکن اگر یہ ہمیں نہیں کہیں گے تو بہت سارے لوگوں میں ہماری وہ غلطی ہوگی. بس میں نے جو چیز فیل کی ہے موسٹلی لوگوں میں ہوتی ہے اور جب آپ لوگوں سے انٹریکشن کرتے ہیں تو پھر آپ کو پتا چلتا ہے. مثلا ایک چیز جو میں نے بہت کثرت سے محسوس کی ہے کہ لوگوں کو بات نہیں کرنی آتی اچھی طرح. جیسے ایک سلیقہ ہوتا ہے نا بات کا, نپی تلی بات, وہ نہیں کرنی آتی. پھر میں نے دیکھا ہے کہ ایک چیز بہت لمبی بات کرتے ہیں, ایک جملے کو تین چار دفعہ گھماتے ہیں. اب ایک بات ہے کہ سننے والا ٹوک دے, اچھا بھی بات وقت کم ہے, پلیز بات ٹو دی پوائنٹ کریں, اور ایک بات یہ ہے کہ پھر صبر کرے. لیکن جب بتایا نہیں جائے گا تو لوگ پھر اسی پہ وہ دوبارہ وہی کام کرتے ہیں. اس کے لیے یعنی اچھے طریقے سے ان کی رہنمائی کی جائے, ان کو بتایا جائے دیکھیے یہ بات ایسے نہیں, ایسے بھی کافی تھی, یہ جو بات آپ نے اتنی لمبی کی اس کو ایسے کریں. اس کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ ون آن ون بیس پہ تنقید یا اصلاح کی کوششیں ضرور ہونی چاہیے. ہر استاد کا اتنا ضرور مطلب اس کا معاملہ ہو کہ اپنے اسٹوڈینٹس کو انفرادی طور پہ بھی دیکھے, کیونکہ آپ جب کسی ایک روم میں بیٹھے ہوتے ہیں, آپ 10-15 اسٹوڈینٹس وہاں بیٹھے ہیں, آپ کو پتا چلتا ہے کوئی کیسے بیٹھا ہے. مثلا میں دیکھتی ہوں کبھی لوگ بیٹھنے میں اتنے کیجوئل انداز میں بیٹھتے ہیں کہ لگتا ہی نہیں یہ علم کی محفل میں, بس ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے ہیں, بس ٹکر ٹکر استاد کو دیکھنے لگتے ہیں, بس ہاتھ باندھ کے جیسے نماز میں سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں تو یوں دیکھنے لگتے ہیں, اچھا بس آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہیں, پھر بعض لوگ جائیں کرسی پہ پاؤں رکھ لیتے ہیں ٹیڑھے میڑھے. علم کی محفل کا ایک اپنا ادب ہے, یقیناً استاد کا ادب علم کا ادب ہی ہے, لیکن بعض لوگوں میں یہ چیزیں نہیں ہوتی تو یہ بتانی چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے. بینگ اے اسٹوڈنٹ بھی ہمیں یہ چیز پتا ہونی چاہیے کہ ہمارے اندر یہ کمی ہے. پھر بعض لوگ اتنی اونچی بولتے ہیں, بس اتنی تیز بولتے ہیں, اپنی برائیاں خود نہیں پتہ چلتی, دوسروں کو زیادہ پتہ چلتی ہیں, لیکن جب انسان خود اپنی باتوں کو خود محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے تو فائدہ ہوتا ہے. تو استاد کا یہ فرض ہے لوگوں کو بتائیں, اگر کوئی بات ٹھیک طرح نہیں کرتا اس کی اصلاح کرے تاکہ وہ کل کہیں اور جا کے بات کرے تو لوگ تو اس کو اس کے استاد سے اس کے شاگرد سے نام سے پہچانے گے نا کہ یہ فلاں کا اس شاگرد ہے. تو بہرحال سکھانا چاہیے, بتانا چاہیے, اور لیکن اچھے اور پیار کے انداز میں, اور جو پیار سے مان جائے پھر اس کو غصے سے نہیں دکھانا, غصہ نہیں ان پہ کرنا. ٹھیک ہے, پھر اگلی بات ہے طالب علموں کو نرمی سے سمجھائے, سافٹلی. معلم نے استاد کو چاہیے کہ علم کے لیے آسان طریقہ اختیار کرے اور بات سمجھانے میں شفقت کا انداز اختیار کرے, خاص طور پر جب اسٹوڈینٹس اپنی علم کی طلب اور حسن ادب کی وجہ سے اس کا اہل بھی ہو. یعنی کچھ اسٹوڈینٹس واقعی ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ انسان بہت ہی محبت کرے, کیونکہ ایک تو ان میں علم کی طلب بہت ہوتی ہے, بہت ایگر ٹو لرن ہوتے ہیں, وقت سے پہلے آتے ہیں, ہر چیز کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہوتے ہیں, فلی اکوپٹڈ ہوتے ہیں, ساری بکس ان کے پاس ہوتی ہیں، پینسل، ربڑ، شارپنر، ہائی لائٹر سب لے کے بیٹھتے ہیں. پتہ چلتا ہے کہ یہ ایگر ٹو لرن ہے، جو بات کہی جاتی ہے اس کو فالو کرتے ہیں. اور کچھ پھر مینرز بھی بہت اچھے ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں تو اتنے ایٹیکیٹڈلی کرتے ہیں کہ جیسے ہر وقت ایک معذرت کا انداز ہو. کیونکہ دیکھیے کہ استاد چاہے بڑا ہو یا چھوٹا ہو، اس کا ایک ادب ہوتا ہے. اگر ہم استاد سے بے تکلف ہو کے اور اس سے اسی طرح بات کرنے لگے جیسے اپنے دوستوں سے کرتے ہیں، تو آپ اس سے پورا فائدہ نہیں اٹھائیں گے. آپ اس کی بہت ساری باتوں کو سیریس نہیں لیں گے. کیوں؟ آپ سوچیں گے دیکھنا ہنس کے دکھا دوں گی، دیکھنا یہ سبق یاد کرنے کا پوچھیں گے، یہ بتائیں پوچھیں گے اچھا کام کیا ہے تو آگے سے ہنس دوں گی، انہوں نے کیا کہنا ہے. ٹھیک ہے استاد کچھ نہیں کہتے، اور واقعی مروت ہوتی ہے طبیعت میں، کچھ نہیں کہتے، لیکن نقصان آپ اپنے آپ کو خود ہوتا ہے. ایک دفعہ اگر انسان کسی کو واقعی اپنا ایک رہنما مان لیتا ہے نا، روحانی رہنما جس کو کہہ لیں، اسپرچل لیڈر، تو پھر اس کو واقعی اس کو اس کی رسپیکٹ دینی چاہیے تاکہ وہ آپ کو مزید اپنا کچھ دے سکے. اور یہ سب کچھ نرمی کے ساتھ ہو، پیار کے ساتھ ہو. طالب علموں کو فوائد کی طلب اور نادر اور عمدہ مباحث کے یاد کرنے پر آمادہ اور راغب کیا کرے. اس کو آسان لفظوں میں ہم کیسے دیکھیں گے کہ اسٹوڈینٹس کو جو بھی باتیں وہاں ہوئیں، جس میں سے اپنے عمل کی باتیں ہیں وہ، یا جو مضمون تھا اس کو یاد کرنے کی رغبت دلائے، موٹیویٹ کرے کہ اس کو تم نے ایسے کرنا اور ویسے کرنا، اور اس کی رغبت بھی دے. اگر وہ باصلاحیت ہو اور کوئی علمی بات پوچھے تو منع نہ کرے، ورنہ اس کے دل میں نفرت اور وحشت پیدا ہوگی. یعنی کچھ اسٹوڈینٹس بڑے شارپ ہوتے ہیں، اب وہ کوئی ایسی بات پوچھ لیتے ہیں جو ابھی نہیں بھی بتانے کی ہوتی یا آگے کہیں آنے والی ہے، لیکن اچھی بات ہے کہ اس کے پوچھنے پہ بتا دی جائے تاکہ اس کو یہ یقین ہو کہ میں اپنے لیول سے نیچے کی کلاس میں نہیں بیٹھا ہوا، اور اگر میں نے پوچھا تو مجھے بتا دیا. اور بعض دفعہ کچھ اسٹوڈینٹس جو ہوتے ہیں پھر وہ بعض دفعہ ٹیچرس کے لیے ہیلپر بھی بن جاتے ہیں. لیکن کوئی ہیلپر اگر اپنا علم چھوڑ کے اور ہیلپ کرنے لگ جائے تو بھی ٹھیک نہیں ہوگا. تو بہرحال آپس میں محبت، شفقت اور ایک نرمی کا انداز ہمیشہ ہونا چاہیے. البتہ نا اہل کے سامنے علمی قسم کی بات نہ کرے. بعض لوگ بس بےچارے کم، یعنی اس کا سکیٹرڈ ہو جائے گا، اس کے مائنڈ سے بڑی ہے وہ ابزارب نہیں کر سکتا. جیسے بچے کے سامنے بڑی بڑی باتیں کرنے لگے تو بچہ انکمفرٹیبل فیل کرے گا. اسی طرح کسی بڑے کو بچوں کے طریقے سے رائم صورت میں پڑھائیں، گا گا کے پڑھانے لگے تو وہ ایک ان نیچرل سا وے لگے گا نا، آرٹیفیشلنیس ہوگی. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر ایسا اسٹوڈینٹ کوئی علمی بات پوچھے تو اس کو نہ بتائے، بلکہ اس کو اس چیز کا احساس دلائے کہ اس سے فائدے کی بجائے نقصان ہو سکتا ہے. اور میرا یہ نہ بتانا بخل کی وجہ سے نہیں ہے. پھر اس کو زیادہ سے زیادہ محنت کرنے کی رغبت دلائے تاکہ وہ اس قابل ہو سکے. قرآن حکیم کی آیت میں جو ربانی کا ذکر آتا ہے، اس کی تفسیر ایک قول کے مطابق کیا ہے کہ ربانی وہ لوگ ہیں جو علم کی تربیت علم کی بڑی باتوں سے پہلے چھوٹی باتوں سے کرتے ہیں. یعنی گریجولی پہلے چھوٹی چھوٹی باتیں سیکھ لیتے ہیں پھر بڑی باتیں سیکھتے ہیں. کتنی اچھی بات ہے نا یہ بھی، کہ علم ایک دم نہیں آتا، اس میں ٹائم لگتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اب یہ ساری باتوں کو اگر ہم جمع کریں تو واقعی سے یہ اندازہ بہت اچھی طرح لگایا جا سکتا ہے کہ علم دینے اور لینے کا کام کوئی میکینیکل کام نہیں ہے، مشینوں کا کام نہیں ہے. یا آپ انسانوں سے بات کرتے ہیں اور انسان جذبات بھی رکھتے ہیں، ان کو گرمی بھی لگتی ہے، ان کو سردی بھی لگتی ہے، بھوک پیاس بھی لگتی ہے، ان کو غصہ بھی آتا ہے، ان کو کوئی بات ہرٹ بھی کر سکتی ہے، وہ خوش بھی ہو سکتے ہیں. تو اگر ایک ہی رٹے رٹائے طریقے سے آپ دین کی تعلیم دینے لگتے ہیں تو اس سے بعض دفعہ پھر لوگ افینڈ بھی ہونے لگتے ہیں، ہمیں کیا سمجھا ہوا ہے. پھر جہاں ایک جو بات ہوئی اس پہ بھی بات کروں گی کہ اپنے اس لیے جو پسند کرتا ہے وہ اس کے لیے بھی کرے. بعض دفعہ اسٹوڈینٹس پہ کچھ اس قسم کی باتیں لاد دی جاتی ہیں کہ جو لگتا ہے کہ بھائی ان کو تو کرنا ہی ہے، اب انہوں نے داخلہ لیا تو ان کو کرنا ہی پڑے گا ورنہ گھروں میں بیٹھے، رائٹ. یہ بھی روڈنیس ہوتی ہے، یہ تکبر ہے، کبر ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس تو ہمیشہ ہی ریلیکسیشن چاہتے ہیں، لیکن استاد بہتر سمجھتا ہے کہ اس کے لیے کیا چیز بہتر ہے کیا چیز نہیں. اسٹوڈینٹس کے اندر بھی اتنا ظرف ہونا چاہیے کہ استاد کو اپنا دشمن نہ سمجھے. مثلا اگر وہ کہتے اچھا بھی آپ کا ٹیسٹ ہے تو کہ نہیں بھائی ٹیسٹ کیوں ہے، اس لیے کہ ٹیسٹ ہے، آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے کیا سیکھا ہے، تو پیار سے محبت سے بڑی بڑی چیزوں کو ان کے لیے چھوٹا کرتا جائے، نہ کہ اس کے اوپر بس کرنے نو کوئی نہ پوچھے، کوئی حال کی گنجائش نہیں، جو کہہ دیے اس کو ماننا پڑے گا. تو یہ ساری چیزیں پھر انسان کو بعض دفعہ دوسروں کی نظروں میں کم فہم قرار دیتی ہیں. پھر چھٹا پوائنٹ ہے کہ اسٹوڈینٹس کو سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کریں. پیچھے ہم نے دیکھا کہ اچھا استاد کون ہے جو آسان بات کرے. یہ نہیں کہا کہ اچھا استاد وہ ہے جو بڑی بڑی باتیں کرے، مشکل باتیں کرے، زیادہ عربی پڑھے تاکہ اس کا روب آئے، یا زیادہ قرآن ان کو پڑھ کے سنائے تاکہ لوگ کے وائس کو کتنا یاد ہے، انٹلیکچوئل قسم کی باتیں کرے، زیادہ انگلش بولے بیچ میں، زیادہ سائنٹیفک باتیں کرے. نہیں، وہ بات کریں جو اس کو سمجھ آ رہی ہے. ایک گھریلو خاتون ہے، اس کے ساتھ ویسی بات کریں. اسٹوڈینٹ ہے تو اسٹوڈینٹ کے لیول پہ آئیں، ڈاکٹر ہے تو اس کے لیول پہ آئیں، تاکہ لوگ پھر بیڈ فیل نہ کریں اور بیچ میں ایک ایسا بیریئر نہ آ جائے کہ اگلا بندہ یہ سوچ لے کہ یہ بات تو میرے سمجھنے کی ہے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اسٹوڈینٹس کو سمجھانے کی کیسے کوشش کرے؟ ہر ممکن کوشش کہ اس کو بات سمجھ میں آ جائے. اتنی زیادہ بھی نہ بات کرے کہ اس کا ذہن اس کو برداشت ہی نہ کر سکے، یعنی بہت زیادہ ڈیٹیلز بھی نہ دے، اور اتنی کم بھی نہ دے کہ اس کا ذہن کہے کہ اچھا ابھی سبق میں تو کچھ آیا ہی نہیں، لکھوں کیا، یاد کیا کروں. یعنی اسٹوڈینٹس کے لیول کے مطابق کبھی کبھی ڈیپتھ میں جائے، اتنی ڈیپتھ میں جس سے اس کو فائدہ ہو، لیکن پھر اس کے اندر باریکیوں میں چلا جائے. مثال دوں گی، جیسے قرآن پاک کی تفسیر ہے نا، تو لیٹ سی اگر مثال ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے، چورنی کا ہاتھ کاٹا جائے، اب یہ ایک حکم ہے نا، تو اب اس کی تھوڑی بتا دے کیسے ہوگا، کیا ہوگا، حکم کیسے ہے، کون کاٹے، کیسے ہو، یہ چیزیں تو اسٹوڈینٹس کو فائدہ دیتی ہیں. لیکن اگر بیچ میں پھر ایسی اختلافی باتیں کر دے، ایک امام کہتے ہیں کاٹو، دوسرا کہتا ہے یہاں سے کاٹو، تیسرا کہتا ہے بازو سے کاٹو، چوتھا کیسا ایسا، پھر پانچواں کہتا ہے یہ کرو، اس طرح کی باتیں نہ کرے کہ جو عام درجے کا اسٹوڈینٹ ہے کہ اس کا ذہن ہی بھٹک جائے، وہ کسی اور ہی طرف سوچنے لگ جائے، اچھا یہ آپس میں اتنے اختلاف کیوں کرتے تھے، وہ چور کے ہاتھ کاٹنے کی بجائے اس کا سوچ کہیں اور چلی جائے. یعنی ایک سمجھدار وہ ہوتا ہے کہ اتنی بات بتائے کہ جس سے اسٹوڈینٹ اسی بات پہ رہے، کسی دوسری بات میں نہ چلا جائے. ٹھیک ہے، یہ تو اس کے اخلاص کی علامت ہے کہ کسی ایک ٹاپک پہ بات ہوتی ہے تو اس کی ساری باریکیاں بتائیں، اندر تک جائے، تاکہ ان کے اندر سمجھ پیدا ہو، کوئی چیز ان کو ایسی نہ لگے کہ جو سمجھ نہ سکے. لیکن اس کا اندر اتنی زیادہ پھر کنٹروورسی نہ ہو جائے کہ وہ بندہ اپنے آپ کو مجبور سمجھے. بس میں نے دیکھا کہ جیسے عام لوگ حدیث کی بک سے استفادہ نہیں لے سکتے زیادہ، کیوں؟ کہ اس میں مثال دوں گی نا کہ جیسے قرآن پاک کی کوئی بھی آیت ہے تو اس کی تفسیر ہے، پھر انہوں نے اس میں ساری رائے لکھی ہوتی ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب خود سے بکس بندہ پڑھتا ہے کبھی تو وہ الجھنے لگتا ہے. صحیح بخاری اگر آپ خود پڑھیں تو آپ کسی نتیجے پہ پہنچ ہی نہیں پاتے کہ اب اس میں سے صحیح بات کون سی ہے، کیونکہ ایک حدیث فیور میں تو دوسری اس کو کنڈیم کر رہی ہے، تیسری فیور میں، چوتھی پہ. اب یہ علماء کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس میں سے ایک ایکسٹریکٹ نکال کے اور لوگوں کو بتائیں. ظاہر ہے کہ حدیث کی روشنی میں بتایا جائے گا اور حدیث سے نکالا جائے گا، لیکن بہت زیادہ ایسی باتیں بعض دفعہ نئے لوگوں کو الجھا دیتی ہیں. تو اس کے لیے دیکھا جائے گا کہ اسٹوڈینٹ کس لیول کا ہے، اسٹوڈینٹ کی ذہنی سطح کا ہر لمحہ لحاظ رکھے، ان کا لیول کیا ہے، آئی کیو لیول کیا ہے. ضرورت کے تحت اپنی بات کی وضاحت کرے اور مقرر ذکر کرے، یعنی دہرائے. مقرر کہتے ہیں دوبارہ، قرآن پاک میں آتے نا وَلَوَنَّ لَنَا قَرَّةً فَنَتَبَرَّوْا كَمَا تَبَرَّوْا مِنَّا، تو دوبارہ آنا. تو مقرر، یہ شعروں کے جواب میں بھی آپ نے سنا ہوگا، مشاعروں میں لوگ کہتے ہیں مقرر مقرر، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ یہ بات دوبارہ بتائیں، قاف سے قاف سے نہیں، تو اس کو دہرا دے، جو بات کہی اس کو مثال دے دے. یہ بڑا خوبصورت اسلوب ہوتا ہے کہ اپنی بات کو مثال سے سمجھانا، کیونکہ مثال جتنی جلدی دماغ میں گھستی ہے اتنی جلدی قانون ضابطے اور ایکویشنز نہیں جاتی. تو مثالی انداز بہت ہی بے مثال ہوتا ہے. اور دلائل ذکر کرے، ریزنز بتائے، اچھا یہ نہیں کرنا، کیوں نہیں کرنا، نمبر ایک، نمبر دو، نمبر تین، دلائل دے، اس کی ریزننگ کرے. یہ نہ کہے بس میں نے کہہ دیا تو بس اس لیے، نہیں یہ کوئی بات نہیں ہے. اور مسئلے کے اصل ماخذ کا بھی ذکر کرے، یہ نہیں مسئلہ کسی نے پوچھا بتا دیا، وہ کہاں سے پک ہوا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، کس آیت سے ایکسٹریکٹ کیا ہے، کس حدیث سے کیا ہے، یہ بھی بتائے. اور اس کے اسرار و حکم، یعنی اس کے اندر چھپی ہوئی باتیں کیا ہیں، حکم حکمت سے ہیں، اسرار چھپی ہوئی چیزیں, یعنی اس کے اندر کیا باتیں جو ہمیں ظاہر نہیں ہو رہی, پھر حکمتیں کیا ہیں, پھر اس کے سبب یعنی اس کی ریزنز کیا ہیں, علل علت سے یعنی اس کے ویک پوائنٹس کیا ہیں, اس میں بھی کوئی حرج نہیں, یہ بھی بتائے. استاد کو چاہیے کہ اپنی عبارت صاف اور شستہ لائے, یعنی بالکل صاف ایسی بات کرے کہ سننے والا اس کے ایکسنٹ سے بھی سیکھے, نہ کہ یہ اس کو لگے کہ اس کی بات وہ سمجھ نہیں پایا. اور اس میں کسی عالم کی شان میں نقص وغیرہ نہ کرے, تنخیص یعنی اس کے درجے کو کم کرنا ناقصا سے, یعنی یہ نہ کرے کہ بھائی کسی دوسرے عالم کی بات کو کنڈیم کرے یا اس کا مذاق اڑائے. اگر کسی اسٹوڈینٹ کو کسی حکم یا کسی تخریج کہتے ہیں اخذ کرنا, جیسے مسئلے اخذ کرنا ہم کہتے ہیں نا, اس رکو سے ہم نے یہ باتیں سیکھی, تو یہ جو آپ کو عمل کی باتیں لکھائی جاتی ہیں نا, یہ اصل میں تخریج ہوتی ہے کہ اس میں سے ہم نے کیا نکلا, خراجہ سے نکلنا نا, یا نقل میں, نقل ہوتا ہے روایت کو بیان کرنا, جیسے میں پڑھ رہی ہوں تو میں اس چیز کو نقل کر رہی ہوں آپ کے لیے. کوئی شبہ یا وہم ہو تو نصیحت کے انداز میں خوبصورت طریقے سے اس کی وضاحت کرے, اور اس مسئلے سے ملتے جلتے اور مناسب دوسرے مسائل کا بھی ذکر کرے, اور دونوں کے احکام کے اصل ماخذ اور ان میں فرق کو بھی واضح کرے. یہ بھی اہم بات ہے کہ جب بھی کوئی بات کی جائے تو اس کے اندر یہ چیز دیکھی جائے کہ اس سے ملتی جلتی باتیں وہ بھی بتائی جائیں, وضاحت کی جائے, کہیں ڈاؤٹس ہے تو خود ہی بتا دے کہ اس کے بظاہر دیکھنے میں یہ ڈاؤٹ لگ رہا ہے لیکن اس میں ایسا نہیں اور ویسا, کھول کے بات کرے, نہ بہت ڈھکا چھپا رہے نہ بہت بات کو پھیلا دے, لیکن ڈیپتھ میں جا کے پڑھانا کسی بھی استاد کے مخلص ہونے کی علامت ہوتی ہے. اس کو مزید باتیں بتا دے, اس کو پتا ہے کہ یہ مجھ سے سیکھنا چاہتے ہیں, میں ان کو زیادہ سے زیادہ دے دوں. اور دونوں کے احکام کے اصل ماخذ, ماخذ کہتے ہیں سورس کو, اور ان میں فرق یعنی ان کے ڈفرینس کو بھی ظاہر کرے, واضح کرے. اگر دورانے فہم دیتے ہوئے, فہمائش فہم سے یعنی کسی بات کو سکھاتے ہوئے الیبوریٹ کرتے ہوئے قابل حیا لفظ ذکر کرنے کی ضرورت ہو, اور صریح انداز میں ذکر کیے بغیر مسئلہ واضح نہ ہوتا ہو تو صراحتاً یعنی واضح طور پہ ذکر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اگر اشارتاً ذکر کرنے سے مقصد حاصل ہو جائے اور مطلب واضح ہو جائے تو پھر کھل کر بیان نہ کرے بلکہ اشارتاً ذکر کرے. اسی طرح اگر سبق کی مجلس میں کوئی ایسا شخص موجود ہو جس کی موجودگی میں اس مسئلے کا ذکر حیا وغیرہ کے سبب نامناسب ہو تو کھل کے بتانے کے بجائے اشارتاً بات بتائے. یعنی بعض مسئلے ایسے ہوتے ہیں قرآن پاک میں کہ جن کو واضح کرنا لازمی ہوتا ہے, کھل کے نہیں بتائے انسان تو بات سمجھ نہیں آتی, مثلا حدیث ہے اور اس میں لفظ ہی ایسے لکھے ہوئے, نہ آپ چینج کر سکتے ہیں تو آپ کیا کریں, پھر بتا دیں. انداز بڑا سوبر ہونا چاہیے. بعض دفعہ لوگ اس طرح کے نجی مسائل پہ بات کرتے ہیں تو ساتھ اپنی بھی ہنسی نکل رہی ہوتی ہے اور دوسروں کی بھی, یہ بہت ہی زیادہ بے ادبی کی بات ہے, خاص طور پہ احادیث کے معاملے میں. اس وقت بالکل فیس کو ایک سیریس کرے, بالکل سمائل نہ ہو, کہ ایسا فیس بنائے کہ لوگ اسے سوال نہ کر سکے اس کے اوپر, اور بالکل کلیئرلی اس بات کو کر دے. کسی کو نہیں سمجھ آئے گا تو وہ خود سمجھ جائے گا, لیکن اگر کچھ باتوں میں ویسی سمجھ آ رہی ہے اشارے میں تو دے دے. مثال اس کی آپ کو دوں گی, شاید بات واضح ہو. جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, پھر اس کے اندر آگے آتا ہے نا کہ وضو کرو حتیٰ کہ لامستم النساء, جبکہ تم نے عورتوں کو لمس کیا ہو, چھونا. اب لمس ویسے تو صرف ٹچ کرنے کو کہتے ہیں, لیکن یہاں اشارہ ہے جمع کی طرف, کنایا بولتے ہیں اس کو اشارتن. اب اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی ایسے نجی معاملات کی بات کی تو عموماً ڈھکے چھپے لفظ بولے ہیں, تو لہٰذا بات کھولنے میں تو بتائی جائے گی کہ لمس یہاں صرف یہ نہیں مراد کہ اگر کوئی مرد صرف ٹچ کر لیتا ہے ہاتھ کو یا کسی طرح یعنی کسی بھی حصے کو ہاتھ لگ جاتا ہے تو وضو ٹوٹتا ہے, بلکہ اس سے پھر اصل فعل مراد ہے. کھولنا پڑے تو کھول دے, لیکن جہاں نہیں اس کے بغیر گزارا ہو رہا تو پھر اس سے اوائڈ کرے. بعض دفعہ محفل میں بچے ہوتے ہیں, اب بہت چھوٹے بچے ہیں ان کی تو خیر ہوتی ہے, ان کو اتنی سمجھ نہیں آتی, لیکن کچھ بچے سمجھدار ہوتے ہیں, پھر اس میں بات کریں تو تھوڑی سی ڈھکی چھپی بات کریں. اسی طرح کہیں کوئی لڑکے بھی ہو سکتے ہیں, کوئی پیچھے بھی بیٹھا سن رہا ہے یا کوئی مرد ہے, تو پھر اس میں بات بڑی مہذب انداز میں کرے، اور سننے والوں کو بھی اس میں تھوڑی سی خدا خوفی کرنی چاہیے کہ کوئی بات جو فوراً نہیں سمجھ آئی اور اس وقت پوچھنی مناسب نہیں ہے تو اس کو پھر بات کے لیے رکھ لے، ہو سکتا ہے کوئی بات کریں اور لوگ نہ سمجھیں تو پھر استاد سے اکیلے میں پوچھا جا سکتا ہے کہ اس دن یہ جو بات آپ نے کی تھی یہ مجھے سمجھ نہیں آئی، یا اس کا کیا مطلب ہے. اور اسی لیے کہتے ہیں کہ علم کے لیے صبر کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، صبر کے بغیر علم نہیں آتا، تو کوئی بات نہیں آتی. بعض دفعہ میں نے دیکھا ینگز میں یہ بات بڑی ہے کہ بولڈ ہوتے ہیں، کوئی بات بولی نہیں سمجھتی تو فوراً پوچھنے لگتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے. تو بعض باتیں پوچھے بغیر بھی آگے بڑھ جانا چاہیے تاکہ بعد میں خود ہی سمجھ آ جائیں گی. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی زیادہ کھولنے کی. مثلا اگر چھوٹی بچیوں کی کوئی کلاس ہے اور اس میں آپ کوئی ایسے مسائل پڑھا رہے ہیں، جیسے سورہ بقرہ ہے، اس میں آپ ایسے معاملات ہیں کہ جس میں نکاح اور اس سے متعلقات باتیں، آپ کو لگتا ہے کہ ابھی یہ بچیاں ٹو ینگ ہیں اور ان کو بھی اس کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر گول مول بات کر کے آگے نکل جائیے. لیکن اگر آپ کو کوئی ایسی کلاس ہے جہاں مثال ہے کہ بالکل ایسی لڑکیاں جو شادی کے قابل ہیں یا نیولی میرڈ ہیں یا انگیجڈ ہیں، تو وہاں تھوڑی سی بات کھول کے کرنی تو کھول کے بھی کرتے ہیں. لیکن مقصد ہر جگہ یہی ہو کہ فائدہ ہو، نہ کہ کوئی اور مقصد ہو اس بات کے کرنے کا. پھر اگلا ادب کیا ہے کہ اسٹوڈینٹس کا امتحان لیتا رہے. اسی سے تو پتہ چلتا ہے کہ استاد نے آپ کو ٹھیک پڑھایا بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ اگر استاد نے کوئی غلطی کی ہے تو پھر وہ تو سب کے اندر ہوگی. تو ٹیسٹ اصل میں اسٹوڈینٹس کا نہیں، استاد کا ہوتا ہے کہ اس نے غلط تو نہیں پڑھا دیا. تو یہ امتحان لینا بھی ایک استاد کی مہربانی ہوتی ہے. اگر استاد امتحان نہ لیں تو ہم میں سے کوئی بھی اگلے درجے پہ نہ جائے اور اس کو پتہ بھی نہ چلے کہ میں نے غلطی کی ہے کہ نہیں. اور دنیا میں نہ پتہ چلے تو پتہ نہ چلے، لیکن آخرت کی سب سے تو پھر پتہ چل ہی جائے گا نا. جب استاد سبق سے فارغ ہو جائے تو اسٹوڈینٹ سے ان کی ذہنی آزمائش اور ان کے فہم اور ضبط کو آزمانے کے لیے اس سبق سے متعلق مسائل پوچھنے میں کوئی حرج نہیں. یعنی کتنا سنا ہے، فوکس تھے کہ نہیں، بات ایسے تو نہیں بیٹھے ہوئے تھے ادھر سے ادھر. تو یہ چیز بہت ہی فائدہ مند ہے. جیسے اینڈ پہ کوئز کر لیا جائے چھوٹا سا، جسے پتا چلے کہ انہوں نے بات کو پوری توجہ سے سنا ہے کہ نہیں سنا. پھر جو طالب علم درست جواب دے اسے اپنے فہم کو مضبوط کرنے کا ثبوت دے، اس کی تعریف کرے، اور جو درست جواب نہ دے اس کے ساتھ ہمدردی اور لطف سے پیش آئے اور اس کو دوبارہ سبق سمجھا دے. یہ نہ کرے تمہیں تو سمجھ ہی نہیں آتا، تم تو کن ذہن ہو، سوچ کیا رہے تھے، کر کیا رہے تھے، نہیں آیا تو نہیں آیا، بتا دو پھر، یہ کون سی اتنی بڑی بات ہے، کوئی جینے مرنے کی باتیں تو نہیں، ہر ایک کو ہر بات نہیں سمجھ آتی. تو بہت نرمی، بڑی پیار سے بات کرے کہ بندے اس اسٹوڈینٹس کے دل میں بات چلی جائے، اس کو یہ فیلنگ نہ آئے کہ اچھا دیکھو اگر میں غلط بتا دیا تو لوگ میرا مذاق اڑائیں گے یا مجھے ڈانٹ پڑے گی. اتنا کانفیڈینس دے استاد کہ شاگرد اگر غلط بات بھی کر رہا ہے تو بڑے یقین سے کرے، کیونکہ اس کو یقین ہے کہ اگر میں نے غلط بھی کہا تو میری انسلٹ نہیں کی جائے گی. سبق سے فارغ ہونے کے بعد اس سوال و جواب کا مقصد اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹوڈینٹ وقت کی تنگی یا ساتھیوں سے شرمانے یا دیر کے خوف سے یہ نہیں کہہ پاتا کہ اسے سبق سمجھ نہیں آیا. بڑا اہم اصول ہے کہ جب آپ سبق پڑھا لیں بیچ میں نہ روک لوگوں کو رکھیں کہ وہ آپ کو بار بار ڈسٹرب کریں، لیکن اینڈ پہ کوئسچن آنسر سیشن ضروری ہے. یہ بہت ہی اہم ہوتا ہے. لوگ جو ہیں وہ علم سیکھنے سے زیادہ سوال جواب کرنے کے شوقین ہوتے ہیں. عموماً دیکھیے کوئسچن آنسر سیشن ہوتا ہے تو لوگ بڑے ایکسائٹیڈ بھی ہوتے ہیں، شوق سے آتے ہیں، لیکن لیکچر کی بات لوگ پریشان ہوتے ہیں. اس لیے کہیں آپ فلائر بھی اگر بنائیں نا تو اس پہ یہ ضرور ڈالیں کہ کوئسچن آنسر سیشن ہوگا، پھر آپ دیکھیں لوگ کتنی خوشی سے آتے ہیں، کیونکہ لوگ سوال کرنا ہمیشہ پسند کرتے ہیں. تو اچھا استاد کون ہوتا ہے جو لیکچر کے بعد لوگوں کو موقع دے کہ وہ سنے ہوئے میں سے پھر سوال کر لیں، تاکہ وقت پہ لیسن پورا ہو جائے اور بعد میں پھر ہر ایک اپنی تسلی کر لے اور جن کو جانا ہے وہ چلے جائیں. اگر بیچ میں ایک سوال شروع ہو جاتا ہے پھر بیچ میں آپ دیکھیں کہ کچھ کو تو وہ سوال نہیں تھا، وہ بور ہوتے ہیں اور ان کو فیلنگ ہوتی ہے کہ ہمارا لیسن آگے جائے گا، تو بیچ میں ٹوکنے روکنے کی بجائے اینڈ پہ سوال کیے جائیں. اسی وجہ سے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ استاد کو اسی صورت میں حل فہمتا، کیا آپ کو سبق سمجھ آ گیا، کہنا چاہیے جب اسے اطمینان ہو کہ طالب علم جواب میں نام یعنی جی ہاں یس کہے گا. لیکن اگر وہ سمجھتا ہو کہ طالب علم حیا وغیرہ کے سبب جھوٹ بول دے گا تو پھر نہ پوچھے. اس لیے کہ ایسی صورت میں ممکن ہے کہ وہ یس میں جواب دے کر جھوٹ بولنے میں یعنی جھوٹ بول دے، جیسا کہ اس سے پہلے اس کے اسباب ہم دیکھ چکے ہیں۔ اگر ایسی صورت میں استاد نے اپنے طالب علم سے پوچھ لیا کہ کیا تمہیں سبق سمجھ آیا ہے اور وہ یس میں جواب دے تو اس کے بعد اس کے سامنے مسائل ذکر نہ کرے۔ یعنی یہ بھی اہم نقطہ تھا کہ اسٹوڈینٹس کو جب پوری بات سمجھ آ جائے پھر پوچھے کہ یو انڈرسٹینڈ، کہ آپ کو سبق سمجھ آ گیا۔ اگر نہیں آیا کوئی تو پھر وہ جھوٹا نہانا کر دے، بلکہ کہہ دے نہیں آیا، سوری، پارڈن، رائنا، ایکسکیوز می، کوئی بھی لفظ بولا جا سکتا ہے نا، لیکن جب پوری بات سمجھ آ جائے پھر ہو۔ اچھا، حل فہیمتا مذکر کے لیے اور حل فہیمتی عورت کے لیے، کیا تمہیں سمجھ آ گیا؟ تھوڑی سی عربی بھی یاد کرنی شروع کریں تاکہ ایک دوسرے سے عربی میں بات کرنا سیکھ سکے۔ ہاں، البتہ اگر طالب علم اس کا خواہش مند ہو اور اس کا حال اس کے دائی یعنی اس کے بلانے والے جیسے غلط جواب دینے سے اس پر شرمندگی کے اثار نمایاں ہو تو دوبارہ مسئلہ بتانے میں کوئی حرج نہیں۔ یعنی بعض دفعہ اسٹوڈینٹس کو پہلی دفعہ بات سمجھ نہیں آتی تو پھر وہ غلط جواب نہیں دینا چاہتے، تو پھر آپ دوبارہ بتا دیں، اچھا چلے میں ہی ریپیٹ کر دیتی ہوں، یہ تھا یہ تھا یہ تھا، لائک دس۔ شیخ کے لیے مناسب ہے کہ وہ اپنے طلباء کو سبق کے تکرار کا امر کرے، یعنی سبق کو دہراؤ، جو پڑھا ہے اس کو گھر سے دوبارہ پڑھنا، گھر میں جا کے دوبارہ پڑھنا، تاکہ ان کے اذہان جمع ہے ذہن کی، مائنڈز، اور افہام فہم کی جمع ہے یعنی انڈرسٹینڈنگ، ان کے مائنڈ اور ان کے انڈرسٹینڈنگ میں تمام سبق اچھی طرح جم جائیں، مضبوط ہو جائیں۔ نیز اس طرح ان کی فکری صلاحیتیں اجاگر ہوں یعنی نمایاں ہوں، پرومیننٹ ہوں، اور شوق تحقیق ابھرے گا، ریسرچ کرے گا وہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ خوبصورت سی باتیں ہیں، اگر واقعی زندگی میں آ جاتی ہیں تو سیکھنے سکھانے کا عمل بڑا دلچسپ ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں بعض اوقات سیکھنے سکھانے کے سبق کو اتنا بورنگ کر دیا جاتا ہے، ایک سیٹ سکیل پہ چل رہے ہیں، ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتے، اور سارا فوکس ہے کتاب کو ختم کرنے میں اور کورس کو ختم کرنے میں اور قرآن کو ختم کرنے میں۔ قرآن ختم کرتے اسٹوڈینٹس یہ سوچ لیتے ہیں کہ چلو الحمدللہ ہم تو فارغ البال ہو گئے، ذمہ داری تھی پوری ہو گئی، وہ بلکہ تکبر بھی آنے لگتا ہے کہ اب تو پڑھے لکھے ہیں، لیکن جو کمی رہ گئی وہ دوبارہ نہیں ملے گی۔ اس لیے اچھے استاد کی علامت کیا ہے کہ وہ کم از کم اس حد تک بات پوری سکھا دے کہ جس کے بعد اگر اسٹوڈنٹ کو دوبارہ موقع نہیں بھی ملتا تو وہ باقی ساری چیزوں میں اپنے ذہن کو کلیئر کر سکے۔ ہم یہیں پہ رکیں گے، ٹھیک ہے جی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔
جزاک اللہ خیر واسف جزا استاذہ جی، الحمدللہ آج کا ہمارا ٹارگیٹ کمپلیٹ ہوا۔ کیا سیکھا آپ نے؟ سمجھ آئی کوئی چیز؟ سکھانے کا شوق لگا؟ جی الحمدللہ، استاذہ جی بہت سی مشکل الفاظ کو کافی آسان زبان میں بھی بیان کرنے کی کوشش کی، ایزی کر دیا۔ جی بالکل۔ اچھا، اب یوں سمجھے کہ آپ ایک استاد کی حیثیت سے آپ کو کیا کرنے کے کام کرنے ہیں، اپنے طالب علموں کو کیسے ترغیب دینی ہے کہ ان کی اصلاح ہو سکے۔ اسے جی شوق کیسے دلانا ہے؟ ان کی اصلاح کیسے کریں گے کہ موٹیویشن والی حدیث یا قرآن کی کوئی آیت ان کے ساتھ شیئر کریں گے، کہ جیسے اگر ان کو موٹیویٹ کرنا ہے تو ان کو کہنا ہے کہ وہ انبیاء کے وارث ہیں، قیامت کے دن نور کے ممبروں پہ ہوں گے، کتنا مرتبہ ہے جنہیں دیکھ کر انبیاء اور شہدا بھی رش کریں گے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایسے کام کریں جس کے اندر جس سے ان کے اندر شوق پیدا ہو, یعنی ان کی دلچسپی والے کام کرنے جو ان کو موٹیویٹ کر سکیں اور ان کو علم سیکھنے میں آسانی لگے. یہ نہ ہو کہ وہ اس کو ایک خوش مضمون سمجھ کے وہاں سے اٹھ جائیں. کیا استاد کو طالب علم کی خیر خواہی کرنی چاہیے اور اس کی مصلحتوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے؟ جی بالکل, طالب علم کی خیر خواہی ضرور جذبے کے ساتھ کرنی چاہیے کہ اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ جب ہم کسی کے خیر خواہ ہوتے ہیں, چاہے طالب علم کی صورت میں ہو یا اپنے ساتھی کی خیر خواہ ہو, اور اس کو کوئی چیز سکھانا چاہ رہے ہیں, ہمیں پتا ہے اور اس کو نہیں پتا, تو اگر ہم اس کو خیرخائی کا دین دیں گے تو اس کے لیے سیکھنا آسان ہوگا اور ہمارے لیے سکھانا آسان ہو جائے گا. جیسے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نا کہ میری نظر میں سب سے زیادہ باعزت میرا وہ مصائب ہے جو لوگوں کی گردنیں پھلان کر میرے پاس آتا ہے, اگر میری استطاعت میں ہو کہ اس پر مکی نہ بیٹھے تو میں ضرور ایسا ہی کروں گا. اور ایک روایت میں ہے کہ اس پر مکھی بیٹھے گی تو مجھے تکلیف پہنچے گی. علم کے شوقین لوگوں کی قدر کرنی ہے. جی بالکل, یعنی یہاں گردنیں پھلان کرانے کا مطلب کیا ہے کہ وہ شوق سے تیزی کے ساتھ آ رہا ہے, جلدی جا رہا ہے کہ میں سیکھوں, کیا سکھایا جا رہا ہے, میں پیچھے نہ رہ جاؤں. اور طالب علموں کے ساتھ کیسے شفقت کا سلوک کرنا چاہیے؟ ان کو کیا سمجھنا چاہیے؟ جیسے طالب علموں کو استادوں کو اپنا احترام میں والدین کی درجہ دینا چاہیے نا, تو پھر استادوں کو بھی اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا چاہیے؟ اپنے بچوں جیسا ان کے ساتھ شفقت اور رحمت کا معاملہ کرنا, پیار اور محبت کا. اور اگر ان میں کوئی کمی کوتاہی دیکھے, پولائٹ رہنا چاہیے جی بچوں کی شفقت کے ساتھ. اور اگر ان میں کوئی کمی کوتاہی دیکھے سوری اگر ان کے اندر کوئی کمی اور کوتاہی ہو یا کوئی چیز میں بادر کر رہی ہو, تو کیا ان کو سختی کے ساتھ ان کو بیان کرنا چاہیے؟ نہیں, بلکہ نرمی اور خیر خیائی سے پیش کر ان کو سمجھانا چاہیے. اور بعض دفعہ یہ بھی نہیں کہ بہت سارے لوگوں میں سمجھایا جائے, بعد میں آرام سے بھی اس کو سمجھایا جا سکتا ہے. اور اگر طالب علم کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی لیسن کے حوالے سے, تو اس کو کس طریقے سے سمجھانا چاہیے؟ طالب علموں کو جیسے ہم نرمی سے ٹاپک میں دیکھ رہے تھے نا کہ اگر کوئی لیسن سمجھ نہیں آ رہا تھا, ایگزامپلس کے ساتھ, سٹوریز کے ساتھ, انٹرسٹنگ کر کے اور سادہ الفاظ میں اس کو سمجھانا چاہیے کہ اس کے دل میں علم کی محبت بڑھے اور وہ ایسی چیز اس کو نہیں بتانی چاہیے جو اس کو بہت مشکل لگے اور اس کو کرنا مشکل ہو جائے. دلیلیں دیں. جی بالکل. اور بہت جیسے ہوتا ہے نا, بعض لوگ بہت مشکل مشکل الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ پھر سننے والے کا دھیان بھی اس طرف نہیں رہتا, تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. اور قرآن حکیم کی آیت میں ربانی کا جو ذکر آیا ہے, اس کی تفسیر میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ قربانی لوگ کیا کرتے ہیں؟ کیا وہ بڑی بڑی باتوں کی تعلیم دیتے ہیں یا پہلے کیا کس چیز کی تعلیم دیتے ہیں؟ چھوٹی باتوں سے شروع کرنا ہے. جی پہلے ان کو چھوٹی چھوٹی باتیں بتانی ہیں, پھر جب ان کی وہ تربیت میں آ جائے چیز تو پھر ان کو بڑی باتوں کا علم دینا ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی طالب علم ہوتا ہے, اس کو بہت آرام سے چیز سمجھ نہیں آتی, بار بار اس کو سمجھانا پڑتی ہے, تو کیا ایسے طالب علم کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے؟ اگر وہ بار بار پوچھے تو کیا کرنا چاہیے؟ ریپیٹ کر دینی چاہیے. اور بعض دفعہ استاد اگر سوال کرتا ہے اور طلبہ اس کا جواب نہیں دے پاتے یا اس ڈر سے کہ کہیں غلط جواب نہ دے دے, تو استاد کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو ڈانٹنا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے؟ خود ہی جواب دینا چاہیے. جی دوبارہ اس کو ریپیٹ کر دے, خود ہی دوبارہ اس کا جواب دے دے تاکہ ان کو اچھی طرح بات سمجھ میں آ جائے. اہم چیز کیا ہے جو سب کو بہت مشکل لگتی ہے، کیا استاد کو طلبا کا امتحان لیتے رہنا چاہیے؟ جی، اس سے کیا ہوتا ہے کہ طالب استاد کو بھی پتا چلتا ہے کہ جو میں نے تعلیم دی ہے ان کو کتنی سمجھ آئی ہے، اور اس میں میں نے کوئی کمی کوتاہی تو نہیں کی، اور جب لیسن پڑھا رہے ہوں اور اس کو ڈیٹیل کے ساتھ، اس کو ڈیٹیل کے ساتھ اگر ہم اس کو بتا دیتے ہیں، اور پھر آخر میں اگر ہم ان کو ان سے یہ پوچھ لیں کہ مجھے کیا آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہے، تو اس طریقے سے کیا ہوگا؟ پھر تو اسٹوڈنٹ بھی توجہ سے پڑھتے ہیں، جیسے بڑے کئی دفعہ بات کرتے ہیں نا، تو پھر کہتے ہیں کہ میں نے کیا بات کہی ہے، اس کو تم دہراؤ، تو پھر وہ الرٹ ہو جاتا ہے انسان کہ اب یہ بڑے ہیں، یہ دوبارہ ان کی عادت ہے کہ یہ پوچھیں گے کہ میں نے تمہیں کیا نصیحت کی ہے، کیا بات بتائی ہے. بالکل اسی طرح استاد بھی اگر اپنے اسٹوڈنٹ سے اس طرح پوچھے گا تو وہ بھی الرٹ رہیں گے. اور پھر ہم نے یہاں ایک اور چیز بھی دیکھی کہ اگر یہ ڈر ہو کہ اسٹوڈنٹ کو بات بہت اچھی طرح سمجھ نہیں آئی اور وہ جھوٹ بول دے گا، تو کیا وہاں یہ بات پوچھنی چاہیے کہ آپ کو سبق سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ کچھ ہوتے ہیں نا، پتا ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس کے اتنا ذہن نہیں ہے، نہیں پوچھنی چاہیے، تاکہ وہ جھوٹ بات کو اپنی بات کو بڑھانے کے لیے یہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے مجھے سمجھ آ گیا، تو وہ یہ جھوٹ میں آ جائے گا. جی ہم نے یہیں تک کیا ہے. جی ہاں، یہ لاسٹ ٹاپک ہمارا یہی تھا. ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے ٹاپک کو ہم نیکسٹ کلاس میں گریں گے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو چیزیں یہ ہم پوائنٹس لے رہے ہیں، ہمیں اپنے ان کو سیکھنے کی جو ضرورت ہے اس کو پھر اپلائی کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ موقع دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی ایسی جگہ یا ایسے ساتھی دے دے جن کو ہم سکھانا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس میں پھر آسانی کرے. آہستہ آہستہ پھر یہ چیز بڑھتی بھی چلی جاتی ہے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ حق بات کرنے کی توفیق دے، اور جو بھی عمل کریں اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے اور دکھاوے اور ریا سے بچائے. ان شاء اللہ تعالیٰ آج ہم اپنی کلاس کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، بشرط زندگی پھر ٹیوزڈے کو ملیں گے. اللہ تعالیٰ سب کے لیے بہترین آسانی کرے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے. جزاک اللہ خیر واسن جزا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشهد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.